رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
لبيك لا شريك لك لبيك امید ہے کہ میری آواز آئے. الحمدللہ, کیسے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. ایک نیا دن, ایک نئی اپرچونیٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی نیکیاں کرنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے بہترین فائدہ اٹھانے کا دے, موقع کسی کو بھی, جو جتنے بھی ہم میں سے یہاں جو اسٹوڈینٹس ہیں, لسنرز ہیں, اللہ تعالیٰ کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ لٹائے, اپنی رحمت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نوازے. آمین. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنی اٹینڈنس کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں کلاس کو, پھر اپنی کلاس کو آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے, آپ لوگ ریڈی ہیں؟ اپنے نام کے ساتھ آپ لوگ بیک مارک کریں پلیز, کیونکہ میرے پاس آپ کی اٹینڈنس شیٹ نہیں ہے. آپ لوگ مجھے فیور دیں کہ اپنے اپنے نام کے ساتھ سب بیک مارک کر دیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا نیکسٹ سیشن بہت ہی خوبصورت سیشن آپ لوگوں کی شیئرنگ کا ہوں. آپ لوگوں میں سے کون ہے کہ آج شیئرنگ کرنے کے لیے؟ بہت ہی خوبصورت ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 25th پارا ہے نا لاسٹ ٹائم. تو سسٹر سوما آپ کہہ دیجیے, میں آپ کے لیے مائک چھوڑتی ہوں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ شورا آیت نمبر 25, اور وہی تو اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے جانتا ہے. اس آیت میں ایسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری توبہ قبول کرنے والا اور برائیوں سے بچانے والا تو صرف اللہ ہی ہے, اور جو کہ ہم انسانوں سے جانے جانے میں نہ جانے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے اور وہ معاف فرمانے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل کر لے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ خیر. ویسے ماشاء اللہ بارک اللہ, بہت اچھی آپ کی شیئرنگ تھی. الحمد للہ بہت ہی خوبصورت جو ہے سارے ہی پارے میں, جس میں صورت ہم نے فصیلت کی تھی بہت ہی خوبصورت تھی, اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کرنے کا بھی ہم نے بھی بتایا تھا نا کہ سب اللہ کی ہی آسن, کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کریں اور اچھے طریقے سے, ہے نا, تاکہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے تو ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا. اور یہ مہینہ تو اس طرح کا ہے کہ بس ہم سب اپنے دلوں کی صفائی کر لیں نا, تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جائیں تو جو قلب سلیم لے کے جائیں نا. سسٹر جویلیا آپ بھی ریڈی ہیں شیئرنگ کرنے کے لیے؟ تو میں آپ لوگوں کے لیے مائک چھوڑتی ہوں. آپ لوگ ٹھیک ہے, دو دو منٹ کے لیے دونوں آپ لوگ لے لیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ شورا کی ورس نمبر 15 جو ہے وہ اگر ہائی لائٹ کر لیں, ہم اپنی لائف میں یوز کریں تو بہت امیزنگ ہے, اور واقعی میں سکسیزفل رہنے کے لیے زبردست پیکج ہے کہ کہیں پہ بھی ہم کسی اختلاف میں پڑھیں یا کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ نظر آئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آمنتو بما انزل اللہ من کتاب, کہ ہم تو اسی پہ ایمان لائے ہیں جو کتاب میں ہے, جو اللہ نے نازل کیا کتاب کے اندر, اور ہمیں حکم دیا گیا ہے, یا یہاں پہ جو لفظ ہے وہ امرت لعدل بینکم, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان. تو ہر معاملے میں, مطلب جہاں پہ بھی ہم کسی بھی مشکل میں پڑھ رہے ہیں, وہاں پہ ہم اس کتاب ہی کی طرف رجوع کریں اور اسی کے حوالے سے اس معاملہ کریں, اور اگر کوئی بھی ہمارے ساتھ بحث کرے تو پھر ہم کہہ دیں کہ یہ ہماری طرف سے تو نہیں ہے, یہ تو ہمارے رب کی طرف سے ہے, جو بھی فیصلہ ہے وہ تو اللہ کی طرف سے, اور اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم اور لا حجت بیننا وبینکم, تو کوئی بھی جھگڑا نہ ہمارے درمیان ہے نہ تمہارے درمیان ہے. اور اس میں ایک بہت باریک سی بات ہے کہ برائیوں کو ضرور چھوڑ دیں لیکن لوگوں کو نہ چھوڑیں, لوگوں کو بلاتے رہیں اور ان کے ساتھ رہیں, ان کی برائیوں کو چھوڑ دیں اور اس کے اصلاح کی کوشش کریں, لیکن آپس میں جھگڑے کریٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جھگڑوں سے بچے, کیونکہ لا حجت بیننا وبینکم اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جمع کر دے گا ہمارے درمیان اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکمتیں ہمیں دے اور ہم ان کو استعمال کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آواز آ رہی ہے میری؟ الحمدللہ جزاک اللہ خیر احسن الجزا سسٹر جویریا. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ, بڑی کمپریہنسو, بڑا جامع. اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے پیکج دے دیا نا ہمیں, تو الحمدللہ کتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ تم بس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور سنت کی شکل میں دے دیا اس کو ہم فالو کریں, ہے نا, ہمیں کہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر آگے بھی بہت ہی خوبصورت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ بس جھگڑنا نہیں. اور یہی ہمارا آج انفارچونیٹلی ہم لوگوں کا, مسلمانوں کا المیہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بس غلط کہنے پہ, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو ثابت کرنے پہ تو لیتے ہیں کہ دوسرا غلط ہے. اور یہ کہ لوگوں کی برائی سے ہم نے نفرت کرنی ہے, لوگوں سے نہیں, ٹھیک ہے, لوگوں کو نہیں چھوڑنا. مجھے لگتا ہے کہ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اسلام جو پھیل نہیں رہا نا, ہم لوگوں کو اگر اس بات پہ عمل کرنا آ جائے تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اچھے داعی دین نہ بن سکے, ہے نا, کہ لوگوں سے محبت کرنی ہے. کیونکہ اپنا دیکھیں نا, جب ہم قرآن سے نہیں جڑے تھے تو ہم کتنی, ابھی بھی ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں, ابھی بھی ہم انسان ہیں نا, تو ہم نے لوگوں کے لیے اس طرح سے فیل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ نعمت دے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, اور ہمیں بھی عمل کی تو فیل دے اور ہم ان کو بھی خوبصورت طریقے سے, وہی نا کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈ, سے ہم خود ان کو کر کے دکھائیں, ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی تو فیل دے. جیسے مسودہ, سوری میں نے آپ کو ریڈ ڈاٹ دیا کیونکہ آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی, تو آپ اپنا پلیز مائک چیک کر کے رکھیں نیکسٹ ٹائم. ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی جو آپ نے ایفرٹ کی, کوشش کی, تو اس کا بہترین اجر دے. اور آپ سب کو جو بھی جتنے بھی شیئرنگ کی دونوں کی, اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین, ایک ایک تو آپ کا ورڈ تھا تو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے, آمین. تو انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا خلاصہ قرآن آج ہم پارا 25 کا رخ سیکنڈ سٹارٹ کریں گے, ٹھیک ہے, سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 25ویں پارے کا دوسرا رب دیکھیں گے، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تم لوگوں پر جو بھی مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تم زمین میں اپنے رب کو عاجز نہیں کرنے والے، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہو۔ اس حصے میں آپ دیکھیے کہ دو تین باتیں میں بتائی گئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اس کے اپنے معاملے پہ ہے۔ ٹیکس کے ناطے سے تو مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہو، اگر تمہیں اس ناقدری اور اس ناشکری پہ اللہ پکڑتا تو تم کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ انداز بالکل عام ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ایک اصول بنا لیں، جب ہم پر کوئی مشکل آئے، یعنی جب میرے اوپر کوئی مشکل آئے، تو مجھے سوچنا ہے کہ یہ میرے کسی گناہ کی علامت ہے یا میرے کسی گناہ کی وجہ ہے۔ اور اگر کسی دوسرے کے اوپر آپ دیکھیں تو پھر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ ہوتا عموماً لوگوں کا معاملہ اس کو اپوزٹ ہے۔ اپنے اوپر کوئی چیز آ جائے کہتے ہیں میری آزمائش ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا، بس اللہ مجھے آزما رہا ہے، میرے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کے اوپر جب آئے تو ہم بعض دفعہ کمنٹس دینے لگتے ہیں، پتہ نہیں اس نے کیا گناہ کیا ہے کیا نہیں کیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو ایسا شخص ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے کہ جس کا ہماری نظر میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، پھر بھی تکلیف آئے، پھر کیا کہ اللہ پہ ڈال دیں کہ اللہ کو پتا ہے اس کے کیا گناہ ہے، اللہ کو اس کے معاملات پتا ہے۔ پھر دوسری بات ایک اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کی جو صحیح روایت ہے کہ مسلمان کو جو رنج اور دکھ، تکلیف، غم، پریشانی بھی پیش آتی ہے، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اکثر میں نے اس چیز کو اس طرح سے محسوس کیا، جیسے بہت بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں نا تو بڑی اذیت کی زندگی ہوتی ہے لیکن موت نہیں آتی، تو بعض دفعہ گھر والے دبے دبے لفظوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں دعا کریں اللہ ان پہ پردہ ڈال دے، ان پہ رحمت کر دے۔ تو میں اس وقت اکثر سوچتی ہوں کہ جو تکلیف ان کو آج ہمارے سامنے آ رہی ہے، اگر قبر میں جا کے آتی، عذاب قبر میں ان کے گناہ معاف ہوتے یا ان کے درجے بلند ہوتے تو کیا ہمیں یہ پسند ہوتا؟ یہاں تو کئی لوگ ہیں نا دکھ سکھ کو سہنے والے، برداشت کرنے والے۔ تو مومن سے کیا مطلوب ہے کہ ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوش رہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کے اوپر بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ اس حصے میں بہت ہی خوبصورت ہے، صبارن شکور۔ صبر کرنے والے سے مراد جہاں کون شخص ہے؟ وہ شخص جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اچھے اور برے تمام حالات میں بندگی کے رویے پر ثابت قدم رہے۔ یہ حال نہ ہو کہ اچھا وقت آئے تو اپنی ہستی کو بھول کر باغی ہو جائے اور اللہ کے مقابلے میں آ جائے اور اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم کرنے لگ جائے، اور برا وقت ہے تو دل چھوڑ دے اور غلط حرکتوں پہ آ جائے۔ اور شکر کرنے والے بندے سے یہاں کیا مراد ہے، یہ آپ نوٹ کریں اگر غور سے سن رہے ہیں تو، یہ تقدیر کے ناطے سے دو مختلف روپ ہیں انسانوں کے۔ جہاں صبر والے کی بات ہوئی تو شکر والا کون ہے؟ کہ جس کو اللہ جتنی مرضی نعمت دے دے، اللہ کی تقدیر جس کو کتنا ہی اونچا کیوں نہ اٹھا لے، لیکن وہ اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ کا احسان سمجھے، اور خواہ کو کتنا نیچے گرا دیا جائے، اس کی نگاہ اپنی محرومیوں کی بجائے ان نعمتوں پر رہے جو برے سے برے حالات میں بھی ایک انسان کو ملتی ہیں۔ گویا کہ خوشحالی اور بدحالی دونوں میں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا رہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بہت ہی خوبصورت بات فرماتے ہیں، اور یو وقن نبی ماں کسبو ویعفو عن کثیر، یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سارے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کے جرم میں ان کو ڈبو دے۔ اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ لگ جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ لوگ سمندری سفر کرتے ہیں اور اس سفر کے دوران اور ہی زیادہ ناشکریاں کرتے ہیں۔ قریش کے لوگوں کا بھی یہی حال تھا، تجارت کے لیے حبشہ اور افریقہ کے کچھ علاقوں میں جاتے تھے جہاں ساحل تھا، تو وہاں یہ بحر احمر سے گزرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں تو سعودی عرب کے ساتھ جو ریڈ اوشن ہے اسی کا تذکرہ ہے۔ اب اس کی ایک شان کیا تھی کہ اکثر اس میں طوفان اٹھتے تھے، بعض دفعہ اتنا زیادہ پانی آ جاتا تھا کہ بڑی بڑی چٹانیں جو تھی وہ پانی میں دب جاتی تھی اور اس طوفانوں سے ان کے جہازوں کے ٹکرانے کا خدشہ ہوتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میری بہت بڑی عنایت ہے کہ میں تمہارے گناہوں کے باوجود تم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور یہاں یہ چیز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑے کرتے ہیں ان کو الگ پتا جائے گا کہ میں ان کو کیسے پکڑوں گا، کس طرح سے لے کے آؤں گا۔ یہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے معاملے دکھا دیے، فما اوتی تم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا علی ربهم یتوکلون، جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے۔ سوچیے ذرا، پہلے تو اس کو ہائی لائٹ کریں کہ مجھے کیا دیا گیا، ایک ہلکی سی لسٹ اپنی زندگی کے اندر بنائیے جو کچھ ملا ہے، سب کچھ کیا ہے؟ فمتاع الحیات الدنیا۔ مت پھولو، مت بڑے بنو، بڑی سے بڑی دولت جو کسی شخص کو ملی وہ ایک بہت تھوڑی سی مدت کے لیے ملی، چند سال اس کو برت لیتا ہے، پھر سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، پھر وہ دولت چاہے بینک کے کھاتوں میں ہو، اکاؤنٹ کی صورت میں ہو، اس کا بہت تھوڑا سا حصہ ایک انسان کے استعمال میں آتا ہے زندگی میں، اور مرنے کے بعد وہ بھی نہیں آتا۔ کرو کیا، اس کو دنیا کے ناطے سے ہی آگے لے جاؤ۔ اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَيَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی اور پائیدار بھی ہے۔ دو لفظ ہیں، ڈیوریبل بھی ہے یعنی زیادہ بھی چلے گی، اور اس کے ساتھ وہ ایکسپینسو بھی ہے، وقتی اور عارضی نہیں بلکہ ابدی اور لازوال ہے۔ یہاں اللہ پر توکل سے کیا مراد ہے، کیونکہ اللہ ربہم یتوکلون کی بات ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ توکل کیا ہے، کچھ اس کے درجے ہوتے ہیں، کوئکلی نوٹ کر لیجئے گا، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ پر توکل کیا جائے تو بس ہم توکل کر کے بھی رو رہے ہوتے ہیں، ہمارے کام کیسے ہوں گے، اسباب کوئی نہیں، حالات کوئی نہیں، نہیں پہلے ذرا حالات دیکھ لیں پھر کام کریں، اور کچھ لوگ بالکل توکل کے نام پہ سب کو چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو توکل کا پہلا درجہ کیا ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ کی رہنمائی پہ مکمل اعتماد ہو، یہ سمجھے کہ جو علم اور جو شریعت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، حلال حرام کے جو تقاضے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں رکھے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہیں، میں ان کو مانوں گا پھر میری خیر ہوگی۔ دوسری بات توکل کا کیا ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی ذات پہ بھروسہ نہ ہو، طاقت پہ، قابلیت پہ، اپنے ذرائع پہ، وسائل پہ، اپنی تدبیریں، اپنی مینٹلٹی، دوسروں کی مدد، ہاں دوسرے یہ کر دیں گے تو پھر اللہ بھی کر دے گا، بلکہ اس کو 100% یہ یقین ہو کہ دنیا کا کوئی میرا کام ہے یا آخرت کا میرا کوئی کام ہے۔ ہوگا کب؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا اور اللہ توفیق دے گا تو وہ کام ہوگا، میری چیزیں اللہ ہی کے حکم کی پابند ہیں۔ تیسرا توکل کا درجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کے وعدوں پہ پورا بھروسہ ہو، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کہ جو اللہ کے راستے میں چلے گا اللہ اس کو ضرور پکڑے گا، میں ینصر اللہ ینصرہ، اللہ اس کی مدد کرے گا، اور باطل کے ساتھ جو لوگوں کا تعلق ہے اللہ ان کو ضرور ڈبو دے گا۔ ان الباطل کان زہوکا، یعنی حق اور باطل کا ساتھ دیتے وقت بندے کو یقین ہو کہ اگر میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوں تو اللہ میری مدد کرے گا۔ میں کہتی ہوں صرف توکل کے یہ تین درجے سامنے رکھ لیں، آپ کے لیے ایک بہترین چیک لسٹ ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا نہیں کرنا، مجھے کس طرح کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ توکل کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اس کا بیج اندر سے نکلتا ہے۔ جو ایمان محض خالی خالی دعووں کا اور صرف قول اور اقرار کا ایمان ہوتا ہے اس سے اچھے نتائج نہیں نکلتے، کیونکہ اللہ پہ توکل نہیں دوسروں کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کبائر اور فواہش کی یہاں بات ہوئی، پیچھے بھی گزر گئی سورت نساء میں، سورت الانعام، سورت نحل، سورت نجم میں یہ بات بہت خوبصورت طریقے سے آتی ہے، لیکن یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ کبائر اور فواہش کتنا بڑا ایک ناسور ہے کہ جو ہماری چھوٹی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ جس طرح شرک انسان کے پلڑے میں ہونا تو اس کی باقی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، کبائر اور فواہش کی موجودگی میں انسان کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں قبول نہیں ہوتی۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ہم سارا دن کام تو کرتے ہیں ماشاءاللہ، نمازیں، روزے، حج، کتنا کچھ کر رہے ہیں، ایک شخص سب کچھ کرے لیکن رات کو شراب پی کے سو جائے تو وہ فخش یا کبائر اس کے لیے اس طریقے سے خرابی کا ذریعہ ہوگی. حضرت قبان سے ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اس طرح کے ہوں گے, تہامہ پہاڑ, یعنی بہت بلند پہاڑ کی طرف اشارہ ہے, اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے, سفید رنگ کا یہ پہاڑ ہے, لیکن غبار بنا کے ان کی نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا. پوچھا جائے گا اللہ اس کی نیکیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو گیا, تو کہا جائے گا کہ لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتا تھا لیکن رات کی تنہائی میں جب اس کو کسی حرام قوم کا موقع ملتا تو یہ اس سے نہیں بچتا تھا. آج آپ دیکھیے یہ فلم بچوں کے دیکھنے کی نہیں ہے, یہ بڑوں والی نہیں ہے, اڈلٹس اونلی, شوہر بیوی اونلی. جو فواہش کی اللہ نے بات کی, ہم تو راہ چاہتے بل بورڈز کے اوپر اگر نظریں ڈال لیں تو ہمیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح نہ کرو. اگر کوئی بندہ نماز روزے کے بعد بھی فحش میں مبتلا رہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص اللہ کی نظروں میں پھر مبغوض ہے. اور ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی کوششوں سے بے حیائی اور فحاشی کو ختم کر سکے, اور یا کہ بات کریں ان کمپنیز سے, بات کریں ان کی, ان جنہوں نے یہ بورڈز لگائے ہوتے ہیں یا جو فلمیں ایسی بنتی ہیں گندگی کے ساتھ. آپ دیکھیے آج اسلام آ جائے تو ایسی ساری گندی جو نیو فلمیں بنانے والے ہیں ان کو تو رجم کر دیا جائے گا, کہاں کو بچے گا جہاں گواہ موجود ہیں جہاں سامنے برائیاں ہو رہی ہیں. تو آج آپ دیکھیے کہ معاشرے کے اندر جو کچھ گندگی ہمیں دکھتی ہے, یہ وجہ سامنے رکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہماری شاید باقی نیکیاں بھی قبول نہیں ہوتی. پھر اگلا دیکھیے کتنا خوبصورت نقطہ ہے, وہ ازا ماں ادیب ہوں یا فرون, یعنی جب کبھی ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. نوٹ کیجیے اس جملے کو, یہ نہیں کہا کہ ان کو غصہ نہیں آتا, قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ غصہ نہیں آتا, نہیں غصہ آتا ہے لیکن غصے کے باوجود وہ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں, درگزر کر دیتے ہیں. کیسے, کیوں؟ کیونکہ غصے کا نہ آنا تو انسان کی جہالت ہے, لیکن غصہ آئے اس کو دبانا یہی تو بات ہے. سورۃ آل عمران آیت 134 میں ہم کتنی ڈیٹیل سے یہ بات پڑھ چکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کے اسباب میں یہ بات کہی تھی کہ ایک انسان اپنے غصے پہ قابو پائے, والکاظمین الغیظ. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا, ہاں جب اللہ کی حرمتوں میں سے کسی حرمت کی ہتک کی جاتی تھی تو آپ سزا دیتے تھے. پھر آپ کو حضرت علی کا واقعہ یاد ہوگا کہ ایک کافر کے اوپر بالکل قابو پا گئے, جب اس کے سینے پہ چڑھے تو اس نے تھوک دیا. اب منہ پہ جب بھی تھوکے تو غصہ تو آتا ہے, تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. کہا کہ یہ کیا بات ہوئی, جب آپ قابو پا چکے تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا. کہا اس لیے کہ اگر اب میں تمہیں پکڑتا تو مجھے یہ نہیں پتا چلتا کہ کیا میں نے تجھے رب کے لیے پکڑا ہے یا تجھے اپنے لیے پکڑا ہے. ہم بھی غور کریں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج اس غصے کو اتنا گلیمرائز کر دیا. میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ آپ غصے کے بارے میں ایک اینگر اینڈ مینجمنٹ کی پوری ورک شاپ ہے الحمدللہ, مجھے لگتا ہے ویب سائٹ پہ موجود ہے, بیوٹیفائی یور سیلف کے نام پہ, اس کو سن کے دیکھیے کہ اس میں سے کتنی چیزیں آپ کو اپنے اندر بھی دکھیں گی. بعض لوگ محرومیوں پہ غصہ کرتے ہیں, بعض ماضی کی تلخیوں پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں, بعض کے اندر تکبر ہوتا ہے, لیکن اصل پہلوان کون ہے کہ جو غصے کو قابو میں لائے. غصہ ایک فورس ہے, جیسے شکاری کتا ہے نا, تو اس کو اگر ٹیم کر لیں گے, ٹیم کرنا کہتے ہیں سدھا لیں گے, تو وہ آپ کے لیے کام کرے گا, اور اگر آپ اس کو نہیں سدھائیں گے تو وہ اپنے مالک کو پکڑ لے گا. تو غصے کے اندر بھی انرجی ہوتی ہے. یہ غصہ لگائیے خلاف شریعت کاموں پہ, کسی کا غصہ نہ آنا یہ تو بالکل جہالت ہے. یہ تو کوئی تک نہیں ہے کہ بیوی غلط کام کر رہی ہے, میاں صاحب کو غصہ ہی نہیں آ رہا, بیٹیاں غلط چیزیں پہن رہی ہیں, میاں صاحب کہہ رہے ہو ہم بہت نائس ہیں, بہت سافٹ ہیں, ہمیں اس پہ غصہ نہیں آ رہا. پھر وَالَّذِي نَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے معاملے پہ لبیک کہتے ہیں. کتنا پیارا انداز, اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے گا, انداز عربی کا بڑا خوبصورت ہے کہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں. اتنا اس کا پیارا ترجمہ بنتا ہے کہ اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں, جس کام کے لیے بھی اللہ بلاتا ہے اس کے لیے دوڑ پڑتے ہیں, جس چیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دعوت دیتا ہے اسے قبول کرتے ہیں. اور اس کا عملی ثبوت تو دن میں 5 بار حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صورت میں ہوتا ہے, کہ ایسے لوگ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو لے کے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی اگلی خوبی کیا, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اور ان کے کام آپس میں مشورے سے چلتے ہیں. یہ ہے وہ لفظ جس کی وجہ سے سورت کا نام سورت شورا ہے, آپس کے مشورے. یہی بات سورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کے بات کی تھی, سورت آل عمران آیت 159 میں, کہ ان کو مشوروں میں شامل کیا کرو. کیا پتہ چلا کہ اہل ایمان کی بہترین صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ مشورہ کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ مشورہ کرنا اسلامی زندگی کا ایک اہم ستون ہے, آپ کہہ لیجئے کہ ایک پلر ہے. مشورے کے بغیر اجتماعی کام نہیں چلتے, یہ جاہلیت کا طریقہ ہے. دنیا میں آپ کو دو لفظ دکھتے ہیں, ایک طرف دکھتی ہے ڈکٹیٹرشپ اور ایک طرف دکھتی ہے جمہوریت, یعنی آمریت کہہ لیجیے اور دوسری طرف آپ ڈیموکریسی کہہ لیجیے, ان دونوں کے بیچ ہے اسلام کی مشاورت. ڈکٹیٹرشپ کیا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, ایک شخص سب کے مقدر کا فیصلہ کرے گا, راتوں رات مارشل لا لگ گیا. جمہوریت کیا ہے؟ کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ کا ایک ہی ووٹ ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ کہ پہلے خاص لوگوں کو چنو, ایک اس طرح کا سلسلہ ہو کہ دائروں کے دائرے کھینچتے جائیں, اندر ایک لیڈر, لیڈر کے قریب رہنے والے وہ لوگ جو سب لحاظ سے دین, ایمان, تقویٰ میں اتنے زیادہ ٹھکی بھی نہیں ہوں کہ جن کو اپنی ذاتی زندگی سے زیادہ اسلام کی زندگی پیاری ہو. پھر اس کے بعد دوسرے, پھر عامت الناس ہے. اس پہ ایک پورا میں نے لیکچر کیا تھا, کیا خلافت ہے اسلام کی. تو اس کا جو لب لباب کیا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں ابو بکر صدیق سے لے کے ہمیں اسپیشلی چار خلفاء میں دکھتی ہے کہ خلیفہ جو ہوتا ہے یا لیڈر جو ہوتا ہے وہ مرتے دم تک ہوتا ہے, ووٹنگ کے ساتھ نہیں آتا, چار پانچ سال کے لیے لیڈر نہیں آتا. پھر دوسری بات یہ کہ اسلام میں ایک کے بعد اس کا بیٹا ضروری نہیں آئے. سنتے ہیں نا صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں, اس میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو چنا گیا بہت سارے اچھے لوگوں میں. ابو بکر صدیق کو جب چنا گیا تھا اس وقت تو کچھ ہی نہیں تھا, سب مان گئے تھے کیونکہ اشارے موجود تھے کہ نبی کی زندگی میں ابو بکر صدیق کو اس مسلح پہ کھڑا کر دیا گیا تھا, اور زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر ضرور رہے تھے. یہ بھی ایک خاموش نشانی تھی کہ جو اتنا ساتھ رہتا ہے پھر اس کو اللہ کے نبی کا مزاج سمجھ آ گیا. عمر فاروق کا جب موقع تھا, آپ پتہ کہ چھ لوگوں کو جمع کیا گیا تھا, اس کو اس کو اس کو, اس میں اشرہ مبشرہ بھی تھے, اس میں سے عمر کو چنا گیا. اچھے اچھے لوگوں کو قریب رکھو. کیوں کہا کہ امام کے پاس جب کوئی کھڑا ہو تو پڑھے لکھے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوں. کیوں کہ امام کا وضو ٹوٹ جائے, امام کو جانا پڑے, جو ہی وہ نکلے پیچھے سے کوئی ایک دوسرا پڑا ہوا ہے. آج اگر ہم اس سلسلے کو چلا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اسلام کتنا زیادہ پھلتا پھولتا ہے. آج اگر مسلمان امت نہیں دکھتی, آج مسلمان ریاست نہیں, تو امرہم شورا بینہم نہیں, ہم شورا بناتے ہیں کس چیز پہ؟ میں جاؤں کسی کی شورا کا حصہ بن جاؤں, میں نماز پڑھتی ہوں نہیں پڑھتی کوئی پتہ نہیں ہے. تو آپ کو ہوتا ہے کہ آج بھی پاکستان کا جو قانون ہے اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی فاسق اور فاجر کو ووٹ نہیں دیا جائے گا, پانچ وقت نمازی ہونا لازمی ہے. عملی طور پہ کیا ہے ہم نہیں کر جانتے کیا حقیقت ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے آپ کو زندگی میں کہیں کام کرنا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ مل کے کسی آرگنائزیشن میں کہیں میں, پہلے یہ دیکھیے کہ جو لوگ وہاں ہیں ان کا اپنا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے. پھر دوسرا یہ دیکھے کہ ان کو اپنی ذات سے اللہ کا دین زیادہ پیارا ہے کہ نہیں, کیونکہ جو ہی دین کے لیے نکلیں گے دو تقاضے ساتھ ساتھ ہوں گے, ایک ذاتی زندگی ایک اللہ کے راستے کی زندگی. دو مفادات ٹکراتے ہیں بعض دفعہ نقصان دینا پڑتا ہے. لیکن بہرحال یہ کہ امرہم شورا بہت خوبصورت موضوع ہے, اس کے اوپر جتنا آپ علم لے سکے ضرور لیں, سیکھیں, پڑھیں, غور کریں کہ مشورے کے ساتھ زندگی کا کتنا فائدہ, پھر کن سے مشورہ کرنا ہے کن سے نہیں کرنا. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ہم نے سیر الجنہ میں یاتیں کی تھی تو آپ پوری لسٹ لکھائی تھی, کس سے مشورہ کرنا ہے کس سے نہیں کرنا, کب مشورہ کرنا ہے, کن حالات میں مشورہ نہیں, بس حکم چاہیے. ابو بکر کے کئی ایسے قانون ہیں صرف ابو بکر نے حکم دیا, عمر کے کتنے فیصلے تھے صرف حکم دیا. یہ بھی نہیں کہ جس طرح چھ ووٹ آگے ایک طرح چار آگے تو چھ کو لے لو, نیور, اسلام اس کو نہیں سن کرتا, کیونکہ چھ میں سے ہو سکتا ہے دو لوگ ذہنی طور پہ کم ہو. کئی مسئلے ایسے تھے صرف عمر فاروق رہ جاتے تھے, عمر کی رائے مانی گئی, خبر واحد ایسی حدیثیں موجود ہیں, صرف عمر نے کہا انما الاعمال بالنیات. تو بعض دفعہ سب کا مشورہ ایک اور ہو لیکن کسی ایک شخص کا مشورہ ٹھیک ہے اس کا مانا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایک میتھڈالوجی سمجھا دے, یقین کرے پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کے 90% مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اگلی چیز فرمائی, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو کچھ رزق ان کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں نوٹ کر کے دیکھیں تو ترتیب بڑی خوبصورت ہے. مجھے جیسے لگ رہا ہے اگر آپ ان کو شروع سے ہائی لائٹ کر لینا, یا توکلون سے لے کے پھر اس کے بعد یجتنبون کبائر, پھر ہم یغفرون, استجابو, یہ ایک مکمل پرسنالٹی بنتی ہے. رات کو میں ایک لیکچر سن رہی تھی انگلش کا تھا, ایک بہت ہی اچھے اسپیکر تھے, انہوں نے پانچ نمازیں جو ہیں فائیو پلرز آف اسلام ہے ان کو لا کے پیش کیا تھا کہ یہ اصل میں کریکٹر بلڈنگ ہے. لیکن آج نمازیں پڑھنے کے بعد جو کریکٹر بن ہی نہیں رہا, کیونکہ وہ کہنے لگے کہ رکوع میں جاتے ہیں تو ہم اپنی ڈیمز کر رہے ہوتے ہیں, امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں ہم اپنی سیلز کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں کاروبار ہے کہاں کیا ہے. تو وہ پرسنالٹیز نہیں آج بن رہی, جدا ہو دین سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو آج نمازیں روزے ہیں لیکن اس کا وہ اصل نہیں. اور انہی خوبیوں میں ایک بہت بڑی خوبی یاد رکھیے کہ اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کی وہ کیا ہے کہ وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. وہ یہ سوچ کے نہیں آتے کہ ہمیں پاکستان نے کیا دیا, ہمیں اسلام نے کیا دیا، ہمیں اسکول نے کیا دیا، نہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم اور کیا دے سکتے ہیں، ہمیں کیا ملا. اور آپ دیکھیے کہ مما رزقناہم کے اوپر تین باتیں نوٹ کر لیں، ہم نے ان کو رزق دیا ہے. بات کے اوپر اگر انسان غور کر لے کہ دیکھو تم کس کے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہو جو اللہ نے دیا. دوسری بات، رزق حلال میں سے اللہ مانگ رہا ہے، حرام کا نہیں چاہیے، شکریہ اپنے پاس رکھیے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، سارا کچھ اپنی ذات پہ نہیں کرتے، بلکہ ینفقون کا لفظ عموماً جہاں بھی مطلب ہوتا ہے اس کا یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. تین باتیں وہ رزق حلال سے کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا رزق سمجھتے ہیں، اور اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ اللہ کے راستوں میں بھی خرچ کرتے ہیں. والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اور جب کبھی ان لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ آتا ہے، یعنی جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے، اس پہ رک کے دیکھ لیجئے گا کہ جب کوئی ان کے اوپر زیادتی کرتا ہے تو وہ مٹی کے مادو بن کے مار نہیں کھاتے رہتے کہ دوسری بھی گال پیش کر دو. دیکھیے، اسلام مظلومیت کو بالکل پسند نہیں کرتا، لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مظلومیت کو بہت پسند کرتے ہیں. کسی بھی لڑکی یا بہو کی تعریف کرے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بڑی ظالم ساس تھی اس کی، لیکن دیکھو کتنا اچھا یہ نبھا گئی. اور وہ دیکھو فلاں کے گھر میں فلاں کا یہ معاملہ ایسا ہے، اور لیکن وہ اس کے ساتھ بڑے صبر سے رہ رہی ہے. یاد رکھیے، ظالم یا مظلوم، یہ دونوں اللہ کو پسند نہیں ہے. اسلام بالکل لوگوں کے حقوق پہ ہوتا ہے. جب ایک بندہ ایک خاص حد تک ظلم سہتا ہے نا، جملہ لکھ لیں کہ مظلوم، ایک وقت آتا ہے کہ پھر خود ظالم بن جاتا ہے. میں نے خود چند عورتوں کے منہ سے یہ بات سنی بھی ہے کہ چونکہ ہم پہ بڑے ظلم ہوئے تھے جب ہم سسرال میں آئے تھے، اب ہم بھی کریں گے اپنی بہوؤں پہ ظلم. پرسنالٹی مسخ ہو جاتی ہے. جس چیز کو آپ بہت عرصہ دبائے رکھتے ہیں نا، دبائے رکھتے ہیں، مطلب ایک مرد اپنی بیوی کو ہر وقت ہی دبا رہا ہے، ہر بات میں دبا رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، جہالت برت رہا ہے، تو بیوی کو بالکل حق ہے کہ اس سے بات کرے. بل حرمات و قصاص سورت بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، وہ عزت کی بات ہے. رہو تو عزت سے، رہو چھوڑو تو عزت. کھل کھل کے جو یہ پرسنالٹیز بنتی ہیں، یاد رکھے، نہ تو وہ دین کے کام کی رہتی ہیں نہ دنیا کے کام کی رہتی ہیں. ہم نے اتنا زیادہ لوگوں کو ظلم کا عادی کر چکا ہوتے ہیں کہ وہ پھر ہمارا حق بھی نہیں مانتے. ایک طرف ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دوسرے کو ظلم کا موقع بھی تو دے رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی کرو. کہا اللہ کے نبی ظالم کی کیسے کرے؟ کہا اس کو ظلم سے روکو. تو ہماری سوسائٹی ہمیشہ مظلوم بننے کو بہت پسند کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، ہم جانتا سر زیادتی نہیں کرنی، لیکن بدلہ لے لیجئے اچھے طریقے سے، اور آپ اپنی بچیوں کی تربیت میں یہ بات شامل کریں. یہ نہیں کہ منہ پھٹ ہو جانے اور ہر چیز کو اپنے اوپر زیادتی سمجھ لیں، لیکن مراد کیا ہے کہ انسان کو غلط اور صحیح کا فرق پتہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف آپ ایسی باتیں سن سن کے لمبی چوڑی باتیں کر کے زندگیاں گزار دیں، اور بعد میں بالکل ناسور بن کے وہ عورتیں جیتی ہیں جنہوں نے ساری زندگی اس طرح کے معاملے کی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے دیکھ لیجئے، وہ جزاؤ سیئت سیئت مثلہا. دیکھیں قانون خود بتا دیا کہ بھئی برائی کی جزا تو برائی ہی ہے اسی جیسی، یعنی برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. ہاں پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، یعنی اللہ آخرت میں تو مظلوم بننے کا اجر دے دے گا، لیکن زندگی اس بندے کی بہرحال ضائع ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ بندہ بدلہ لے ہی نہیں سکتا. حالات ہی اتنے خراب ہیں تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرے. ہمارا حال ایک اور بھی ہے، صبر تو کرتے اللہ کے لیے، لیکن کون سا صبر؟ بکاوا صبر. جہاں بیٹھے اس کے ساتھ رونا رویا، ہائے یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، پھر کہتے اللہ صبر دے. اگر صبر کرنا ہے نا تو پھر زبان بند رکھنی ہوگی، تو بکی ہوئی چیز دوبارہ تو نہیں بکتی نا. جب آپ صبر اللہ کے لیے کریں گے نا، پھر آپ لوگوں کو نہ بتائیں. اور اگر آپ نے اپنی مظلومیت کے چرچے پیش کیے، پھر ہوتا کیا کہ پھر لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. خاندانوں میں یہ سیاست بہت ہوتی ہے. اب آپ تو بیچاری بن کے پیسے لے چکے صبر کے، اللہ آپ کو کہاں دے. نہیں پھر صبر کرنا تو کیسا صبر؟ واجرہ اللہ انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ولمن انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہ من سبیل، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے، ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی. ہاں ملامت کے مستحق تو وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ہاں لیکن وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ تو بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. دیکھیے آپ کو بار بار محسوس ہو رہا ہے، اس صورت میں معاف کرنے کے بہت طریقے بتائے جا رہے ہیں. کہاں معاف کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کہاں صبر کرنا ہے، کہاں بدلہ لینا ہے، اگر یہ حکمت آ جائے تو انسان بعض دفعہ یقین کرے کہ وہ سارے کام کروا لیتا ہے جو اس کو کرانے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی عزت ہوتی ہے۔ میں نے ایسا دیکھا کچھ عورتیں اتنی سمجھدار ہوتی ہیں، کام سارے اپنے طریقے سے کرا رہی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ بہت خوش ہے۔ اپنی زندگی کو خود جیئے۔ اگر آپ جینا چاہتے ہیں، میں اس وقت اگر آپ کے سامنے بیٹھی پڑھا رہی ہوں یا آپ پڑھنے آ بیٹھے ہیں، کیا آپ صرف یہ کام تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایک حکمت مانگے کہ اللہ مجھے ضائع نہ کر، اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہ کرنا، میری زندگی میرے میں اگر کوئی خوبی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا نازک نقطہ ہوتا ہے کہ جس پہ بعض دفعہ ہم بہت دور چلے جاتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینکتے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں۔ اللہ ہمیں سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے، کیونکہ جب بندہ بھٹکتا ہے نا تو پھر تو اللہ ہی بندے کو پلٹا کے لائے تو آتا ہے، ورنہ دوسرا نہیں لاتا۔ یعنی ایسے موقعوں میں پھر اللہ تعالیٰ بندے کو چھوڑتا تو نہیں ہے کہ ایسے کام کرے۔ تو کبھی بھی کسی چیز میں آپ کے دل میں گمراہی ہے تو اللہ سے مدد مانگے، واللہ المستعان، اللہ میں تجھ سے مدد مانگتی ہوں، تو بتا میں کیا کروں، اور دوسرا کوئی بندہ کسی کو ہدایت پہ لا نہیں سکتا۔ وترى الظالمین لو مروا العذاب، تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، یعنی کوئی راستہ ہے پلٹنے کا، اور تم دیکھو گے یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، اور اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کہیں گے واقعی نقصان پانے والے وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا، خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و مصدر پرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئے، اور جسے اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کے بچنے کی یا اس کے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں۔ آپ دیکھیں آیت 44 سے لے کر آیت 46 تک دو بریکٹس آپ کو دکھ رہی ہیں۔ اوپر بھی بات یہی تھی کہ جب اللہ کسی کو پلٹا دیتا ہے تو وہ پلٹ نہیں سکتا، اور اللہ ہی واپس اس کو لائے گا اس ہدایت کی کام پہ تو ہی وہ کرے گا۔ بالکل اینڈ پہ پھر وہی بات ہو گئی، ہم سب کو اپنے لیے ڈلنا چاہیے۔ یہ جو بات ہوئی کہ جہنم کو دیکھیں گے تو کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، کیا تصور آ رہا ہے ذہن میں؟ اب دیکھیں انسان کی فطرت ہے، جب اس کو کوئی ہولناک سا منظر دکھتا ہے نا تو اس کو لگتا ہے ابھی کوئی بلا کوئی مصیبت میرے اوپر آ جائے گی نا، تو پھر آنکھیں بند کرتا ہے۔ خوف کی آواز بھی آپ سنیں نا تو ایک دم آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ سسپینس ہوتا ہے، لو دیکھوں دیکھوں کیا ہے۔ بالکل جہنم کو اس طرح سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت ان کو پتا چلے گا، لیکن جب تک اللہ نہ ٹالے وہ تکلیف ٹل نہیں سکتی۔ استجیبوا لربکم، ایک ہی تکلیف ہے ان ساری چیزوں سے بچنے کا، قبول کر لو، مان لو اپنے رب کی بات، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ ٹالنے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس دن کوئی تمہارے لیے جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھیے کہ گھر والوں کی فکر آج کرنی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ہمیں کھول کے بتا دی کہ خود بھی اور اپنے آپ کو بھی، صرف یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بلکہ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو بچانا ہے تو آج اس کی فکر کرنی ہے۔ اللہ نہ کرے بچے کے ہاتھ سے چھالا بن جائے تو ہم برداشت نہیں کرتے، کہاں اگر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کو پھر جب اللہ کی ذات ان کو پکڑے گی تو پھر کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مان جاؤ، کوئی تمہارے حال کو بدلنے والا نہیں ہوگا۔ یہاں جو لفظ ہے نا مالکم من نکیر، اس کے کئی معنی بنتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ جب اللہ پکڑے گا تو تم اپنے کاموں کا انکار نہیں کر سکو گے کہ یہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ ایک اور معنی بھی ہے کہ تم بھیس بدل کے چھپ نہیں جاؤ گے اللہ کے سامنے، اور جو کچھ تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ تیسرا معنی اس کا کیا ہے کہ تم کوئی احتجاج نہیں کر سکو گے، ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کر سکو گے۔ اور چوتھی کیفیت کیا ہے کہ جب تمہیں پکڑا جائے گا تو تمہارے بس میں ہی نہیں ہے کہ اپنی حالت کو بدل سکو۔ ہم سب کو کیا کہا گیا کہ ہم سب اپنی فکر کریں، اور نبی کو کیا کہا گیا فَإِنَ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اس میں تسلی دے دی گئی کہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے، ابلاغ نہیں، دونوں کا فرق کیا ہے، آپ نے ڈیلیور کرنے کی کوشش کرنی ہے، زبردستی ان کے ہاتھوں میں پیکج پکڑا کے نہیں آنا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ شپنگ کمپنی کا بندہ جو بھی باہر جاتا ہے وہ ناک کرتا ہے، ڈور نہ کھولیں، اس کو تو پہ مل گئی، کوئی گفٹ کو لے کے بعد میں کھولے بھی نہ اس کی بلا سے۔ تو نبیوں کا کام اور آج مبلغین کا کام کیا ہے کہ ہدایت کا راستہ دکھا دیں, بتا دیں اور اس کے بعد لوگوں کے پیچھے نہ پڑیں. آپ کہہ لیں کہ ہم پہ ذمہ داری پہنچانے کی ہے, منوانے کی نہیں. یہ جملہ لکھیں, پہنچانے کی ذمہ داری ہے, منوانے کی نہیں. نقصان کیا ہوگا؟ پہنچانے کی بجائے اگر منوانے کی نیت کریں گے نا تو پیغام کو ڈھیلا کر دیں گے. چلو زیادہ لوگ مان جائیں, چلو زیادہ لوگ آ جائیں. نہیں, کوئی نہ مانے, بس تم پہنچا دو, صحیح اوریجنل میسج دے دو, پھر اس کے بعد اللہ پہ بات ڈال دو. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر بھول جاتا ہے, اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے. سوچیے ذرا, انسان کے چھچور پنے اور اس کی کمزوری کا ذکر ہے. کچھ مل جائے پھولے نہیں سماتا, سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کی جائے تو سنتا نہیں ہے, اور جب کبھی اس پہ اپنے معاملات کی خرابی آتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا, اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے, جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے بھانج کر دیتا ہے. وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے. آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بانٹ اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے کہ اولاد کا خزانہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنی مرضی سے لے لیں. ہمیں یہ سکھا دیا, مجھے کسی کی بات یاد آ گئی, ابھی ریسنٹلی ٹرپ جو گزرے ان میں سے ایک ٹرپ میں کوئی بھی سسٹر تھی تو کہنے لگی کہ میرے ابو جو ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے لیے. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگی کہ ہم چار بہن بھائی ہیں, ایک بہن کی صرف بچی ہیں, ایک کے صرف بیٹے ہیں, ایک کے دو بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں, اور چوتھے بچے کا کچھ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ آیت میرے لیے. اور آپ دیکھیں کتنی بے بسی ہے, کتنی کوشش کر لیں لوگ لیکن اللہ نہ چاہے تو نہیں دیتا. اب آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی بیٹی ہے, ابارشن کرا دو. آپ کو کیا پتا بیٹی کیا دے گی؟ آپ سوچیں کہ اگر ام مریم نے ابارشن کرا لیا ہوتا تو مریم کے ناطے سے ایک نئی امت جو پیدا ہوئی وہ ختم ہو چکی ہوتی نا. آپ اور میں اپنے ہاتھوں میں ان معاملات کو نہ لیں. اکثر عورتیں اپنی جسمانی صحت برباد کر لیتی ہیں ان چیزوں میں پڑھ کے. اس کا پھر تعلق توکل سے رزق کے ساتھ رکھے. اکثر ہی لوگ مسئلے پوچھتے ہیں اور میں ترس کھاتی ہوں ان پہ, اور بڑے پیار جتنی خیر خواہی سے میں ان سے بات کر سکوں میں ان سے کہتی ہوں کہ دیکھے سسٹر, آپ اس پہ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں, جو روح آنا ہے وہ آنا ہے, آپ کیوں اپنے آپ پر اس چیز کو لے کر اپنے آپ کو دکھی کرتی ہیں, اور پھر کتنی جسمانی تکلیفیں عورتوں کو شروع ہوتی ہیں. جو اللہ نے دینا ہے دینا. ایک بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ صرف بیٹے اگر خیر کی بات ہوتے تو ولید بن مغیرہ, سورۃ مدثر میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بنین شہودہ, اس کے تو بیٹے ہر وقت اس کے سامنے کھڑے بھی رہتے تھے. یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ کے باہر کے ملکوں میں جا چکے تھے, لیکن کیا خیر کے بیٹے تھے؟ ابو لہب کو اس کے بیٹوں نے خیر دی؟ کوئی بھی نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں تو بیٹیوں نے خیر دی کہ نہ دی؟ تو کبھی صرف بیٹوں کی آس میں بیٹیوں کو برا نہ کہیں. لیکن دکھ کی بات یہ کہ عموماً اس معاملے میں ظلم کرنے والی پھر عورت ہی ہوتی ہے. بعض اوقات بیٹے کو دوسری شادی پہ مجبور کرنے والی ساس ہی ہوتی ہے, کہ گویا کہ یہ شاید بیوی میں نقص ہے اور یہ ایک مشین اچھی نہیں آئی تو ایک نئی مشین لے کے آتے ہیں. تو ان معاملات میں بھی انسان تبھی اللہ پہ راضی رہتا ہے جب وہ باقی معاملات میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے. اس کے اگلی آیات جو ہے اس میں وحی کی ممکنہ صورتوں کا تذکرہ ہے. یہ سورہ شورا کی ایک بڑی اہم آیت ہے جو کہیں اور نہیں آپ کو دکھے گی. وما کان علی بشرن, کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اسے روبرو بات کرے. یعنی چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہم سے بات کرے. یہ بھی اصل میں ان کے مطالبوں کے جواب میں کہا گیا, کہا کرتے تھے کہ محمد اللہ سے کہ ہم سے خود بات کریں صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا کہ ارین اللہ جہرہ, ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوسروں سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا. دنیا میں آپ دیکھیے جو لوگ مصروف ہو جاتے ہیں یا بڑے عہدوں پہ, وہ ہر ایک سے جا کے بات تو نہیں کرتے. کیا آپ کسی اسکول کے رول کو تب مانیں گے جب اسکول کا پرنسپل آ کے آپ کو ساری باتیں بتائے گا؟ نہیں. تو پھر اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے. وہی کی ایک صورت کیا تھی؟ اشارہ وہی. پھر یا پردے کے پیچھے سے دوسری بات, اور پھر وہ کوئی پیغامبر فرشتہ بھیج دیتا ہے تیسری بات, اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے, وہ برتر اور حکیم ہے. اور اسی طرح نبی, ہم نے اپنے حکم سے ایک روحاب کی طرف وہی کی ہے, تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی اور ایمان کیا ہوتا ہے. ہائی لائٹ کریں پھر اس کو. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. کس کو کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ نبی کو. دیکھیے نبی کو بھی اس کتاب کے اترنے سے پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. آج ہمیں پتا تھا, سچا ایمان چکھا تھا ہم نے اس کتاب سے پہلے؟ نہیں چکھا. تو جب اللہ کے نبی کو کتاب کی ضرورت تھی ایمان کے لیے، تو آج کے انسان کو کیا اس کتاب سے تعلق کی ضرورت تھی؟ ادھر ادھر کی باتیں سنتے رہے، در سنتے رہے، باتیں سنتے رہے، بڑے بڑے سیمینار اٹینڈ کرتے رہے، جب تک یہ کتاب آپ کے سینے میں نہیں آئے گی آپ رب کی مرضی نہیں سمجھ سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی آپ کو بھی اس کتاب سے فائدہ ہوا، ایمان کی چاشنی یہ کتاب دیتی ہے جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں، اپنے بندوں میں سے دکھا دیتے ہیں. یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے. خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان تمہارے سینوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. کچھ دن کے بعد آپ کا بھی ایمان پرانا ہو جاتا ہے نا، پھر رمضان آ جاتا ہے، کوئی پھر درس ہو جاتا ہے، پھر کوئی نیکی کی بات ہوتی ہے، پھر کوئی الزام لگ جاتا ہے، پھر کوئی آپ کے سامنے بڑا چیلنج آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں نا، پلٹنا جھپکنا. وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو مجھے آتا نہیں ہے، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے یہ بہانہ. زندگی میں چیلنجز آتے ہیں نا تو بہت انسان خوش رہتا ہے. میں خود فیل کرتی ہوں کہ جتنا زیادہ کام ہوتا ہے نا، یعنی بڑے بڑے چیلنجز سامنے آ جائیں، ایک دن میں تین چار کام آ گئے، ہفتے میں دو تین اور چیزیں ایسی جو نہیں، تو اور انرجی ہوتی ہے اس دن، اور بھاگا دوڑی. وہ کام جو کئی مہینوں سے نہیں ہو رہے ہوتے وہ ایک ہفتے میں ہو جاتے ہیں. اور جب عام روٹین کے لائف ہوتی ہے، تھوڑے سے کام ہے تو انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. تو زندگی میں اس طرح کی ہلچلیں جو آتی ہیں یہ اصل میں ہم سب کو گرم رکھتی ہیں. کون سا رب ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو. کون سا راستہ؟ اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے. ذرا اس پہ غور کریں. آپ صرف اپنی کھڑکی سے دیکھ لیں کتنی زمین اور کتنا آسمان، باقی چیزوں کو تو چھوڑ دیں. تو اتنے بڑے رب کے راستے کی طرف رہنمائی اگر اللہ کے نبی کرتے تھے، تو اگر آج ہم بھی اس میں ذریعہ بن رہے ہیں تو یہ کیا ہمارے لیے کم خوش قسمتی ہے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں ہمیشہ قائم رکھے. ایسا نہ ہو کہ کبھی کوئی ایسی چیز ہمارے دماغ میں آ جائے کہ ہم سے یہ دولت اور یہ نعمت چلی جائے. کہا خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں. یعنی اصل رپورٹ ہے تم نے اللہ کو دینی ہے. یہ رجوع کیا ہے؟ رپورٹنگ ہے نا. ہم دوسروں کو رپورٹ کرتے ہیں ایک سسٹم کے تحت، لیکن اصل رپورٹیں جو ہمارے کاموں کی جاتی ہیں یا جائیں گی، وہ کہاں جائیں گی؟ وہ اللہ کے پاس جائیں گی. اس کی فکر کرو، کل قیامت کے دن جب کھلا ہوگا تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن رسوا نہ کرے، نیکیوں کے کام کر کے بھی کہیں ہم اس دن شرمندہ نہ ہو. اگلی سورت ہے سورت زخرف. زخرف کہتے ہیں سونے کو، سونے کو نہیں سونے کو. فرق کیا دونوں میں؟ گرامر کے ناطے سے بتائیے، سونا اور سونا دونوں میں کیا فرق ہے؟ اسم اور فعل کا فرق ہے. سونا کیا ہے؟ فعل ہے. تو سونا کیا ہے؟ اسم ہے. تو یہ کون سا سونا ہے؟ جس کو آپ گولڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بناؤ ہے. زخرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بناؤ، سنگھار، اور کسی چیز کو ڈیکوریٹ کرنا. انگلش میں آپ اس کو ڈیکوریشن سے کہیں گے. اس سورت کے آئے 35 میں یہ نام آئے گا. اور یہ سورت موسٹلی مکی دور ہی کی ہے کہ جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے در پہ تھے، رات دن اپنی محفلوں میں آپ کے خلاف باتیں کرتے تھے کہ کسی طرح آپ سے جان چھڑائی جائے. ایک حملہ آپ کی جان پہ اس سے پہلے کر بھی چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے پوری صورت میں مکہ والوں کے جاہلانہ عقائد پر بھرپور تنقید کی ہے، اور بہت خوبصورت طریقے سے دل پذیری کا انداز ہے کہ اگر کسی دل میں حق ہے، خیر ہے نا، اللہ اس کو راستہ دکھا دے گا. اور جہالت کے اندر سے بھی اللہ تعالیٰ علم کی شمیں نازل کرتا ہے. بہت پیاری صورت ہے، آئیے دیکھتے ہیں. باقی چیزیں آیتوں کے ساتھ ہوں گی. شرک کی قسموں میں خاص طور پہ فرشتوں کو خدا کا شریک بنانا، وہ اس صورت میں آپ کو بہت ملے گا. اور مکہ والوں کے یہ مطالبے کہ اللہ نے کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں چنا، اس کا تذکرہ بھی اس میں ہم پڑھیں گے. اور سورۃ زخرف میں ایک ایسی آیت آئے گی کہ جو آپ سب سن کے جان لیں گے. ہائی لائٹ کر لیجئے گا کہ یہ سورۃ زخرف میں تھی. وہ کون سی ہے؟ وہ ہم دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم کون سی سورت ہے؟ حوامیم میں سے ہے. قسم اس واضح کتاب کی، ہم نے اس سے عربی کا قرآن بنایا تاکہ تم لوگ اسے سمجھو. ہائی لائٹ کر لیں. کیا یہ جملہ آپ اپنے ساتھیوں، اپنے قریبیوں کو سنا سکتے ہیں؟ جو آپ کو کہتے ہیں کس قرآن کے پیچھے لگ گئے، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کہتے ہیں تاکہ تم اس کو سمجھو. یہ سمجھنے والا قرآن ہے. اور در حقیقت سے ام الکتاب میں سبت ہے. ام الکتاب یہاں کیا ہے؟ لوح محفوظ. یہ قرآن جو اس وقت ہمارے پاس ہے، یہ کیا ہے؟ آتھینٹک فوٹو کاپی ہے. یہ فوٹو اسٹیٹ ہے. اصل قرآن جو ہے وہ آسمانوں پہ ہے. ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے، گواہی دیتے ہیں آپ اس بات کی؟ ہے نا بلند مرتبہ، جو اس کتاب کو چھوتا ہے نا اللہ اس کو بھی عزت دے دیتا ہے۔ اس کتاب نے لوگوں کے تقدیریں بدل دی، کے حالات کو بدل دیے۔ اب نظری بن تو مذکر، اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا ہی چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو، یعنی تم سننے نہیں آتے، تمہیں یہ پسند نہیں، تو کیا اب ہم یہ سلسلہ بند کر دیں؟ مکہ والوں پہ چوٹ ہے کہ وہی کا اتنا پیارا سلسلہ نبی کی زبان سے جاری ہے، مکہ کی گلیوں میں وہی آ رہی ہے، تو کیا اب تم اس کو نہیں سن رہے، تمہیں یہ نبی اچھا نہیں لگتا، تو کیا اب تمہارے پریشر میں آ کر ہم جبرائیل کو بھیجنا چھوڑ دیں؟ نہیں، پچھلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر وہ لوگ جن سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ دھمکی کہ دیکھو اگر تم نے اس نبی کی اور اس قرآن کی مخالفت کی تو جو کل ہوا تھا وہ آج بھی ہوگا، اور واللہ ہی جو کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا قیامت تک ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو حق کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ دیکھیے، اخلاص کے ساتھ بغیر کسی مفاد کے اس کتاب کی خدمت کرنا یہ ایک اتنی بڑی کوز ہے کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ مدد کہاں سے ہوتی ہے، یہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ ہر دور میں اس طرح کی کہانیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں، یہ پچھلے دوروں میں بھی رہی۔ اب چونکہ وہ شرک میں تھے نا، ان کو اللہ کی ذات نہیں دکھ رہی تھی نا، تبھی تو نبی کی بات نہیں مان رہے تھے۔ دیکھیے، آج بھی وہی لوگ اللہ کے دین کی بات کی ویلیو نہیں پہچانتے جن کو اللہ کی قدر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ تھوڑی سی اپنی باتیں بتاتے ہیں کہ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو۔ آج جاتے ہوئے ذرا راستوں پہ اس آیت پہ غور کیجیے گا، بعض وقت اتنی سلپری ہوتی ہے، آپ کو پتا کہ یہاں کے راستے ٹیڑھے میڑھے ہیں کہ اگر اللہ نہ تھامے تو بندہ گرتا ہی چلا جائے۔ جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر بیٹھو، اور جب تم ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کیا کرو اور کہا کرو سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین۔ یہ تھی ایک وہ بات ہے جی، دعا سب کو یاد، الحمدللہ سب پڑھتے ہیں نا، تو آج کا حوالہ زبانی رکھ لیجئے کہ یہ سورت زخرف میں۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کے سفر کو آخرت کے سفر سے جوڑا گیا ہے۔ دنیا کی سواری پہ بیٹھے ہونا تو آخری سواری کو یاد کرو کہ وما کن لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اس نے تم کو کسی میں بٹھا دیا، کبھی رکشے میں بیٹھو کبھی مرسیڈیز میں بیٹھو، کہو کہ اللہ نے مجھے دی یہ گاڑی، یہ اس کی نعمت ہے۔ کوئی کسی میں ہو فخر کے ساتھ بیٹھو، یہ نہیں کہ آپ بڑی گاڑی میں بیٹھے تو اب آپ اپنے وائے پہ پریشان ہیں، آپ اپنے نقاب سے حیران ہیں۔ نہیں، اللہ تیری ذات، اللہ یہ نہیں کہتا گاڑیاں نہ لو، اللہ یہ نہیں کہتا کہ بڑے بڑے تم اپنے گھر نہ بناؤ، لیکن رب کے بندے بن کے رہو۔ تو آج جب آپ اللہ کے دین کے ساتھ اللہ کی دنیا کی نعمتوں کو بھی استعمال کرتے ہیں تو ظاہر پرستوں کو کم از کم اس سے تھوڑی تسلی ہو جاتی کہ اچھا دین کچھ لیتا نہیں ہے۔ لیکن جب ایک انسان اپنے آپ کو دنیا کا غلام بنا دیتا ہے تو اس کو یہ سب کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ حقیقت یہ کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا، اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدا رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، جب ان کی ولادت کی خبر خود ان میں سے کسی ایک کو دی جاتی ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھرا جاتا ہے کہ اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی۔ یہاں آپ دیکھیے کہ زخرف صورت کی تھوڑی سی ایک وجہ تسمیہ بھی سمجھ آ رہی ہے، یونشیا فی الخلجا، یعنی یہاں عورت کے زیور پہننے کی بات ہوئی۔ تو آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں جب عورت کو مرد بنایا گیا، بچپن سے بچی اور بچے کا لباس ایک ہی رکھا گیا، وہ خوبصورت پیاری پیاری فراکس کی جگہ پھر جینز اور شارٹس اور پتہ نہیں کیا کچھ آ گئی، تو وہاں آپ یہ پرسپشن بھی دے دیا کہ زیور پہننا بے وقوفی کی علامت ہے۔ آپ کو پتا کہ وومن رائٹس کی طرف سے ایک بہت بڑی آرگنائزیشن بنی تھی اور انہوں نے ایک کمپین چلائی تھی اور اس کا نعرہ کیا تھا کہ سب زیور اٹھا کے آگ میں پھینک دو, چوڑیاں اتارو, کیا تم چوڑیاں پہن کے گھروں میں بیٹھی ہو, باہر نکلو, مشینیں سنبھالو, گاڑیاں سنبھالو, یہ فطرت کے خلاف ہے. عورت کا زیور پہننا یہ عورت کی شان ہے, اللہ نے اس کو برا نہیں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت اسامہ کے بارے میں کہا, جب وہ روئے گرے تو آپ نے کہا اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو ہم اس کو کپڑے پہناتے, ہم اس کو زیور پہناتے. تو عورت کی تو نزاکت ہے اس میں. اور اللہ نے سونا بنایا کس لیے؟ کیا سونے سے آپ تلواریں بنائیں گے, چاندی بنائیں گے؟ یہ تو ہمیشہ اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دھات صرف ہمارے زیورات کے لیے بنا دی. دوسرا, اس پہ لوگ بہت چڑ کھاتے ہیں, دیکھو دیکھو عورت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہہ دیا کہ جھگڑے کے وقت یہ اپنا مدعا بیان نہیں کرتی. تو میں آپ کو بھی ذرا غصہ دلا کے دیکھوں, پھر دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ مردوں پہ نا عقل غالب ہوتی ہے اور عورتوں پہ جذبات. جب میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو اینڈ پہ روتا کون ہے, یہ بتائیں. تو یہ ہے غیر مبین, کوئی جھگڑنا اچھی بات ہے؟ اللہ کی عورت وہ جو بہت جھگڑتی ہے, ہاں بھائی ہماری خوبی ہے کہ جب جھگڑنے کا موقع تھا یہ رونے لگ جاتی ہے. تو اللہ نے تو عورت کی نزاکت کی بات کی ہے کہ عورت بڑی سافٹ ہوتی ہے اور وہ بڑ بڑ کے باتیں نہیں آگے سے کرتی. وقال لو شاء الرحمن ما عبدناهم, انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا, کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ نعوذ باللہ, یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کر دی. آپ کو پتا ہے کہ ایک اور نیا پرسپشن جو آ رہا ہے, پہلے لوگ گاڈ کے ساتھ ہی لکھتے تھے اور اب آپ کو پتا ہے کہ ماڈرن لوگ گاڈ کے ساتھ شی لکھتے ہیں. نعوذ باللہ کہ آپ گاڈ کو عورت کر دو اور گاڈ کو بھی گوش کر دیا. امریکہ میں لوگ گاڈ بہت تھوڑا کہتے ہیں, پہلے کہتے تھے نا او گاڈ, او گاڈ, جیسے بائی گاڈ, اب کہتے ہیں گوش, ویشن ہے گوش, گوش کے گاڈ کو گوش بنا دیا, یعنی نام بھی نہ رہے نعوذ باللہ اللہ کا ادھر. اللہ اکبر, ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں ان کی جواب دہی کرنی ہوگی. یہ کہتے ہیں اگر خدا رحمان چاہتا کہ ہم اس کی عبادت نہ کریں تو ہم ان کو کبھی نہ پوچھتے, یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے, محض پیر تکے لڑاتے ہیں. کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند یعنی اپنی ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ یعنی فرشتوں کو خدا بنانے کی کوئی ہم نے دلیل دی ہوئی ہے؟ نہیں, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں. اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا, اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقشے قدم کی پیروی کر رہے ہیں. آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں, ان نہ وجد نہ آبا نہ اعلی امت. ہر نبی نے ان سے پوچھا, کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے؟ خواہ میں تمہیں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس سے کافر ہیں. آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی. اور فنظر کیف کان عاقبۃ المکذبین, خوب دیکھ لو کہ چھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. آپ کی صورت کے صدمے سے ہی وہ کشمکش اور وہ گڑبڑ دکھ رہی ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دور کے لوگوں کی تھی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آج کا دور بھی کچھ مختلف نہیں دکھتا اس دور سے. کس طریقے سے آج بھی لوگ اتنی ہی لو حجت کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی بات کہنے والا بعض دفعہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ, یا تو میں بات ٹھیک نہیں کر رہا یا لوگوں کی سوچ ٹھیک نہیں. یہاں پہ ہمارا رخ پورا ہوا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب الحمد للہ, ہمارا آج خلاصہ قرآن یہیں تک کمپلیٹ ہوا. اینڈ ماشاء اللہ بہت سارے لیسنس کیا سیکھا آپ لوگوں نے. مجھے یہ لگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین میں جب کام کرتے ہیں, ایک ایسا ریمائنڈر مجھے ملا کہ جب ہم اللہ کے دین کے کام کرتے ہیں تو پھر ہمیں کسی چیز سے خوف نہیں کھانا چاہیے, کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے, رائٹ. اور پھر یہ بھی کہ اگر اس کام کے دوران یا ایز اے مسلم پرسن ایز ویل, کہ اگر کہیں حق تلفی ہو تو ہر دفعہ چپ رہ جانا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, رائٹ. آپ سب اگری کرتے ہیں اس بات پہ؟ کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی اپنی اسٹرینتھ اچھے انداز سے استعمال کرنی چاہیے تاکہ کسی کو آپ ایک کرنے والا نہ لگیں کہ اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اور اس کو تو سپریس کیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں بھی دھیان یہی رکھنا ہے کہ ہمارا طریقہ بالکل آؤٹ نہ ہو جائے کہ پھر ہم فساد کرنے والے یا ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں. رائٹ, توکل کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. سچی بات ہے. اینڈ غصے پر قابو ہونا چاہیے. صحیح بات. اور وہ جتنی آپ لوگوں نے سب نے بھی یہ باتیں سنی ہوں گی, مختلف ورک شاپس میں پڑھی ہوں گی کہ انسان جب غصے کو کنٹرول کرتا ہے بہت ساری ان فیلنگس کو نکالتا ہے, پھر آپ اپنے لیے آسانی کرتا ہے, خود کو ہلکا کرتا ہے, خود کو مزید خوشی پہنچا رہا ہوتا ہے. ادروائز کتنا مشکل ہے. توکل اور اللہ از ویری امپورٹنٹ ایون ریسپونڈنگ ٹو ظالم ود عدل. یس 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 بالکل ان شاء اللہ. اینڈ ہوتا نا کہ کبھی کبھی ظالم کے ظلم کو روکنا بھی عدل ہے, تو جسٹ بینگ نائس اینڈ پیشنٹ ایوری ٹائم ڈزنٹ میک سینس. موقع دیکھ کے کام کرنا ہے, مشورہ کرنا اسلامی زندگی کا ایک اہم ستون ہے. یس, ظالم اور مظلوم دونوں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. صحیح بات ہے, یہ جو مظلوم ہے اگر وہ قدم سہتا رہے اور کوئی کوشش ہی نہ کرے تو پھر اس شخص کا ظلم دوسروں پر بھی شروع ہو سکتا ہے, پھر وہ ایک غلط چیز کو روکا نہیں جا رہا. اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم اس کو اسٹاپ کریں. اہل ایمان, جی اہل ایمان مشورہ کرتے ہیں, ہم پر پہنچانے کی ذمہ داری ہے, منوانے کی نہیں. تو یہ تکبر سے کمپلیٹ پرہیز کرنا چاہیے. ہے بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں کہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے اس کا علم حاصل کریں, اس کا فہم حاصل کریں, اور پھر اپنے عمل کو اس کے مطابق کر سکیں. نو ڈاؤٹ کتنی دعائیں کر لیں ایسی, اس کی ہمیشہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے. رائٹ, تو ان شاء اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں ورڈ میٹنگ. اینڈ آپ سب ریڈی ہوں گے. سورۃ الشورا, سورۃ الشورا آیا نمبر 30 سے اسٹارٹ کریں گے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے جی, دنیا کی سواری پر بیٹھیں تو آخر کی سواری یاد کریں. صحیح بات ہے. پہلا ورڈ آپ 32 آیا میں دیکھیں گے. کل آلام, کل آلام, پہاڑوں جیسے, پہاڑوں کی مانند, لائک ماؤنٹینز. رائٹ, پہاڑ کی مانند, بالکل ٹھیک ہے, کریکٹ. اچھا نیکسٹ, نیکسٹ کی آیت 33 میں ہی دیکھیں گے. سیولنا, سیولنا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ پھر رہ جائیں, پھر رہ جائے, پھر وہ ہو جائیں. یس, پھر رہ جائیں وہ, یا پھر وہ ہو جائیں, پھر وہ رہ جائیں. یس, نیکسٹ ورڈ روا کیدا, اسی آیت میں روا کیدا. یس, روا کیدا کھڑی. اچھا سر, اس کے بعد نیکسٹ آئے 34 میں ہی ایک ورڈ ہے, یو بیف ہننا, یو بیف ہننا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ وہ تباہ کر دے ان کو. یس, وہ تباہ کر دے ان کو, تباہ کر دے ان کو. یس ٹھیک, الحمدللہ. نیکسٹ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آیا 37 میں. آیا 37 الفواحشہ, یہ بہت آسان ورڈ ہے. یس, الفواحشہ, بے حیائی. اینڈ یہ پلورل ہے یا سنگولر؟ پلورل. اچھا, پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. جی ایک سیکنڈ, چلیں شاہ ایک ورڈ اور بتائیے 42 میں یبغونا یبغونا وہ تلاش کرتے ہیں یبغونا وہ فساد مچاتے ہیں یس جی یبغونا کا تلاش کرنے کے بھی معنی میں آتا ہے بٹ یہاں اس آیت کے اندر صرف کسی کے معنی میں آیا جب آپ آگے پیچھے کا کانٹیکسٹ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا وہ یبغونا اور وہ فساد کرتے ہیں ٹھیک پھر اس کے بعد انشاءاللہ آیا 44 مردن مردن واپس لوٹنا یس واپس لوٹنا ریٹرننگ رائٹ ٹھیک ہے اچھا پھر نیکسٹ ہی آیا 45 میں یس ٹھیک اچھا پھر آیا 47 آیا 47 ملجا ملجا الذل جو ہے وہ سمپلی ذلت ہی ہوگا جب آپ اس سے پہلے من لکھیں گے تو پھر اس کے آگے سے اور دوسرے ٹرانسلیشن سے آ سکتا ہے ملجا یا سوری جائے پناہ پناہ کی جگہ پناہ کی جگہ یا کوئی پناہ گاہ اسی آیت میں ایک اور ورڈ نکیر انکار نکیر انکار کرنے والا یا کوئی روکنے والا یہ مددگار بھی اسی میننگ میں آپ لے سکتے ہیں ٹھیک پھر اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آیا 48 فریحہ یہ تو بہت آسان سا ہے فریحہ خوش ہیپی یس فریحہ فریحہ خوش ہو جاتا ہے یا خوش ہو جانا رائٹ جی بیکاز فریحہ جو ہے وہ اسم ہے یا فیل ہے کیا ہے آپ سے بتائیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے نیکسٹ 49 آیا 49 اینڈ یہاں پر آپ مجھے بتائیں گے یہابو یہابو کا کیا ٹرانسلیشن ہے وہ عطا کرتا ہے یس وہ عطا کرتا ہے گڈ الحمد للہ نیکسٹ آئی ایس ایس ٹی اقیما بانج بانج بالکل ٹھیک پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے ان شاء اللہ جی صرف زخرف اسٹارٹ کرتے ہیں جی آیا 5 آیا نمبر 5 آفا نغریبو آفا نغریبو کیا ہم پھیر لیں یا should we make it away I think یہ ہوگا انگلش میں کہ ہٹا لینے کا پھر لینے کا ٹرانسلیشن کیا ہم ہٹا لیں should we turn away right کیا پھر ہم روک لیں yes ٹھیک اچھا پھر نیکسٹ آیا نمبر 8 اور آئی نمبر 8 میں ورڈ ہے مبا. مبا کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ تم سوار ہوتے ہو یو رائڈ؟
یس.
تم سوار ہوتے ہو؟ یس الحمد للہ. آیا 13 تاکہ تم چل بیٹھو. ٹھیک ہے تو ہم سمجھا ابھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تاکہ تم چل بیٹھو لیٹس تبو تاکہ تم چل کے بیٹھو ساری گیٹ سیریس. جی ٹھیک ہے گڈ. آگے اسی آیت میں ایک اور ورڈ مقرنین. مقرنین بس نہیں کرنے والے کنٹرول کرنے والے. کنٹرول ٹھیک ہے الحمد للہ گڈ ماشاء اللہ. قابو میں رکھنے والے صحیح سب نے صحیح لکھا ماشاء اللہ. ایک سے لاسٹ ان شاء اللہ کہہ لیتے ہیں آئی نمبر 16 میں افاکم. افاکم سلیکٹڈ یو چن لیا تم کو ٹھیک پاس کر دیا تم کو ٹھیک ہے. یس الحمد للہ گڈ ماشاء اللہ. پاس کر دیا تم کو اس نے بس زیرہ کر دیا تم کو رائٹ. سو الحمد للہ یہیں تک اس کو رکھیں گے ماشاء اللہ. گڈ پارٹیسپیشن آپ سب کی جانب سے. سو الحمد للہ رب العالمین. ان شاء اللہ نیکسٹ آپ کا سیشن صحیح بخاری کا ہے تو آپ لوگ اس کے لیے ریڈی ہو جائیں. حدیث نمبر 611 سے اسٹارٹ کریں گے. تہجد کی ٹاپک اسٹارٹ ہے تو ان شاء اللہ اس کو شروع کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
احمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقت سے صحیح بخاری میں ہم کتاب التہجد پڑھ رہے ہیں. اس میں سے کنٹینیو کریں گے حدیث نمبر 611 چیپٹر نمبر 17 ہے باب فضل من دار باللیل فصلى پیج نمبر 404 ہے گرین بکس میں سے. اس شخص کی فضیلت جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے. عن عبادۃ بن ثابت رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک له الحمد وهو على کل شیء قدیر الحمد للہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ثم قال اللہم اغفر لی او دعا استجیب لہو فان تودع و صلى قبلت صلاته. میرا خیال ہے کہ اگر اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ اس حدیث کو اپنے دل سے لگا کے رکھیں گے. اتنی خوبصورت اس کے اندر دعا ہے. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ حضرت عبادہ بن ثامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, آپ نے فرمایا جو شخص رات کو اٹھے یعنی سو رہا تھا ایک دم آنکھ کھل گئی اور کہے, آنکھ کھلی تو کیا کہا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یعنی دعا ہے, آسان سے لفظ ہیں. پھر یہ دعا پڑھے, کیا, اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے, اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. کیا پتا چلا کہ جو شخص اس حدیث کو پڑھے اسے چاہیے کہ اپنے اندر خلوص نیت پیدا کرے اور اس عمل کو غنیمت جانے. مشکل ہے, بستر سے بھی نہیں اٹھے, بس اٹھے لیٹے لیٹے میں یہ پڑھا, اور زبانی آتی ہوگی تو ہی پڑھیں گے نا. اور اتنا چھوٹا سا کام ہے, اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, بخش دے. تو رات کو سونے کی جو دعائیں اس کے اندر بھی یہ دعا آپ کو بک میں مل جائے گی انشاءاللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال وہو یقص فی قصصہ وہو یذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخلکم لا یقول الرفس یعنی بذلک عبداللہ ابن رواحہ وفین رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساتیو اران الہدا باد العما قلوبنا به موقنات انما قال واقع یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المداجیو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ واعظ کرتے ہوئے رسول اللہ کا ذکر کرنے لگے کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا, تمہارا بھائی عبداللہ بن رواحہ کوئی بیہودہ بات نہیں کہتا, دیکھو تو کیسے اچھے مضامین سناتا ہے. ہم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں, جب صبح کی پو پھوٹتی ہم تو اندھے تھے, اس نے ہمیں ہدایت پر لگایا اور ہمیں دلی یقین ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ واقعی سچ ہے. یعنی یہ اشعار ہیں جن کو بیان کیا عبداللہ بن رواحہ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو بیان کی تھی اس کا تذکرہ کیا ہے. رات کو ان کا پہلو بستر سے الگ رہتا ہے جبکہ نیند کی وجہ سے مشرکین پر بستر بھاری ہوتے ہیں. کیا دعا کریں ہم اپنے لیے کہ اللہ ہمارے پہلوؤں کو رات کو بستر سے الگ کر دے. اللہ آج تمہاری یہ دعا قبول کر لے کہ ہمیں تہجد کا عادی کر دے. کیا پتہ چلا کہ وعظ کی مجلسوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر باعث برکت ہے, لیکن محافل عید میلاد مروجہ کا کوئی ثبوت نہیں. یہ خیر القرون سے بہت بعد کی پیدوار ہے. یعنی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے, نعت بھی پڑھتے تھے, لیکن اس کے لیے کوئی خاص محفل نہیں سجاتے تھے. بات واضح ہے الحمدللہ. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه ورأيت كأن اثنين أتياني باقي الحديث وقد تقدم. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواب دیکھا جیسے میرے ہاتھ میں موٹے ریشم کا ایک ٹکڑا ہے, میں جنت میں جہاں جانا چاہتا ہوں وہ مجھے اڑا کر لے جاتا ہے, اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے دو شخص میرے پاس آئے. بعد میں وہ پوری حدیث بیان کی جو 591 میں گزر چکی. کیا بات تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ عبداللہ اچھا شخص ہے اگر وہ تہجد پڑھے. تو خواب میں اللہ نے ان کو جنت میں اڑتا ہوا دکھایا, تو اب اس کی تعبیر اللہ کے نبی نے کیا دی کہ عبداللہ تہجد پڑھا کرو. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض جب اللہ تعالیٰ عمل کی جزا پہلے دکھا دیتا ہے کہ تم جنت میں ہو تو عمل کرو. اچھا ہم کیا کہتے ہیں, وہ میں نے خواب میں دیکھ لیا تو میں جنت میں جانا ہے, تو وضو کی کیا ضرورت ہے؟ تو شکر کریں آپ اشرہ مبشرہ میں نہیں ہیں, ورنہ آپ تو بہت سب کچھ ہی چھوڑ چکے ہوتے. تو بعض دفعہ دیکھیں نا, لالچ بھی تو آ جاتا ہے نا, اچھا یہ ملے گا اب میں کرتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کسی کو بھی اپنی طرف بلانے کے طریقے ہوتے ہیں. ما جا فی تطوع مسنا مسنا نفل نماز دو دو رکعت کر کے پڑھنے کا بیان. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا کما یعلمنا سورۃ من القرآن یقول اذا ہم احدکم بالامر فلیرق رقعتین من غیر الفریدۃ ثم لیقل. اب یہ آگے طویل دعا ہے. اللہم انی استغفرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری او قال عاجل امری وعاجلہ فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا سَلَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِي فَاصْرِفْ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْدِنِي بِهِ قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ. رواہ البخاری. کتنے لوگوں کو استخارے کی دعا زبانی آتی ہے؟ کتنے لوگ استخارہ کرتے ہیں اور کون کون استخارہ کرنے سے ڈرتا ہے؟ میں نے کچھ لوگوں کو ڈرتے دیکھا. کہتے ہیں نانا استخارے میں پتہ نہیں کیا آ جائے گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. بعض لوگ استخارے کو غیب جاننے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. حالانکہ استخارہ خیر مانگنا, استخارہ تو سیکھ خیر, خیر کا طلب کرنا کہ اللہ اگر یہ معاملہ اچھا ہے تو اس کو کر دے, نہیں ہے تو نہیں. اور ادھر اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جس نے استخارہ کر لیا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا. مانا دی ماں من استخار. اور حقیقت ہے کہ استخارہ کر کے اپنے سارے کام اللہ کے حوالے کریں کہ اللہ اب تو جان, تیرے کام جانے, ہم نہیں اس پہ کچھ کہتے. طریقہ کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں کے لیے استخارے کی تعلیم دیا کرتے, جیسے ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتے. ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کام کا ارادہ کرے, کوئی بھی کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ فرض کے علاوہ دو رکعت پڑھ لے, پھر یوں کہے. ترجمہ دیکھیے گا اور آپ دیکھیں گے اس پورے ترجمے میں مسلم بیلیف ہے اور آپ اس میں خیر ایک دعا ہی مانگ رہے ہیں, کوئی اس میں کوئی غیب تو پوچھ بھی نہیں رہے. اے اللہ, میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت طاقت چاہتا ہوں اور تجھی سے تیرا فضل عظیم چاہتا ہوں. بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا ہوں, اور تو جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا, تو ہی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے. اے اللہ, اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین اور دنیا میں اور میرے کام کے آغاز اور انجام میں بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے. اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے دین دنیا میں اور میرے کام کے آغاز اور انجام میں نقصان دہ تو اس کو مجھ سے الگ کر دے اور مجھے اس سے الگ کر دے, اور جہاں کہیں بھلائی ہو وہ میرے لیے مقدر کر دے اور اس کے ذریعے مجھے خوش کر دے. ذرا سوچیے, اس کے بعد رہ گئی کوئی غم کی پریشان ہونے کی وجہ؟ پھر تو اس کے بعد جو بھی بندے کے ساتھ ہوتا ہے بندے کو کم از کم ایک کیفیت ضرور رہتی ہے اور وہ خوشی ہے. جو لوگ اپنے کسی کیے ہوئے فیصلے پہ پچھتاتے ہیں اور کاش کہتے ہیں یا لو کہتے ہیں وہ اس عقیدے کے خلاف جی رہے. فرمائے کاش نہ کہو, شیطان کا دروازہ کھل جائے گا. یہ دعا تو عام ہے لیکن بعض روایات میں ایک اور چیز ہے. کیا آپ نے فرمایا پھر اپنی ضرورت کا نام لے اور اللہ کے حضور پیش کرے, یعنی امرہ کی جگہ ضرورت کا نام لے لے. تو لہٰذا اس میں ایک اللہ پر توکل ہوتا ہے, پھر ثابت قدمی ہے, پھر تقدیر پر راضی رہنے کی دعا ہے, پھر خلوص دل سے اللہ کے حضور باتیں پیش کی جاتی ہیں اور بندہ اپنی کوتاہی کا کتنا اس میں اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں ان کو تعلم حاضل امرو, اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتی. تو گویا کہ پھر استخارے کے بعد کاموں میں خیر ہوگی. اچھا, اس میں نہ تو خواب آیا اور نہ اس میں ماں کا نام پوچھا, نہ بچے کا نام پوچھا. آج کل یہ جو ٹی وی پہ استخارے ہو رہے ہیں وہ کیا؟ کل ایک فلائٹ کسی نے بھیجی ہوئی تھی کہ یہ جو ماؤں کے نام اور بچوں کے اور فلاں کے نام پوچھ کے ٹی وی پہ استخارے کر رہے ہیں, یہ کیا استخارے ہیں؟ یہ تو جادو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نام نہیں پوچھا تھا. تو استخارے میں پھر خواب اور الٹی طرف نہیں سونا اور نئے کپڑے پہننے ہیں, صاف بستر بچھانا ہے اور دائیں طرف کروٹ کرنی اور نماز کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی, ایسی کوئی بات نہیں. استخارے کا سونے سے بھی کوئی تعلق نہیں, استخارے کا رات سے بھی کوئی تعلق نہیں. یہ دن میں کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں, اس پہ بہت دفعہ بات کی گئی ہے, اسی لیے یہاں اتنا ہی کافی ہے. بس یہ دعا مانگے, یقین رکھیں, اس کے اوپر غور کریں اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں اور عقل بھی تو استعمال کریں نا. پھر اس کے بعد تاخذ رقعۃ الفجر ومن سماهما تطوعا فجر کی دو سنتوں کو ہمیشہ پڑھنا اور جس نے انہیں نفل کا نام دیا. عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد منہ تعہدا علی رقۃ الفجر. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کے اس قدر التزام کیا ہوتا ہے؟ اہتمام نہ کرتے جتنا فجر کی دو سنتوں کا اہتمام کرتے. یعنی ہیں یہ نفل لیکن اللہ کے نبی ہمیشہ اس کو کرتے تھے, حتیٰ کہ سفر اور حضر دونوں میں اس کو پڑھتے تھے. ماں یقرأ فی رقۃ الفجر, فجر کی سنتوں میں کیا پڑھا جائے گا؟ آپ نوٹ کریں کہ تہجد ہی کے بعد میں یہ سنتیں بھی آ رہی ہیں, کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی اس کو بھی تہجد کے ساتھ ملا لیتے تھے, کیونکہ آپ آخری وقت تک پڑھ رہے ہوتے تھے اور اس میں فجر کا وقت شروع ہو جاتا تھا تو پھر سنتیں ادا کرتے. ونہا رضی اللہ عنہا قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفف رکعتین اللتین قبل صلاۃ الصبح حتی انی اقول هل قرأ بأم الکتاب. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے دو رکعت بڑی ہلکی پڑھتے تھے, حتیٰ کہ میں اپنے دل میں کہتی کہ آپ نے سورت فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں. سبحان اللہ, کیونکہ پہلے جتنا پڑھ چکے ہوتے تھے اور آپ پتہ کہ فجر کے فرض سب سے لمبے پڑھتے تھے تو سنتوں میں قسم کا چھوٹا سا بریک لے لیتے تھے. ابھی حدیث میں حضرت عائشہ فجر کی سنتوں میں قرات فاتحہ کے متعلق شک نہیں کر رہی بلکہ احساس دلا رہی ہیں کہ آپ بہت ہلکی رکعت پڑھتے تھے. اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ پہلی رکعت میں کل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں کل ہو اللہ احد پڑھتے تھے. اچھا, ہماری تو یہ لمبی سورتیں ہوتی ہیں, ہماری چھوٹی کون سی ہوتی ہیں؟ اتنا تین کل کا سر یہ آئی اسی لیے ہمارے دسوں کے لیے ہیں. صلاۃ الضحیٰ فی الحجر, گھر میں نماز چاش پڑھنے کا بیان. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی, کتنا پیارا انداز ہے, مجھے وصیت کی میرے دوست نے, یہ کہنے کی بجائے کہ رسول اللہ نے فرمایا. تو یہ قرب تھا نا حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی سے. کس چیز کی وصیت کی؟ بھی سلاسن, کیا؟ لا ادعوهن حتی اموت صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر وصلاۃ الضحیٰ والنوم علی وتر. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین باتوں کی وصیت فرمائی اور جیتے جی میں انہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا. ایک تو ہر مہینے میں تین روزے رکھنا, کریں نیت ہم بھی, کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. تین روزے 14, 15, 16, یعنی جو مڈل رات کے ہیں 13, 14 اور 15, ٹھیک ہے. دوسری چاش کی نماز پڑھنا. میں سوچتی ہوں اتنی چھوٹی نیکیاں لیکن شیطان اتنی بوجھل کر دیتا ہے. لوگ اتنی دور دور کھانے چلے جاتے ہیں لیکن گھر میں بیٹھے دو نفل پڑھنا شیطان بعض وقت مشکل کرتا ہے. اور آپ نوٹ کریں, جیسے ہم نے بک پڑھی تھی نا جنا مال پہ فرشتے اترے, اس میں پہلی چیز کیا تھی؟ باوضو سونا. میں ہر روز سوچتی ہوں کہ کتنا چھوٹا عمل ہے اور شیطان اتنی سستی ڈالے, ایسے لگتا نیند ہی کھل جائے گی اگر وضو کر لیا تو. یہ ٹیسٹ ہوتا ہے, تھوڑی دن کرنے لگ جائیں پھر عادت ہو جاتی ہے. تیسرے, وتر پڑھ کر سونا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس نمازی کو بوقت سحر اٹھنے پر یقین نہ ہو وہ نیند سے پہلے وتر پڑھ لے, اور جسے یقین ہو کہ صبح تہجد کے لیے اٹھے گا تو وہ طلوع فجر سے قبل وتر عطا کرے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو بات واضح ہے, پیچھے اس پہ بات ہو چکی ہے کہ جس طرح کے حالات اور واقعات ہوں اسی وقت میں پھر وتر پڑھ لینا چاہیے, اور پہلے پڑھ لیا جائے تو بعد میں اگر اٹھ گئے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد آگے فرمایا, باپ ہے رکعتین قبل الظہر, ظہر سے پہلے دو سنتیں پڑھنا. اچھا, ہم تو عموماً چار پڑھتے ہیں تو یہاں دو ہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا لا یدع ربعا قبل الظہر و رکعتین قبل الغداۃ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے چار رکعت اور فجر سے پہلے دو رکعت سنت کبھی نہیں چھوڑتے تھے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ ظہر سے پہلے دو رکعت پڑھتے, اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ چار پڑھتے تھے. تو اس میں کوئی کانٹراڈکشن یعنی تعارض نہیں ہے, کیونکہ دونوں حضرات نے اپنی اپنی معلومات سے آگاہ کیا. ہو سکتا ہے کہ گھر میں آپ چار پڑھتے ہوں لیکن مسجد میں جا کر آپ دو پڑھتے ہوں. حضرت عائشہ نے گھر کا عمل دیکھا, ابن عمر نے مسجد کا دیکھا, اور آپ دونوں عملوں کو کبھی کوئی اور کبھی کوئی بھی تو کر سکتے تھے. تو نفلوں اور سنتوں میں تشدد نہیں برتنا چاہیے. ہمارے کلچر میں یہ بہت بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ نماز کی رکعتوں کی وجہ سے بھی مسجدیں بٹ گئیں. تو ایسی بات نہیں, فرض سب ایک ہی جتنے پڑھتے ہیں, سنت و نفلوں میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہے تو اس کو اگنور کرنا چاہیے. الصلاۃ قبل المغرب، نماز مغرب سے پہلے سنت پڑھنے کا بیان. عن عبداللہ المزنی رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلوا قبل صلاۃ المغرب قال فی الثالثۃ لمن شاء کراہیۃ ان یتخذہ الناس سنہ. حضرت عبداللہ المزنی سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا نماز مغرب سے پہلے نفل پڑھو. مقرر فرمایا یعنی بار بار، ریپیٹڈلی. مقررہ کہتے ہیں دوبارہ کرنے، تو مقرر بار بار، یہ وہی مقرر ہے جو شاعروں کو بھی لوگ کہتے ہیں مقرر مقرر. اچھا ہم کیا سوچتے ہیں مقرر مقرر، تقریر کر رہے ہیں، نہیں مقرر میں ذرا ایک بار پھر سنا دے، ریپیٹ. تیسری مرتبہ یہ کہا جو کوئی چاہے اس اندیشے کے پیش نظر کے لوگ اسے لازمی نہ سمجھ لیں. اچھا ہمارے کلچر میں یہ بہت غیر معروف ہے، حالانکہ تہجد کا باب ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اسلام میں رات مغرب سے شروع ہوتی ہے نا، تو مغرب کی اذان سے فوراً بعد دو ہلکی سی رکعت پڑھنا اس کا ذکر ہے. اتنی جلدی کرتے تھے صحابہ کے حدیث میں آتا ہے کہ جو ہی مغرب کی اذان ختم ہوتی صحابہ پلرز کو ڈھونڈتے، کیونکہ نفل آپ بیچ میں نہیں پڑھ سکتے، پھر لوگ آگے سے گزریں گے تو آپ کی نماز خراب ہوگی، تو جو پلرز تھے یا وستون تھے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے جا کر جلدی سے دو رکعت پڑھتے تھے. یعنی جتنی دیر میں امام جا کر وہاں کھڑا ہوگا اور اقامت کی تیاری کرے گا اتنی دیر میں آپ پڑھ لیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس کا اجر پتہ لگ جائے تو کوئی اس کو کبھی نہ چھوڑے. صرف دو رکعت تھوڑے سے جماعت ہونے سے پہلے شرط ہے. جماعت شروع ہو جائے گی پھر سلام پھیرنی پڑے گی، کیونکہ جب فرض جماعت ہوتی ہے تو سنت نہیں ہوتے، تو اس کو بھی ہلکا پھلکا ادا کرنے سے جیسے ہم اپنی ساری نمازیں ہلکی پھلکی ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں ہلکی پھلکی لینی ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہاں پہ کتاب و تحدید پورا ہوا. جی آپ دیکھیے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تہجد جس کو کہتے ہیں، 13 رکعت تب بنتی ہے جب 8 رکعت نفل ہو گئے اور 2 اور 1 کر کے وتر ہو گیا. یہ تو ہو گئے آپ کے تہجد کے، لیکن اگر آپ رات کو سونے کے وقت عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھ لیتے ہیں تو پھر وتروں کے بعد دو نفل پڑھ لیں، سمجھے؟ اگر وتر آخری حصے میں تہجد کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو وتروں کے بعد دو نفل نہیں پڑھیں گے، بلکہ فجر کی سنتوں کا وقت ہوا ہوا تو وہ پڑھیں گے. لیکن اگر رات کی عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھتے ہیں تو پھر بعد میں آپ کا دل چاہے تو دو نفل پڑھ سکتے ہیں. واضح؟ ٹھیک ہے، چلیے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاء اللہ گڈ سیشن، اور ہم سب کو تہجد کا نام جسے سنتے ہی کیسا فیل ہوتا ہے. سمتھنگ لائک کہ بہت پرسکون سی نماز، یا ایک سکون کہہ سکتے ہیں. مجھے جیسے تہجد کا نام جیسے میں سوچوں تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے بہت پیسفل تھی، جو مجھے میرے اندر بھی سکون دے گی، مجھے خود بھی ارد گرد بھی سکون محسوس ہوگا. اللہ سبحانہ سے ڈائریکٹ کنیکشن، ون آن ون کنیکشن، ٹائم قائم ٹائم، الحمدللہ صحیح. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لٹرلی وہ واقعی ہم سب کو اسی توفیق دے، بیکاز کہیں نہ کہیں جمع ہوتی ہے. اور یہ چونکہ مجھے ایسا لگتا ہے چونکہ اتنی امپورٹنٹ ہے، اسی لیے شیطان ہمیں اس میں کافی مشکلات دیتا ہے، لیکن الحمد للہ اللہ تعالیٰ کام کرے اور دیکھتے بھی ہیں. انڈیڈ کھانا کا ریچارج کرتے ہیں ان شاء اللہ. پہلی حدیث جو ہم نے دیکھی تو وہ ایک دعا تھی، اور دعا بہت ہی سمپل تھی، بہت آسان سی ہے. اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کو حدیث سے کیا سمجھ میں آئے کہ وہ جو دعا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، الحمد للہ سبحان اللہ والقوۃ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو اس کے بعد اگر اللہم صلی کر دی جائے تو انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور اگر دعا کی جائے تو وہ قبول کی جاتی ہے. یس، تو دعا قبول ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی دعا ہے نا, اور یہ ایک اسپیکر نے بھی ایک چھوٹے سے ویڈیو میں بھی کر کے بتائی تھی. تو واقعی میں ایک چھوٹا سا مجھے سلیکٹ کرا تھا, ہمیں کتنے اپرچونیٹیز دیتے ہیں دن بھر میں رات بھر میں کہ کسی بھی طرح سے ہم انہیں اویل کر کے اپنی آخرت بنا لیں, اینڈ اس کے بعد قبول ہوتی ہے. شو دا کانشیسنیس آف ا بلیور, اینڈ اگر اس چیز کا شوق ہو دھیان ہو تبھی رات کو اٹھ کے یاد آئے گا, ورنہ رات میں اٹھ کے بھی بعض اوقات یاد نہیں آتا اگر انسان کا ذہن کچھ اور ہی چیزوں میں مشغول رہا. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی لکھا کہ اگر نماز پڑھی جائے تو وہ نماز بھی قبول ہوتی ہے, رائٹ. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو کہ اگلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے ان کی تعریف میں کچھ اشعار کہا کرتے تھے یا ان کی اچھائیوں کا بیان کیا کرتے تھے, تو کیا پھر یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں اور اس کے ہاتھ سے محفلیں لگائی جاتی ہیں, کیا پھر ان کو دلیل ملتی ہے اس بات سے کہ وہ کی جا سکتی ہیں؟ نو وائی, کیونکہ وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ صحابہ کرام تو کرتے تھے, تو پھر اس میں کیا غلط بات ہے؟ نو محفل سے جا کر نہ کریں, ایسی ہی کر سکتے ہیں. یس, حبوب بھی رہتے تھے کہ لفظوں کا بھی صحیح استعمال کیا جائے, اور یہ کہ اسپیشلی خاص اس چیز کے لیے محفل نہ ہو تو دین پھر تذکرہ کیا جا سکتا ہے تھوڑا سا, رائٹ. پھر اس کے بعد اگلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ کسی بھی شخص کی جنت میں جانے کا, کیونکہ یہاں صحابی کے بارے میں بات آ رہی ہے جن کو بھی فارم میں آیا, تو جنت میں جانے کے لیے ہمیں کس چیز کی موٹیویشن ملتی ہے اس حدیث سے؟ اگر ہم اپنا مقام جنت میں رکھنا چاہتے ہیں فور شور, تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ تہجد, رائٹ. اور جس طرح صحابی کے بارے میں آیا کہ وہ پھر انہوں نے تہجد کو لازم پکڑ لیا کہ ان کو, اینڈ لٹرلی کہ وہ ایسا کی بات استاد نے بھی کہا نا کہ یہ ایسی بشارتیں دیکھ کے یا سن کے انسان تو بڑا مطمئن ہونے لگے, اور شیطان کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن انسان کو مزید اور کام میں گھس جانا چاہیے, تب کوئی رائٹ اینڈ تہجد پڑھنا چاہیے, رائٹ. تو الحمدللہ رب العالمین سے آپ نے بتایا. اس کے علاوہ جی, اس کے علاوہ اگلی حدیث میں ہم نے ایک خاص دعا کے بارے میں پڑھا تھا, وہ دعا کون سی تھی؟ استخارے کی دعا. یس, استخارے کی دعا. اینڈ استخارے کی دعا آپ کتنے لوگوں کو آتی ہے؟ استخارے کی دعا کتنے لوگوں کو آتی ہے؟ آئی تھنک یہ بہت ہی ایزی ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر شروع میں بھی اگر آپ دعا کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو اسٹارٹنگ ورڈ ہیں وہ تھوڑے سے یاد کر لیں, اس کے بعد جو پھر شروع ہوتے ہیں جیسے یعنی ہم اپنی بات کرتے ہیں تو میں فوراً اللہ تعالیٰ کے بارے میں آ جاتا ہے, رائٹ. کہ فعین نہ کہتا خود مولانا قبیر, اگر تک دیر یاد ہے تو نیکسٹ ورڈ خود ہی سمجھ آ جائے گا, تعلم یاد ہے تو اگلا خود ہی آ جائے گا. تو اس طرح آئی تھنک میننگ کے ساتھ یاد کرنے میں اٹ وڈ بی جسٹ پرفیکٹلی فائن, اور بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے. میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں لیکن دیکھ کر صحیح آئی جسٹ میمورائز ٹو اٹ میننگ. یس, آلموسٹ پوری روز پڑھتی ہیں, صحیح بات ہے. اس کو پڑھنے کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ایک مجھے سیکیورٹی ہو گئی, انشورنس ہو گئی نا. تو ایک سکون مل جاتا ہے کہ اب بس جو ہونا ہے وہ بس اب خیر ہی ہوگی, چاہے بظاہر کچھ بھی لگے لیکن اب اچھا ہی ہے. تو الحمد للہ رب العالمین, اللہ کا شکر کہ ہمیں ایسی دعائیں دی ہیں کہ جس کے ساتھ ہم اپنے, اور پھر دیکھتے ہیں نا صحابہ کرام صاحب کو کتنا زیادہ انسرسائز کرتے تھے, کیا بتاتے ہیں صحابہ کرام کہ ان کو کیسے سکھاتے تھے, واٹ ڈو دے سے اباؤٹ اٹ, کہ اس کی اہمیت کو وہ کس طرح بیان کرتے ہیں, کہ کتنی اہم تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس طرح سکھاتے تھے. جیسے کہ قرآن کی کوئی آیت ہو, یس, یعنی قرآن کی کوئی آیت ہو اس طرح سے وہ ہمیں اس کو اسپیشلی سکھایا گیا, رائٹ. پھر اس کے بعد جی, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی فجر کی دو سنتوں کے بارے میں, تو ان کی کیا اہمیت آپ کو اس حدیث سے ملی؟
Thank you.
یس، فجر کی دو سنتیں، ان کے بارے میں ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کبھی بھی مس نہیں کرتے تھے. اسی وجہ سے ایون دو کہ وہ سنت ہے اور سنت نفل کی اس میں ہی آتی ہیں، بٹ اسٹل چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مس نہیں کرتے تھے، ناٹ ایون وائل ٹریولنگ، یس، تو اس لیے ہمیں بھی کبھی نہیں مس کرنی ہوتی، وہ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. اور ہر خیر سے بہتر میرے خیال سے آپ یہ لکھنا چاہتے تھے، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ یہ ہر چیز سے جو دنیا میں ہے، اس کو کائنات میں ہے، اس سے بہتر ہے، صرف دو سنتیں نہیں ہوتی، تمام چیزوں سے افضل ہے. یس، اینڈ آئی تھنک کہ یہ صرف دو سنتیں ہیں، اگر انسان کمپیریزن کرے دنیا میں کائنات میں تو بہت کچھ ہے، مگر اس سب کو ایک طرف رکھے اور اس سب کو ایک طرف رکھ دیا. تو سبحان اللہ، کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چھوٹی سی پڑھتے تھے، ہلکی سی پڑھتے تھے، یہ بھی نہیں کہ بہت لمبی پڑھتے ہوں. آپ لوگ بتائیے کیا پڑھتے تھے پہلی رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد؟ سورۃ الکافرون، اور اس کے بعد اگلی رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص. سمپل اور سنت کا بھی ہمیں ایک طرح سے اجر ملے گا، اور چھوٹی سی بھی ہے کہ کسی کے اوپر بھاری بھی نہیں لگے گی. ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ طریقے آپ کو یہیں تک رکھتے ہیں، رائٹ؟ اور اب نیکسٹ آپ لوگوں کی بریک ہے 10 منٹس کی، تو سب اس کو انجوائے کریں، ریلیکس کریں، ان شاء اللہ پھر باقی آپ کے سیشن کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیر من کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ اکبر، اللہ كثيرا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں جی فرسٹ سسٹر آپ شروع کیجیے آئی نمبر 25 سے لے کر آئی نمبر 34 تک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين جزاك الله خيرا السلام عليكم
آمين وياكم بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جيت كوز ما شاء الله تبارك الله
یہاں پہ یہ جو ورڈ آیا نا آئی نمبر 28 میں ما اغنا، اس غین کو تھوڑی ہیوینس کی اور اس میں گنجائش تھی، ما اغنا عنی مالیہ، تو غین کو تھوڑا سا اور ہیوی رکھیں گے. پھر 27 میں جو ورڈ ہے بود، یہ آپ کا بالکل پرفیکٹ تھا، مگر او جو ہے وہ الف کے ساتھ تھوڑا لائٹ ہو گیا، تو اس کو تھوڑا فوکس کریں گے. کانتل او بویا، او بویا، بالکل الف کے اینڈ تک اس کو ہیوی کریں گے. 32 میں جو ورڈ ہے زوروہا، اس میں آپ کا آئین ہیوی ہو گیا تھا، تو آئین کو آپ نے لائٹ رکھنا ہے. زوروہا نہیں، لپس کو ہم نہیں راؤنڈ کریں گے. آپ نے نا کرنا یہ ہے کہ جو ڈیپسٹ پارٹ ہے اس کو اوپر اٹھائیں، اور جو ٹپ ہے فرنٹ سے جو ٹپ ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا نا اور یعنی کپ کی طرح بنانا ہے. سینٹرل پارٹ کو ڈاؤن کر کے منہ میں جتنا پریشر بھر سکتے ہیں آپ بھریں، یعنی القو بویا، تو القو کو یہ تھوڑا کم ہو رہا ہے، القو بویا ما اغنا، غین کو اور ہیوی کر کے اغنا. پھر اسی طرح سے یہاں پر یہ جو زوروہا، یہاں آپ کا آئین تھوڑا ہیوی ہوا تھا، اس آئین کو ہم ہیوی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ زوروہا بالکل لائٹ کر کے. پھر باللہ العظیم، اور جو لاسٹ آیا ہے 34، اس میں نا بو، اس میں ہلکا غنا جا رہا تھا، یعنی آلہ بو آ بو آ، یوں ہو گیا آلہ بو بو آ میل. میک شور کہ ساؤنڈ جو ہے وہ باہر کی طرف آ رہی ہو، نیزل ساؤنڈ نہ جا رہی ہو. ولا یحب علی بو آ میل مسکین، ٹھیک ہے؟ جی جزاک اللہ خیرا. نیکسٹ آپ پڑھیے 25 سے 34 تک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يا ليتها كانت القاضية كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمین ویاکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسکول ماشاء اللہ تبارک اللہ. ایک تو لیٹر تا جو ہے نا، جیسے یہ کافی دفعہ آ رہا تھا ان آیات میں، تو تا میں آپ کی نا ہمس نہیں آ رہی، یعنی تھوڑا داس داس کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جہر کے ساتھ آپ کا لیٹر آ رہا ہے. اس میں نا ہم ایئر بلو کریں گے تھوڑی سی، اور میک شور شارپ اسٹیپ کو یوز کریں، یعنی بالکل باریک کر کے نا زبان کی آگے سے نوک کو تھوڑا کرو دے کے ٹنگ کو، تو آپ ٹپ اوپر لے کر آئیں اور اس کو یوز کریں. اوتیا کتابہ اوتیا تی نے زیادہ جو اردو والا تا ہم بولتے ہیں نا تا تا یہ ٹاپ آف ٹنگ سے آتے ہیں یعنی بہت زیادہ زبان میں چوڑی ہو کر ٹاپ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کا مخرج پہ لگ رہا ہوتا ہے تو ٹاپ نہیں لگانا اوتا تا نہیں اوتی اوتیا کتابہ یا لیتنی ٹھیک ہے تھوڑا تا کے اوپر پریکٹس کریں بہت زیادہ آ رہا تھا تو یہ آپ کا تا جو ہے اوور آل تھوڑا ویک لگ رہا تھا پھر جیسے یہاں پہ آیا 30 میں ورڈ ہے خذوہ فغلوہ تو آپ نے ہا کو شارٹ رکھنا ہے ہا آپ کا اسٹریچ نہیں ہونا چاہیے خذوہ فغلوہ پھر اسی طرح سے 32 میں جو ورڈ ہے یہ ذیروعن لگ رہا تھا ذی نہیں ذی ذیروعن ایک تو یہاں مجھے تسٹا ویک تھوڑی فیل ہوئی اور پھر دوسری نا کانتی کانتی القبیۃ آیا نمبر 27 میں یہاں پر آپ کی کسرہ تھوڑی ویک تھی کانتی القبیۃ تو تی یہاں پر کسرہ کو تھوڑا اسٹرانگ رکھیں گے پھر 28 میں جو ورڈ ہے ما اغنا یہ حمزہ جو ہے اس کو ہیوی نہیں کرنا یہ آپ کی ساؤنڈ یوں آ رہی تھی ما اغنا او نہیں آ اغنا ما اغنا عنی مالیا تو حمزہ جو ہے وہ لائٹ ہوگا اور یہ جو اینڈنگز والے ہاں ہیں یہ آپ کے بہتر ہیں لیکن ان کو تھوڑا سا بھی ورک آؤٹ کیجئے یعنی اس کو مزید اسٹرانگ ہم کر سکتے ہیں نا مالیا سلفونیا فغلو ٹھیک ہے تو ہاں کو آپ نے اور اسٹرانگ کرنا اور 34 میں جو ورڈ تھا ولا یحو یحبو تو یہاں پر ہا اس کو بھی اسٹرانگ کر کے پڑھیں گے ایون بسم اللہ میں بھی جب آپ نے پڑھا نا بسم اللہ الرحمن تو یہ والا ہا آپ کا تھوڑا ویک ہو گیا تھا آئی ایم ناٹ شیور ڈیڈ آئی مینشن آئی نمبر 30 میں جو ورڈ ہے خذوہ یہ آپ نے نا لمبا کر دیا تھا اس کو کھینچیں گے نہیں خذوہ فغلو ٹھیک ہے چلو جزاک اللہ خیر نیکسٹ سے آپ پڑھیے 35 سے لے کر آئی نمبر 43 تک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر اوکے ماشاء اللہ آج تو کافی بہتر لگ گئی تھی مدود شروع میں تو 39 تک کوئی غلطی نہیں ہوئی آپ کی لینس کے حساب سے آئی نمبر 40 میں جو ورڈ ہے انہو لقول رسول اس میں جو لقول یہ والا لام ہے یہ تھوڑا اسٹریچ آؤٹ ہو گیا تھا اس کو نا شارٹ کر کے پڑھنا ہے لقول رسول کریم پھر 41 میں جو ورڈ ہے یہاں پر ہوا اس کو کوئک کر کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ کہ آپ نے لمبا نہیں کرنا. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ, یہ بِقَوْلِ یہ بھی لمبا ہو رہا تھا, ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی اور نیکسٹ ٹائم میں بھی 42 میں نا, وَلَا بِقَوْلِ كَاهِن, یہاں پر بھی اس کو کھینچیں گے نہیں. تو یہ کچھ کپل آف تھی مسٹیکس ہوئی ہیں آپ کی لنگس کی. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میم اور نون جب بھی یہ تشدید کے ساتھ آئیں تو آپ نے یہاں پر لمبا غنہ کرنا ہوتا ہے, تھوڑا زیادہ دیر غنہ کرنا ہوتا ہے نا. تو اس کا بھی تھوڑا مزید دھیان رکھیے. تنزیل من رب العالمین, تو یہاں پر میم مشدد ہے, اس کو آپ نے تھوڑا ٹھہرانا ہے. اسی طرح سے قلیلاً ما تذکرون, ان پریکٹسز کے ساتھ نا ایک اور چیز کو آپ نے اپنی ریڈنگ میں ایڈ کرنا ہے, اور وہ ہے حمزہ ساکن کی ساتھ. جیسے یہاں پر آ رہا نا لا یأکلہ, تو یہاں پر آپ کا حمزہ ساکن تھوڑا ویک ہو گیا تھا. اسی طرح سے قلیلاً ما تؤمنون, یہاں پر بھی جو حمزہ ساکن ہے یہ تھوڑا ویک ہو گیا تھا, تو حمزہ ساکن کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے. پھر اسی طرح سے آئی تھنک میں نے آپ کو ایک اور لیٹر کے اوپر ورک آؤٹ کرنے کے لیے کہا ہوا تھا, زال کے اوپر. اوکے, یہاں نبر نہیں ہوگا, حمزہ ساکن پر نا نبر نہیں ہوگا. آپ کا نا بہت ویک سا آ رہا تھا, یعنی لا یا یو مینون میں, سوری تو مینون میں تو وہ تو بالکل ہٹ نہیں ہوا, تو اس کے اوپر تھوڑا سا بھی آپ نے مزید دھیان دینا ہے انشاءاللہ. پھر جی ایکچولی نبر ہوتے ہیں حمزہ کے اوپر جب آپ وقف کرتے ہیں, جب اسٹاپ میں آپ حمزہ آ رہا ہوتا ہے نا اور آپ حمزہ کو ساکن کرتے ہیں, اور اس سے پہلے مد لیٹر ہو یا کوئی لین لیٹر ہو تب آپ نبر کرتے ہیں, ورنہ یوزلی حمزہ کے اوپر نبر نہیں ہوتا. پھر اسی طرح سے جو زال ہے نا اس کے اوپر مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا مخرج ٹھیک ہے, مگر اس میں نا زو زو یہ بات ہے, یعنی ایئر بلو ہو رہی ہے, تو میک شیور کہ زو نہیں ہوگا. زو زو ہوا کو روک کے بولے, زو کر کے, ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ زال کے اوپر ابھی پریکٹس آپ جاری رکھیں. آئی تھنک میں نے آپ کو زال کا لیکچر دیا ہوا تھا نا, زا زا و اور سا, انشاءاللہ ان لیٹر کے اوپر پریکٹس رکھیں ابھی. جی جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے 35 سے لے کر 43 تک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون تذكرون
جزاك الله خيرا آمین اوکے بسم اللہ اس میں نا آپ نے تھوڑی سی جو پریکٹس کرنی ہے ایک تو جو تشدید والے لیٹر ہے نا اس میں آپ نے ساکن والے لیٹر کو تھوڑا ٹائم دینا ہے جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو نش شیطان ٹھیک ہے یعنی جلدی نہیں کرنا اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ بھی را ساکن کو آپ ٹائم دیں گے ٹھیک ہے را کو آپ نے ٹائم دینا ہے بسم اللہ الرحمن یہاں پہ بھی آپ کا ٹائم تھوڑا سا کم تھا پھر اسی طرح سے کہیں کہیں نا مجھے آپ کے الف میں بھی دو حرکت سے زیادہ آواز لگ گئی تھی جیسے ولا طعامن تو اس کو کھینچنا نہیں ہے ولا طعامن الا اسی طرح سے فل بیما تو بس کوئی روڈ یہ تھوڑا زیادہ اسٹریچ آؤٹ ہو رہا تھا تو حرکات سے زیادہ جا رہا تھا بیما تو بس کوئی رون و مالا تو بس کوئی رون ٹھیک ہے آئی نمبر 40 میں جو ورڈ آ رہا ہے انہو لقول رسول اس میں لام آپ کا شارٹ ہوگا یہ تھوڑا اسٹریچ آؤٹ ہو گیا پھر رسو سین موٹا ہو گیا لائک ساؤنڈ لائک فور رسو بالکل لائٹ کر کے رسول کریم ٹھیک ہے پھر شاعر اس را کو ہلنے نہیں دینا شاعر را کو آپ ہٹ کریں گے لیکن آپ کا را ہلے گا نہیں پھر اسی طرح سے 42 میں جو ورڈ ہے کاہن اس نون کو بھی آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے اور قاف اسٹرانگ کریں قولی قولیلا ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرا یہ نیکسٹ اسٹاپ پڑھیے 35 سے ہی لے کر 43 تک انشاء اللہ
السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی سوری مجھے جیسے ہمیرا کا ہاتھ دکھ رہا تھا تو آئی واز ناٹ شیور تو 35 سے 43 پڑھنی آیا نمبر 35 43 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما يبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون
ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل رب العالمين.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمین ویاکم. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھوڑا سا نا یہ جو ورڈ ہے ہا ہونا حمیم, یہاں پر یہ ہا اور ہا کیسے آ رہے ہیں, ان دونوں میں نا اپنی ڈسٹنکشن رکھی ہے. ہا ہونا حمیم. پھر 36 میں جو ورڈ ہے من, یہ نا آپ کا ہل گیا. ولا طعام الا من غسلین, نون ساکن آپ کا ہلنا نہیں چاہیے. پھر یہاں پر بھی نا الخاطئون, یعنی ساکن لیٹرز کو تھوڑا سا دھیان سے ہم پڑھیں گے کہ جو کلکلا لیٹرز نہیں ہیں وہ آپ کے بالکل ہلنے نہیں چاہیے. من غسلین الا الخاطئون. پھر اسی طرح سے شاعر, یہاں پر بھی را جو ہے وہ ہلنا نہیں چاہیے. کاہن, نون کو ٹانگ دیں گے اور نون آپ کا ہلنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے علاوہ نا آپ کے الف میں کہیں کہیں ہیوینیس آ رہی ہے, تو تھوڑا سا الف کو بھی واچ آؤٹ کریں کہ اگر وہ ہیوی لیٹر نہیں ہے اس سے پہلے تو وہ موٹا نہیں ہوگا. جیسے الخاطئون, تو یہ خو آپ کا ہیوی ہوگا, لیکن فلا فلا یوں نہیں, فلا. اسی طرح سے بیما بیما ما پھر کے نہیں, بالکل منہ میں پریشر نہیں رہنا چاہیے. بیما تو بصیرون وما لا تبصرون. ٹھیک ہے, تو اس کو تھوڑا سا آتے ہیں, الف کو تھوڑا پریکٹس کرنا ہے انشاءاللہ. جی صحیح ہے انشاءاللہ. 44 سے پھر نیکسٹ کلاس میں کریں گے. کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا تو کر لیجیے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہی تک رکھتے ہیں آج کے لیے. بارکم اللہ فیکم. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر احسن الجزا. الحمد للہ بہت ہی بینیفیشل, ہر دفعہ ہم کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں. اور ماشاء اللہ آپ لوگوں کے بھی پارٹیسپیشن, اور جو لوگ پارٹیسپیشن کرتے ہیں تو ان کی امپروومنٹ بھی نظر آتی ہے نا, تو بہت اچھا لگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے جو اس کا حق ادا کرنے والا بنے نا. سینا میں اتنی ڈیٹیل سے ماشاء اللہ سکھاتی ہیں, تو ہم اس کو ہم بھی اس کا حق ادا سکیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے استادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے نا. آمین. تو بارکم اللہ فیکم. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی ہم اپنا نیکسٹ سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں اصلاح القلوب کا. ہم بہت ہی خوبصورت ٹاپک پڑھ رہے ہیں, سورس آف خشیت, اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے ان شاء اللہ. تو آپ لوگ نوٹس لیں, اس کے بعد ہم ایک یاد کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اصلاح القلوب کا اگلا سیشن شروع کریں گے, اور ہم خوف و خشیت ہی کے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے, جس میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک انسان کو قرآن میں کیا کیا اشارے ملتے ہیں خوف اور خشیت کے واجب ہونے میں, کہ یہ واجب ہے. اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا, پھر اسی طرح سے ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط اس کو قرار دیا. پھر سب سے زیادہ جو بات ہم نے کی تھی وہ دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں خوف کی اہمیت, کہ خوف انذار میں کب بدلتا ہے, جب حقیقت میں سچی خیر خواہی بھی ہوتی ہے اور دوسروں کو اللہ سے جوڑنا بھی مقصود ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اسباب اور وسائل اللہ کی ذات سے ڈرنے کے جو ہیں وہ کون سے ہیں, اور اسی طرح سے خشیت الہی کے بارے میں قرآنی آیات کو بھی دیکھا. اور آج ہم دیکھیں گے ٹاپک صحابہ اور مسلمانوں کی آزمائش خشیت الہی کی پرکھ کے لیے ہوتی تھی. پہلے تھوڑا سا سمجھ لیجئے پھر شروع کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, اور یہ کتنی بڑی اپرچونٹی تھی کہ جس نے واقعی بیجینہ کو دیکھنا تھا اس نے رسول کو دیکھ لیا. پوری ایک صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیجینہ ہونے پہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جس میں آپ کو ایک روشن دلیل کہا گیا. عبداللہ بن سلام کا ایک قول موجود ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. جب لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے والی باتیں سن کے آئے تو بہت ہی خوف زدہ تھے, لیکن جو ہی آپ کے چہرے پہ نظر پڑی تو کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ شخص اپنی شکل و صورت سے بتاتا ہے کہ یہ ایک اچھا انسان ہے. تو نبی کا وجود ایک بہت بڑی دلیل ہوتا ہے لوگوں کے لیے اس بات کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مختلف انداز سے پرکھا تھا. کیسے پرکھا تھا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شکار. صحابہ کرام یا عرب لوگ شکار ایسے ہی کھیلتے تھے جیسے عمومی طور پہ آج کے دور میں بچے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں. جس کو آپ کہیں کہ ان کو عادت تھی, ان کو ارج تھی, ان کو کریونگ ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے آزمائش اس طرح کی رکھ دی کہ ان کے سامنے بھی آ جائے ان کا جانور یا جس کو وہ ذبح کرنا چاہتے ہیں, لیکن کہا نہیں کرنا. یہ کس لیے تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ کیا شکار کا جانور کوئی حرام چیز تھی؟ کوئی شراب تو نہیں تھی؟ کوئی سود تو نہیں تھا؟ کوئی جوا تو نہیں تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں یخافہ بالغیب. اس سلسلے میں سب سے پہلے سورۃ مائدہ 94 کی ایک آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم و رماحکم. کہ ایمان والو, قدر شکار سے اللہ تمہارا امتحان لے گا, اس شکار سے جن تک تمہارے نیزے نہیں پہنچ سکتے. جس کو ہم نے تھوڑا دیکھ لیا تھا لیکن ہم یہاں سے دوبارہ دیکھ رہے ہیں اس کو. بن دیکھے کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ اس میں پوری بات میں جو غور طرف بات ہے نا, وہ یہ ہے بالغیب. اور شکار عادت بھی تھی, مشغلہ بھی تھا, خوبی بھی تھی, اور معاش کا ذریعہ بھی تھا. اور یاد رکھیے, جب کوئی چیز معاش کا ذریعہ بن جاتی ہے نا تو وہ آپ کا ویک پوائنٹ بن جاتا ہے. یہی حالات کچھ ادھر ہمیں دکھ رہے تھے صحابہ کے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آزمائش لے لی اور صحابہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے. اس کے برعکس ہفتے کے دن والوں نے نہیں اس کو لیا. اس سے ایک شیئرنگ بہت ہی خوبصورت ملی, لمبی ہے, میں ساری نہیں سناؤں گی. بالکل انہیں آیتوں کو انہوں نے بیس بنا کے ایک بات کی ہے. رونگٹے کھڑے کر دینے والی نصیحت. ایک فاضل اہل علم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سجھائی ہوئی ایک بات تحریر فرمائی. وہ لکھتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا امتحان دیا تھا جبکہ وہ حالت احرام میں تھے. حج اور عمرے کے احرام کی حالت میں شکار ممنوع ہوتا ہے. امتحان اس طرح ہوا کہ شکار کو ان کے اتنے قریب تک پہنچا دیا کہ اگر ان میں سے کوئی اسلحہ اور آلات کے بغیر ہاتھ سے شکار پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے. بات واضح, جو واقعہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ وہ کہتے صرف ہاتھ لگاتے تو وہ گورخر ہمارے ہاتھ میں آ جاتا. اور یہ آیتیں نازل کر دی جو بھی ہم نے پڑھی. اس زمانے میں بھی ایسا ہی امتحان اور ابتلا بکثرت پیش آ رہا ہے, البتہ اس کا انداز اور طریقہ قدرے مختلف ہے. وہ کیا ہے اور کیسے ہے؟ آج سے تقریباً 10-20 سال پہلے فحش تصاویر اور ناجائز ویڈیو کلپس وغیرہ کا حصول کافی حد تک دشوار اور مشکل ہوا کرتا تھا, لیکن آج کل موبائل سکرین یا کمپیوٹر کے بٹن کو ہلکا سا ٹچ کرنے سے یہ سارے مناظر آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ لِيَعْلَمَ, تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے. کیا جان لے؟ اسی آیت کا یہ حصہ ہے, لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ, کہ کون ہے جو اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے. تنہائی میں اپنے جسمانی اعضاء کی خاموشی و بے زبانی سے دھوکے میں نہ پڑو, اس لیے کہ ایک دن اس کے بولنے کا وقت بھی آنے والا. اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کرتوت کی گواہی دیں گے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے ایمان والو, اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے سے ضرور آزمائے گا جن کو تم تمہارے نیزوں اور ہاتھوں سے پکڑ سکو گے, تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اسے بن دیکھے ڈرتا ہے. پھر بھی جو اس کے باوجود حد سے گزرے گا تو وہ بے شک دردناک سزا کا مستحق ہوگا. تو یہ بات کہ اس وقت ایک انسان کے مسجد میں نماز کے دوران, قرآن کی کلاس کے دوران, جو ہی ایک کلک ہوتی ہے, کوئی ایک وائبریشن ہوتی ہے تو ٹیلی فون کو ٹچ کرنا وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور کا شکار ہے. بات سمجھے, ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم نظروں کی شہر تو کر ہی لیتے ہیں چپکے سے کہ کس کا میسج آیا. پہلے دور میں تھا لوگ کہتے تھے سیل فون بیچ میں بولتا ہے تو ڈسٹریکشن ہوتی ہے. پہلے یہی ہوتا تھا, سب کے بیچ میں گھنٹی بج جاتی تھی اور سب اس کو دیکھتے تھے. آج نہ گھنٹی بجتی ہے نہ وائبریشن ہے, آج صرف ہلکی سی اس کی ٹچنگ آپ کو دکھا دیتی کہ آپ کا ذہن کدھر ہے. تو بڑا لمبا واقعہ ہے, یعنی ان کا شعر کافی طویل ہے, جس میں ہمارے لیے عمل کی بات صحیح ہے کہ ہم بھی تو دیکھیں کہ ہماری آزمائش کیسے ہو رہی ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, ان کو اچھا استعمال کرنا چاہیے, لیکن ہم اس کو صحیح کیوں نہیں لیتے. کہتے ہیں کہ انسان اور اس کے موبائل کی ناجائز اور رسوا کن حرکتوں کے درمیان اللہ کے دیہان کی دیوار کوئی دوسری چیز حائل نہیں ہے. یعنی اللہ کی جیسے دیہان بٹ جاتا ہے. جب کوئی کلاس روم میں سیل فون لے کر آ جاتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ گویا کہ وہ اپنے لیے کھڑکی کھول رہا ہے اس کلاس روم سے باہر جھانکنے کی. کچھ بھی نہیں کر سکتا اور بھی بے چینی ہے. ایک ہوتا ہے فون آیا اٹھا کے بات کی, دو منٹ میں ختم. اب آپ کو میسج میں نام بھی کسی ایسے بندے کا دیکھ کیا جدھر آپ کو شک کے پتہ نہیں کیا بات ہے. اب کیا انتظار کس کا, یا بریک ہو یا ذرا سی آنکھ چرا کے اٹھوں یا واش روم میں چلی جاؤں یا کچھ بھی کروں, ایک دفعہ جا کے دیکھو. اب یہاں بیٹھ کے آپ کا دل دماغ سب دوسری طرف چلا گیا. اسی طرح سے ہم بہت جلدی اپنے یعنی ہاتھوں میں جو پڑی ہوئی چیزیں ہیں ان سے دوسری طرف چل پڑتے ہیں. اسی طرح سے پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز بھی جو مصیبت ہے, کسی نے ایک شیئرنگ اور بھیجی ہوئی تھی پہلے سے کچھ, کہ پاپ سنگر آپ کے پاس ہے لیکن وہ آتا صرف 2-3 سیکنڈ کے لیے یا میکسیمم اس کا ڈیوریشن 20-30 سیکنڈ ہے. اور یہ اتنا ضرورت والا ہے, اتنی اس کے ریسورسز ہیں کہ یہ عین عبادت کی حالت میں آپ کی مسجد میں بھی آ سکتا ہے. تو ٹاپک کچھ اس قسم کا تھا, تو پاپ سنگر کون سا بھی جو آپ کی ٹپس پہ آتا ہے, تو اس نے یہ لکھا تھا کہ یہ وہ پاپ سنگر ہے کہ جب کوئی نماز کے دوران اپنا سیل فون اس کی بیل بند کرنا بھول جاتا ہے, امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور امام صاحب پڑھا رہے ہیں اور کسی کے سیل فون میں میوزک کی ٹون چل جاتی ہے, تو وہ وقت ایسے ہی لگتا ہے نا, انگارے لگتے ہیں ہاتھ میں. تو لہٰذا یہ میری اور آپ کی بہت بڑی آزمائش ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے کیسے ڈرتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے کیسے ڈرنا ہے. یہاں سے اب ہمارا ایک نیا ٹاپک سمجھیں کہ آج کا شروع ہوتا ہے, کیا ڈر, خوف, کس کا خوف. تو دو چیزوں کا خوف ہے. خوف کا پہلا مقام کیا ہے کہ اللہ کے عذاب اور اس کی جزا سزا سے خوف محسوس کرنا, یعنی آپ اس کو یوں لکھ لیں اپنے لفظوں میں کہ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا. مجھے اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ میرا اللہ قیامت کے دن مجھ سے ناراض نہ ہو, میرا رب مجھے کہیں سب کے سامنے جہنم کی آگ میں نہ ڈال دے, یہ ڈر. اور اسی طرح یہ ڈر کہ کہیں میں جنت سے محروم نہ رکھ دی جاؤں, کہیں جنت سے میں دور نہ کر دی جاؤں. ٹھیک ہے, یہ تو ہے اس کی پکڑ کا ڈر. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا, تو اصل میں دیکھا جائے تو یہ ڈر کس چیز کا ہے, جہنم کا ڈر ہے, عذابوں کا ڈر ہے, قبر کے عذاب کا ڈر ہے. لیکن اللہ سے خوف کا ایک دوسرا مقام ہے, اور وہ کہہ کے ذات باری تعالیٰ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا. اپنی مثال سے سمجھ لیجئے کہ بچے کو ایک اس بات کا ڈر ہوتا ہے نا کہ باپ مارے گا, تو اس مار کی, اس چوٹ کی, اس تکلیف کا ڈر ہوتا ہے دل میں. دوسرا ڈر کیا ہوتا ہے کہ باپ خود ناراض ہو کے بات کرنا چھوڑ دے گا. سیم یہی چیز شوہر سے دیکھ لیجئے, بیوی سے دیکھ لیجئے, تو رشتوں میں بھی یہ دو باتیں ہوتی ہیں. اب یہ جو پہلا مقام ہے نا, یہ عام لوگوں کا ہوتا ہے. لوگ ہر وہ کام کرنے سے باز آ جاتے ہیں جو بالآخر ان کو جہنم میں ڈال دے گا. جس کام کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے, سانپ ہے, بچھو ہے, وہ اس کو بڑے آرام سے چھوڑ دیتے ہیں. دیٹس اٹ, وہ کہتے ہیں بس اتنا ہی بہت ہے, غلط کام کیے نہیں کریں گے, چھوڑ دیں گے, جہنم میں جائیں گے. لیکن یہ جو دوسرا مقام ہے نا, اور سورۃ آل عمران کی آیت آپ کو یاد آ رہی ہوگی, دو دفعہ چند آیتوں کے فرق سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا. یاد ہے کہاں یہ بات آئی ہوئی ہے, غزوہ احد کے قصے سے قریب یہ بات ہے کہ تمہیں لوگوں اللہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے, اور اس سے پیچھے کہ بلکہ غزوہ احد تو تھوڑا آگے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تفرقے بازی کے بعد قرآن کو محکم پکڑ لو. ان آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں میری ذات سے ڈرو. اور علماء کرام اس پہ بہت کچھ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب خود کہتے ہیں مجھ سے ڈرو, میرے ساتھ معاملے سے ڈرو, تو کیا. تو یہ جو دوسرا خوف ہے نا, یہ اہل علم کا خوف ہے. انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ سے ڈرتے ہی علم والے. کیوں, جتنا انسان اللہ کے بارے میں جانے گا, اسماء صفات کو جانے گا, اس کی معرفت رکھے گا, وہ اللہ سے اتنا ڈرنے لگے گا, اس کے دل میں اللہ کی عظمت بھی آئے گی، جلالت بھی آئے گی، اس کے پکڑنے کا وقت بھی آئے گا، اور اسی طرح سے انسان پھر اللہ کا ذکر آتے ہی ڈرے گا. آپ کہہ لیجئے کہ انسان پھر ریلیکس ہو کے نہیں بیٹھ سکتا. آپ دیکھیے دو ہی طرح کے بچے ہوتے ہیں اکثر گھروں میں، ہر ماں کا کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہوگا. ایک بچہ وہ ہے جب اس کو مارتے ہیں تو پھر ڈرتا ہے، ایسے ہوتے ہیں نا، جب آپ پکڑتے ہیں اس کا کان میں روپے کہتے ہیں اچھے سے اب نہیں کروں گا، اور ایک دوسرا بچہ کہتے ہیں میں ناراض ہو جاؤں گی. بس یہ جملہ سن کے وہ مچلنے لگتے ہیں، نہیں امی پلیز امی آپ بولیں، آپ مجھ سے ناراض کیوں. تو یہ دوسرا مقام بہت اعلیٰ مقام ہے. ابن قدامہ کہتے ہیں ان دونوں کے بارے میں، کہتے ہیں کہ خوف کا پہلا مقام یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور خوف کھانا، یہ عوام الناس کا خوف ہے. اس نوعیت کے خوف کا حصول جنت و جہنم کے ذکر سے عمل میں آتا ہے، اور ان دونوں پر ایمان لانے کا اطاعت اور معصیت کے اجزاء میں شمار ہوتا ہے. یعنی انسان جب جہنم کا ذکر سن کر یا جنت کی رغبت سن کر ڈر جاتا ہے تو پھر وہ عمل کرنے شروع ہو جاتا ہے. اس کے برعکس خوف کا دوسرا مقام وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ڈرنا اور خوف کھانا، یہ علماء عاملین اور عارفین. عارفین کون ہوتے ہیں؟ عارف پہچاننے والا. تو عارفین باللہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی. تو یہ ان کا مقام ہے، کیونکہ سورۃ فاطر 28 میں یہ بات موجود ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو پھر کیا پتا چلا آپ کو اپنے لیے کون سا مقام بنانا ہے؟ دوسرا بنانا ہے نا. دیکھیے پہلا بنائیں گے تو پہلے سے بھی پھسل جائیں گے. آپ اس کو یوں سوچئے کہ دو سیڑھیاں بہت ہی قیمتی جگہ تک پہنچنے میں، آپ کہتے ہیں بس پہلی سیڑھی پہ پہنچا دو، تو پہلی پہ نہ پہنچے تو محروم ہو گئے نا. آپ کہتے نہیں مجھے دوسری پہ جانا ہے، چلے دوسری تک نہ بھی پہنچیں گے تو پہلی پہ کھڑے ہو کے کچھ تو قریب پہنچ گئے نا اس چیز کے. تو جو لیسٹ منیمم پہ رہتے ہیں نا وہ تھکے ہی کھاتے ہیں، سچی بات ہے، ان کی زندگی بالکل تھکے ہیں. اور آج امت مسلمہ کا حال دیکھے، میں بہت اللہ سے ڈرتے ہوئے کہہ رہی ہوں، بہت آواز کانپتی ہوئی سے میں کہوں یہ بات کہ آج تو ہمیں پہلا خوف بھی نہیں ہے. ہم کہتے سود اس سو کے کچھ نہیں ہوتا، دیکھنا اسمائل دوں گی اللہ مان جائے گا. جب اسمائل تو اب تب دیں گی اس اللہ کو جس کو اب جانتی ہیں آپ. اللہ کے اگر اصل اس کی خوبیاں اور صفات جان لے تو قیامت کے دن تو لوگ بول نہیں سکیں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن تو کلام نہیں کر سکیں گے، اس دن جو بات بھی کرے گا سیدھی کرے گا اور نفسی نفسی کی پکار ہوگی. کیا آپ اس دن اس اللہ کو جکیں گے، اللہ آپ کو پتا ہی تھا مجھے گھر کا کتنا شوق تھا، میں نے سود پہ گھر لے لیا، مجھے کیوں آپ تنگ کرتے ہیں؟ یہ اس اللہ کی بات ہو سکتی ہے جو کہیں آپ کے خیالوں میں بسا ہوا؟ یہ وہ رب نہیں ہے جس کا تذکرہ محمد رسول اللہ سے ملا. تو جتنی معرفت زیادہ ہوگی نا اتنی شرم زیادہ آئے گی. میں سوچتی ہوں حیا کا نام ہے محبت، معرفت، کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں تجھے کیا منہ دکھاؤں گی. اور یہی احساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہونا چاہیے. علامہ اقبال کا وہ فارسی کا شعر ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو کریم ہے، تو بے نیاز ہے، تو میرا حساب نہ بھی لے تجھے کیا فرق پڑتا ہے، تیری ذات بہت بڑی ہے، لیکن اگر میرا حساب لیے بغیر نہ بنے یعنی ضروری لینا ہے تو پھر میرا نام اعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر دکھانا کہ میں نبی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. تو یہ لاج ہوتی ہے، یہ حیا ہوتی ہے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ بڑے چھوٹے کی تمیز ہوتی ہے کہ کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے، کس کے سامنے یہ بات نہیں کرنی. اور جب آپ اللہ کی ذات کا سن کے اس طرح سے اپنے دل میں خشیت محسوس کرتے ہیں نا تو بس سمجھے کہ آپ پہ معرفت کے فیضان شروع ہو گئے. پھر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس کرتے ہیں، پھر آپ جنت جہنم کی بات سے نہیں اللہ کی ذرا سی ناراضگی کے ڈر سے بھی گناہ چھوڑ دیتے ہیں. اب خوف کے چار مرتبے یعنی خوف کی کچھ قسمیں، اس میں بھی ہمیں اپنے آپ کو ڈھونڈنے کا انشاءاللہ بہت بڑا موقع ملے گا. مراتب مرتبے کی جمع اور درجات درجے کی جمع یا درجات ان کی جمع. اب یہ خوف کے کچھ درجے ایسے ہیں کہ جو بہت پسندیدہ بھی ہیں اور کچھ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. یعنی یہاں اگر میں یہ جملہ بول دوں کہ ہر خوف بھی اچھا نہیں ہوتا تو انشاءاللہ آپ اس ٹاپک کی پوچھنے میں وہاں پہنچیں گے. کون سے ہیں اور کس طرح سے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا خوف ہے خوف واجب، بلکہ میں چاروں اکٹھے بولتی ہوں تاکہ آپ لکھ لیں، پھر ان کی ڈسکرپشن تھوڑی تھوڑی لکھیں گے تو بعد میں یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. خوف واجب یعنی واجب خوف، جو سب کے اوپر فرض ہے کہ وہ یہ خوف رکھے. دوسرا ہے خوف مستحب، ریکمینڈیڈ، پسندیدہ خوف، یا اس کو مندوب بھی کہتے ہیں، سیم لفظ ہے، مستحب یا مندوب، یعنی جو ریکمینڈیڈ ہے. پہلے سے تھوڑا سا ہلکا ہو گیا لیکن یہ اختیار کرنا چاہیے. تیسرا ہوتا ہے خوف قاصر. قصر نماز کا نام سنا ہوگا نا, قصر کہتے ہیں چھوٹی سی, تھوڑی سی, مختصر, چھوٹا کر لینا, یہ قصر نفسی کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں, تو خوف قاصر بھی ہے. اور چوتھا اور آخری کیا ہے, خوف مذموم, مذمت کے قابل خوف ہے. ان میں سے سب سے پہلا خوف کون سا ہے واجب, جو واجبات کے انجام دینے اور محرمات سے اجتناب کے لیے مدد کرے, یعنی وہ خوف جو فرائض کے ادا کرنے کے قابل کر دے ہمیں اور حرام کی ہوئی چیزوں سے رکنے پر تیار کر دے ہمیں, یہ واجب ہے. جب ایک انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ حرام میں پڑ کر میں اللہ کو ناراض کروں گا, تو اندر ایک کیفیت, ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے, اس کو خوف واجب کہتے ہیں. ہر مسلمان کے دل میں یہ ہونا چاہیے, یہ خوف ہے جو اس کو جنت کی طرف رواں دواں رکھے گا اور جہنم سے دور رکھے گا. دوسرا ہے خوف مستحب اور مندوب. یہ کون سا خوف ہے؟ یہ وہ خوف ہے جو بندے کو حرام حلال نہیں بلکہ مستحبات, جو پسندیدہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ریکمینڈیشن تو بہت دی گئی لیکن اس پہ کوئی فرض کی مہر نہیں لگا دی, وہ کام کرنے پر بھی تیار کر دے. مثلا آپ دیکھیے, رات کا قیام, نفل روزے, صدقہ کرنا, اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے کے لیے تیاریاں شروع کر دینا, اور یہی خوف ہے جو بندے کو مکروہ چیزوں سے بھی دور کرتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں مل رہی, پھر بھی چھوڑ دیجئے. حدیث میں تھا, دا ما یریبک الا ما لا یریبک, وہ چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دیں تو اس کو لے لو جو شک سے پاک ہے. آج کے دور میں امت مسلمہ اگر آپ دیکھیں, ہم امت مسلمہ کے دکھ کر سکتے ہیں, اوروں کا تو ہمیں نہیں پتا, کیونکہ کفر کے ساتھ تو خوف ختم ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ تو خوش فہمی ہی شروع ہو جاتی ہے اور انسان شکل ہی نہیں دکھانا چاہتا اللہ کو, اس کی تو ہم بات نہیں کرتے. لیکن مسلمانوں میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بس یہ مستحب تک رک جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, دیکھ لو نا, پھر ایسا ہے, پھر ویسا ہے, اور بس حرام سے بچو. بلکہ میں یہ کہوں گی کہ وہ خوف واجب پہ رک جاتے ہیں. یہ دوسرا خوف عام مسلمانوں میں نہیں دکھتا. وہ کہتے ہیں ایسے کہا بھی تو نہیں نا, فرض بھی تو نہیں کیا نا. کئی کام ایسے ہیں دین کے, جب آپ اس کے بارے میں کہتے تو کہتے ہیں کہاں کے لکھا ہے, اچھا منع کب کیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں, شاید بات واضح ہو. کسی کو کیک کی ریسیپی ملتی ہے, اس میں لکھا ہوگا ایک کپ آٹا ہے یا ایک کپ میدا ہے, چینی ہے, دودھ ہے, چھ انڈے بھی ہیں, اور اس میں تھوڑا سا وینیلا ایسنس بھی ڈال دیں. آپ اس کو اس کی انسٹرکشن کے مطابق مکسچر بنائیں گے اس کا, پھر اس کے ٹیمپریچر جو لکھا ہوا اس کے مطابق کیک بیک کریں گے تو بڑا مزے کا کیک ہوگا. یہ تو ہے ایک اچھی ریسیپی. ایک دوسرا شخص ہے, وہ کیا کہتا ہے کہ کیک بنا رہی ہوں نا, لو چھ انڈے کیوں لکھے انہوں نے, میں تو بارہ ڈالوں گی. وہ بارہ ڈال دیں. پھر کوئی پوچھے یہ کیا کیا, آپ کہتے ہیں کہ میدے کا ایک کپ نہیں تھا تو میں تو آدھا ہی ڈالوں گی. اب آپ تھوڑی مرضی سے ادھر ادھر ریسیپی چینج کریں تو کوئی کہے بھائی یہ کیا کیا آپ نے, تو آپ کہتے ہیں حرج ہی کیا, کیا فرق پڑتا. آپ مجھے بتائیے کیا ویسے ہی کیک بنے گا, یہ تو اتنا لیکوڈ ہے وہ سارا دن پکاتے رہیں گے, وہ تو کیک بنے گا ہی نہیں. یہ ایک دوسری صورت ہے. ایک تیسری صورت ہے کہ جو یہ کیک کی ریسیپی فالو کریں وہ تھوڑی مرچیں بھی ڈال دیں, تو آپ کہتے ہیں ارے ارے ریسیپی میں مرچیں نہیں, تو وہ کیا کہ میں نے ابھی تو نہیں کیا, روکا تھا بھائی اس کیک کی ریسیپی والے نے کہ مرچیں نہ ڈالو. آپ مجھے بتائیں کہ یہ مرچوں والا کیک کون کھائے گا. آج ہم مسلمانوں کے رویے دیکھیں تو یہ تین ہی ہے. کچھ لوگ ہیں سلو کما رہی تم ہونی وسلی کہہ لیجیے, یا تارک توفی کو ممرائن لن تدن لما تمسک تم بھیما کتاب اللہ و سنتی رسولی, جو کہتے ہیں بس نبی کے فٹ اسٹیپ پہ چلو, جو انہوں نے بتا دیا وہی ٹھیک ہے. اور اس قرآن میں قیامت تک کی ہدایت کا سامان موجود ہے اور یہ انچینجیبل ہے. فیکٹس نہیں بدلتے, حالات بدل جاتے ہیں, ٹھیک ہے وہ چلتے ہیں اس پہ. دوسری قسم کے جو لوگ ہیں وہ اپنی مرضی سے دین میں اضافے کرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں رہتے دین کے اندر ہی ہیں لیکن اس کا ریشو پرپورشن بدل لیتے ہیں, اس کو فک کہہ لیں. آپ وہ کہتے ہیں جی فکی اختلافات نو پرابلم, لیکن وہ گروہ جو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے مرچیں بھی ڈال دو نمک بھی ڈال دو, اس کا حال یہ ہے کہ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیا دین بنے. دین اکبری سب نے سنا ہے, دین الہی جو اکبر کے بادشاہ میں, جس نے کہا ایک ہزار سال کے لیے دین بنتا تھا وہ اب ایک ہزار سال محمد کے پورے ہو گئے. یہ سب ہوا تھا جب 1000 چل رہا تھا, آج 1400 ہے نا, 400 سال پہلے کا یہ فتنہ تھا. اکبر بادشاہ نے کہا کہ دیٹس اٹ, ایک ہزار سال کے لیے وہ آئے تھے وہ ختم, اور اس دور میں انگریزوں کا روب تھا ان کے اندر اتنے مسرور ہوئے اس نے پورا اسلام جو تھا اس کو سسپینڈ کیا اس نے سور کے گوشت کو حلال کیا سارے اختیارات بادشاہ کے پاس آگے اس کی لمبی کہانی ہے آپ سن چکے ہیں اگر سویل الجند آپ نے کورس کیا لیکن اس کے بعد کیا انجام ہوا آج آپ دیکھ لیجیے اس کا کہیں نام نشان نہیں ملتا میری اور آپ کی بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ چیزیں جسے اللہ نے روکا اس سے بھی رکنا انشاءاللہ حرام کا تو لفظ زندگی میں نہ ہے اپنے اوپر سوچیے کیا میرے پاس ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کوئی حرام کام تو نہیں ہے دیکھیے حرام تو ایسے کہ کھانا کھاتے کھاتے آپ کو اپنی چمچ میں مکھی کہہ لیں مچھر کہہ لیں کاکروچ نظر آ گئے اب نہ وہ کہتے ہیں کہ جائے مانت نہ پائے مانت کل تک نہیں پتا تھا اور بات تھی اندر پڑا ہوا تھا کاکروچ نہیں دیکھا جب دیکھ لیا اب نہیں اندر جائے گا میں سوچتی ہوں لوگ اتنا ڈیلے کیوں کرتے ہیں اتنا تھوڑا توکل ہے اللہ پہ صاف پتا یہ کام نہیں ہو سکتا نہیں کر سکتے شاید یہ گھر پے آف پہلے ہوگا یا موت آ جائے گی میری زندگی پے آف ہو جانی ہے مجھے کیا پتا اس لیے لیسٹ جس کو آپ کہنا چاہیے کہ ایک انسان اس خوف کو کہ جو مستحب ہے اس پر تو بات کی بات ہے واجب چیزوں پہ فرض کر لے تو اگر پہلے خوف کو لینا تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کہ آپ ساتھ ہی اپنے اوپر بھی لے لیں کہ کیا میرے اندر یہ واجب خوف ہے کہ نہیں کوشچن آتا ہے نا تو بس اس کا طریقہ کیا ہے جگہ چھوڑ دیجیے اپنے سوچنے کے لیے اور وہ کیا ہے میری زندگی میں کوئی حرام کام تو نہیں ہے اور آپ کہیں گے وہ حرام کون سے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اللہ نے کبائر گناہوں کی بھی ڈیٹیلز دی ہیں صغائر کی بھی دی ہیں اور اتنی بڑی ذات کے حکم کو توڑنا ذات خود ایک انسان کے لیے بہت بری بات ہے اب جیسے مستحب چیزیں نا یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو صالحین ہیں جو ہیں امتی لیکن ان کا درجہ ہے وہ کہتے نہیں ہم واجب نہیں ہم مستحب خوف بھی اپنے اندر رکھیں گے یہی وہ خوف ہے جو راتوں کی عبادت کراتا ہے گرمی کے روزے رکھاتا ہے اور اللہ کی راہ میں صدقے خیرات کرواتا ہے اور اللہ کے راستے میں جان لگانے کو بھی لگاتا ہے نوافل بھی اسی سے بنتے ہیں اور اسی طرح سے انسان اپنی زندگی سے ہر وہ چیز نکال دیتا ہے جو اس کے اور اللہ کے بیچ میں ہوتی ہے اور صحابہ کرام میں یہ چیز بہت زیادہ تھی ارباز بن ساریہ سے ایک روایت موجود ہے اللہ کے نبی ایک دن بیچ میں کھڑے تھے کہتے آپ نے بڑا ہی فصیح و بلیغ درس دیا جس سے دل سہم گئے اور آنکھیں ڈب ڈبانے لگی تو کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ نے ہمیں کسی رخصت ہونے والے یا دنیا کو داغ مفارقت دینے والے کی طرح نصیحت کی ہے تو ہم سے عہد و پیمان یا قول و اقرار بھی لے لیں یعنی اللہ کے نبی اتنے ایموشنل تھے کہ آپ کی آواز کانپ رہی تھی آنکھوں میں آنسو تھے اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنے ممبر پہ کھڑے کانپ رہے تھے تو صحابہ سمجھ گئے کہ حجت تمام ہو گئی ہے اور میں خود بھی اس کو فیل کرتی ہوں آپ لوگوں کو تو شاید اس کا اندازہ نہ ہو لیکن جو لوگ اس چیز سے لوگوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں نا کہیں پہلی دفعہ بات کرنے جائیں نئے لوگ آواز میں شیرینی مٹھاس نرمی کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہوگا اٹس اوکے کم آن آج جیسے بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو ماں کہہ رہی اٹھ شابش میرا بچہ گرتا ہے نہیں کچھ نہیں بنی چوٹ نہیں لگی آ جاؤ ایسے لوگوں کو تسلیاں دینے کو دل کرتا ہے لیکن آہستہ آہستہ جب ایک حجت ہوئی پھر دوسری ہوئی پھر تیسری میں خود اپنے پر بھی چیک رکھتی ہوں میں مختلف شہروں میں جاتی ہوں مختلف لوگوں میں جاتی ہوں اسٹوڈینٹس میں بھی درس کرتی ہوں دوسروں میں خود نہ چاہتے ہوئے محسوس کرتی ہوں کہ جن لوگوں کو بہت دن ہو گئے کہتے ہوئے جن سے بہت امیدیں ہوگی جن کو تو ان کو کہتے ہوئے کم از کم اللہ نہ کرے کوئی آپ یہ تو بہتر بتا سکتے ہیں کہ ڈانٹنا یا چڑنا یا کوئی غصہ کرنا یا بےزتی کرنا تو نہیں کبھی دیکھا لیکن میں یہ فیل کرتی ہوں کہ دو ٹوک بات سیدھے سیدھے جملے یا ہیئر جا دیئر دیٹس اٹ لیکن نئے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ بہت ریلیکسنگ سٹائل ہوتا ہے یہی چیز ہے اللہ کے نبی نے صحابہ کو جو درس دیے آپ نبی کے خطبات دیکھیں بک کے خطبات محمدی آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں آپ لوگوں کے مطابق بات کیا کرتے تھے اب ڈھیلے لوگ ہیں تو آپ ان سے ڈھیلی اور بات کر دیں وہ اور ڈھیلے ہو جائیں گے جو پہلے ڈرے بےچارے ہیں جو رو رو رہے ہیں کہ ہائے ہمیں جہنم میں جانا ہے کیا تو آپ اگر ان کو اور سخت بات کریں گے وہ اور ہی پیچھے ہوں گے تو یہ بھی ایک حکمت ہوتی ہے کہ کس گروہ میں کیسی بات کرنی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ جو آواز تھا یہ واقعی ان لوگوں کے لیے تھا کہ جہاں آپ بات کر کے جانے والے ہیں دیٹس اٹ میں نے آپ کو بات کہہ دی اب آپ کے نصیب ہے آپ جو مرضی کریں وہاں علینا الا البلاغ یہ وہی کیفیت ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور واقعہ اللہ کے نبی کا اسی طرح کا کہ آپ لوگوں کو خوف زدہ کرتے تھے انس بن مالک سے یہ روایت ہے کہ ایک دن سورج کے روح بس زوال ہوتے ہی گھر سے باہر نکلے نماز ظہر ادا کی آپ نے کس نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور قیامت کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ قیامت کے موقع پر بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے. پھر فرمایا جو شخص کسی مسئلے کے بارے میں پوچھنا چاہے تو ضرور پوچھے اور ہم سے اسی موضوع کے بارے میں پوچھو جس کے بارے میں ہم نے تم کو آگاہ کیا. یعنی آؤٹ آف کانٹیکٹ سوال نہ کرو, جو موضوع بتایا اس کے بارے میں سوال کر لو. جب تک میں اپنی نشست میں موجود ہوں, یعنی کہا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, جو بات میں نے تمہیں بتائی اس کے بارے میں سوال کرو. تو لوگوں پر گریا تاری ہو گیا اور لوگ رونے لگے. رسول اللہ برابر یہی کہتے رہے, مجھ سے سوال کرو اور پوچھو. عبداللہ بن خزافہ سہمی کھڑے ہوئے کہنے لگے, اللہ کے رسول مجھے بتلائیے میرے باپ کون ہیں؟ ان کی نسبت ان کے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی جاتی تھی. تو اللہ کے نبی نے جواب دیا, تمہارے باپ خزافہ ہیں. اسی طرح ان کے نسب کو ثابت کیا گیا وحی کے ذریعے. اس کے بعد پھر کہنے لگے, مجھ سے پوچھو اور سوال کرو. تو حضرت عمر دو زانوں بیٹھ گئے. دو زانوں کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اپنے زانوں کو ٹیک کر. ہم رب سے راضی ہوئے رب کی حیثیت سے اور دین اسلام سے اس دین کی حیثیت سے اور مذہب کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے راضی ہوئے. یہ سن کر اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. پھر ارشاد فرمایا, ابھی اس دیوار کے پیچھے مجھے جنت اور دوزخ کا نظارہ کروایا گیا, میں نے ان دونوں کے مثل خیر اور شر کا کبھی بھی نظارہ نہیں کیا. یہ اللہ کے نبی کا بار بار پوچھنا تھا نا, یہ اصل میں غصے کا انداز تھا. اب یہ سن چکے اللہ تسلو رسول کما سوئلہ موسا, کہ اللہ کے نبی سے وہ سوال نہ کیا کرو جیسے موسا سے پوچھے گئے. تو اصل میں لوگ آپ سے نا غیب کی خبریں اور وہ باتیں جو دوسری تھی, اور عربوں میں نسب اتنا بگڑ چکا تھا کہ بچوں کے باپوں کا نام تک نہیں پتا ہوتا تھا. تو کئی لوگوں کو اس طرح رسوا کیا جاتا تھا کہ اچھا بتایا اس کا باپ کون ہے. تو یہ اس طرح کے حالات ہیں. لیکن آپ کو اس میں اللہ کے نبی کی وہ شدت اور وہ رقت دکھ رہی ہے, لیکن یہ آپ کو حضرت عمر کی معاملہ فہمی بھی دکھ رہی ہے. ان کو سمجھ آ گئی کہ اگر ہم کچھ اور پوچھیں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا. تو بیچ میں پڑھ کے انہوں نے کہا, بس اللہ کے نبی ہمیں معاف کر دیں, ہم آپ سے بیکار باتیں نہیں پوچھیں گے. تو یہ گویا کہ ایک تربیت کا بھی انداز تھا. پھر اسی طرح امام ابن حجر کہتے ہیں, مقربین کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا قرب پائے ہوئے لوگ. دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنا قرب دے دے. مقربین بارگاہ الہی کا خوف بھی اپنی نوعیت کا شدید ترین خوف ہوتا ہے. یعنی جو اللہ کے قریب ہے ان پر اللہ کا خوف بھی شدید ہوتا ہے, کیونکہ ان سے اس چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے جس کا عام لوگوں سے نہیں کیا جاتا. وہ اس مقام اور مرتبے کی رعایت کرتے ہوئے مطالبے کو پورا کرتے ہیں, کیونکہ اس مرتبے تک رسائی کی وجہ سے ان پر اللہ کا شکر کرنا واجب ہوتا ہے. تو وہ اس نعمت عظمیٰ کی وجہ سے اللہ عز و جل کا شکر بجا لاتے ہیں, تو ان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور ان کا مقام اور مرتبہ بلند سے بلند تر ہوتا جاتا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. شاید آپ لفظوں کی سختی, یعنی ذرا مشکل لفظ ہوتے ہیں نا بکس کے اندر, اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا جائے گا نا, اللہ اس سے زیادہ بڑے عمل کا مطالبہ کرے گا. اللہ سے خوف زیادہ ہوگا. وجہ کیا؟ کیونکہ اللہ نے اس کو دوسروں سے زیادہ درجے دینے. یہ مطلب ہے. یہ وہی بات ہے جو 22 پارے کے پہلے حصے میں آتی ہے, کہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء, کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو, کیونکہ جن کے درجے ہیں سوا پھر ان کی مشکلیں ہیں سوا. تو آپ اپنے مقام کو خود پہچانیں. عام لوگوں والا تقویٰ رکھتے ہیں, عام لوگوں والا خوف رکھتے ہیں, عام کام کریں گے اور عام گناہوں سے رکیں گے. خاص لوگوں والا خوف رکھیں گے نا اپنے اندر, تو آپ کے اندر پھر عام لوگوں سے بڑی بڑی نیکیاں آئیں گی. چوز آپ نے, میں نے خود کرنا ہے. ہر ایک کے پاس پیکج موجود ہیں, جو افورڈ کر سکتے ہیں کر لیں. جو دنیا کی بھی مستیاں کرنا چاہتے ہیں, دنیا کے بھی ذرا کھیل تماشے رکھیں, تو ٹھیک ہے, پھر خوف واجب کافی ہے آپ کے لیے, پھر آپ اس دوسرے خوف پہ مت آئیے. تو یہ آپ نے, میں نے خود چوز کرنا ہے. اب اس کے بعد تیسرا خوف ہے, جس کو پڑھ کے مجھے تو بڑا خوف آیا ریئلی. جب میں نے دیکھا اس ٹاپک کو تو پھر کیا دیکھا کہ واقعی آج اسی کے, اور خاص طور پہ رمضان کے فوراً بعد اس موضوع پہ بات کرنا تو بہت سارے پول کھولتا ہے. تو خوف کا اثر کیا ہے؟ جو صرف تھوڑے سے وقت کے لیے آتا ہے, بس تھوڑی دیر آیا پھر چلا گیا. آپ نے کوئی بات سنا, درد سنا, خوف آ گیا, بس تھوڑا سست رہا, بھیگے بھوگے دو چار دن ایک ایک کر کے پھر وہ خوف چلا گیا. یہ بالکل ایسے ہے کہ جب آپ نے کوئی ڈرونی چیز دیکھی ہوتی ہے نا, تو شروع میں اس کا خوف رہتا ہے, پھر کچھ دن کے بعد بھول جاتی ہے. اسی طرح میں نے سنا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو, لیکن چور کسی کے گھر میں آ جائیں تو پھر گھر والوں کو کئی راتیں خوف آتا ہے, پھر جب سارے معاملے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں. تو خوف کا اثر کیا ہے؟ جو وقتی طور پر نصیحت سن کر کوئی اچھی چیز سن کر انسان بیتاری ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ختم ہوتا ہے، اور اس کی نتیجے میں کوئی پائیدار نیکی وجود میں نہیں آتی. میں اس کو کہتی ہوں رمضان کا خوف. دورہ قرآن سنے، دل میں خوف آ گیا، بہت کچھ ہوا، دس اینڈ دیٹ، لیکن اس کے بعد پھر وہ چلا گیا. کتنے لوگوں کا خوف اتنا قلیل ہوتا ہے کہ اس کے دن ہی اس کی ساری پرچھائیاں ختم ہونے لگتی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ انسانیت میں اکثر رہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں درد سنتے ہیں بڑا ڈر لگتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں. کوئی کہتے ہیں رمضان میں آئے تھے، پھر کیا ہوا، اتنے بعد اتنا کچھ کیا ختم. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ یہ ایکسپیرینس کی بات ہے کہ لوگ درد سنتے ہیں نا بس کہتے ہیں ٹوٹ پڑے، کیونکہ آپ تو سن ہی رہے ہیں نا کئی دن سے. کسی نئے بندے نے کوئی نئی بات پہلی دفعہ سنی ہے نا، پھر آپ اس سے پوچھیں اچھا قرآن سننا ہے؟ جی سننا ہے. کتنا سننا ہے؟ روز سننا ہے. آ جائیں گے؟ آ جائیں گے. اتنا دل اس وقت میلٹیڈ ہوتا ہے، جس کو آپ کہیں کہ مولٹن سلفر کی صورت میں کیسا دل ہوگا. لیکن جو ہی آپ اس محفل سے اٹھ کے جاتے ہیں، ایک آپ کو ایک مشورہ دیتا ہے، دوسرا تیسرا، پھر مسلتیں، تقاضے، خوف، اندیشے، پھر آپ کہتے اچھا چلے، پھر آپ دیکھیں گے. پھر اگلے دن دو چار دن کے بعد ذرا سی دل میں سختی آئی، پھر ختم. پھر کوئی سال چھ مہینے بعد اللہ کوئی سنوا دے گا تو دل میں جذبے آ جائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا وقتی اثر ہوتا ہے اس کا کہ اس سے پائیدار قسم کی نیکیاں وجود میں نہیں آتی تھوڑی دیر کے. اور یہ خوف کب آتا ہے؟ کوئی مر جاتا ہے، قریبی موت آ گئی کسی کی، گھروں میں، اپنے پیاروں میں، اس وقت انسان بہت مطالبے کرتا ہے. اسی طرح یہ خوف کب آتا ہے؟ جب آپ خود کسی بیماری سے گزرتے ہیں، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آپ کے گھر والوں کو کوئی دکھ ملتا ہے، انجوجل حالات آتے ہیں. یا یہ خوف کب آتا ہے؟ جب زلزلہ آتا ہے، اسی طرح سیلاب آتا ہے، سونامی آتی ہے. یا یہ خوف کب آتا ہے؟ جب کوئی آپ کو ایسی ویڈیو دکھا دیتا ہے جس میں اینیمیشن کے ساتھ آپ کو جہنم کے اور قیامت کے منظر دکھائے ہوئے ہیں، یا کچھ نہ کچھ. بہت تھوڑی دیر ہوتا ہے اور اس کے بعد ختم. کبھی کوئی ایسی نماز جو دل سے پڑھی ہو اس میں بھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، لیکن جو ہی ہم اس سے باہر ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ہمیں بالکل یاد بھی نہیں رہتا ہم کیا کریں. پھر وہی برے کام اور وہی ساری چیزیں، جہاں سے چلے تھے وہیں پہ آ گئے، اور اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. آپ اس کو کیش کروا سکتے ہیں، یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. ویسے کسی درد کے دوران بھی ہو سکتا ہے آپ کے اوپر، اور کسی اور عبادت کے دوران بھی، لیکن اس طرح کی باتوں سے امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں. کبھی پورے درد میں صرف ایک ہی سسٹر ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی آنکھوں سے، جن کے چہرے کو دیکھ کر درد دینے والے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بس اندر کوئی ہلچل مچی ہوئی ہے. اور الحمدللہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ آگے بڑھتی ہیں تو بہت خیر آ جاتی ہے. ایسا خوف اگر کبھی کسی کو نصیب ہو سننے والوں میں، تھا ہی نہیں دنیا میں، پروفیشن کچھ اور عہدہ کچھ اور، ایسے خوف کو فوراً پریزرو کر لیں. یہ ایسا خوف ہے کہ جو آپ کو بار بار نہیں ملے گا، اور جو نیت کی ہے نا مشکل میں پڑھ کر اس پہ جم جائے. مجھے یہ خوف آ گیا، بس جی مجھے تو اب قرآن پڑھنا ہے، چلے جی مجھے کورس میں ڈال دیں، کورس میں ڈال دیا گیا. ایک مشکل آئے گی، کوئی کہتا ہے نہیں جی کورس کرنا ہے، بس میں نے اس سال حج کرنا ہے. تو پھر کیا ہوا، بڑی بات نہیں ہے، حج کریے، آپ کو کون روکتا ہے. نہیں کورس تو کرنا ہے پر میں نے دسمبر میں پاکستان جانا ہے، تو جائیے، آپ کو کون روکتا ہے. آپ جب حکم ہو کے کہیں جاتے ہیں، آپ مکہ جائیں، مدینہ جائیں، امریکہ جائیں، آپ واپس پلٹ کے آ جاتے ہیں. اور وہ کون سا سال آپ کی زندگی کا ہوگا خیر سے جب آپ پاکستان نہیں جائیں گے. مجھے ناروے میں تو لگتا ہے ہر بندہ ہر سال ہی جاتا ہے، الا ماشاء اللہ جن کا وہاں کوئی نہ ہو یا کوئی اور مجبوریاں ہوں. تو یہ تو چلتا ہی رہے گا. کئی ایسے ہمارے ابھی یہ ریسنٹلی چونکہ کورسز شروع ہوئے اور ہو رہے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں بس میں تو اتنے دن کے لیے دنوں، پتہ نہیں پھر میرے میاں کی جاب ہوگی. تو میں نے کہا پھر تو فوراً کریں، ایک مہینہ دو مہینہ آپ جا کے اس کو آن لائن پہ موو کر لیں. اور دوسری بات آپ کہتے ہیں میں تھوڑے دن کے لیے آئی ہوں، تو تھوڑے دن میں اپنا پودا لگا جائیے، آگے جائیں گے تو دوسری طرف چل پڑیں گے. دیوالت کا اندیشہ، ورنہ ہماری ایک سسٹر آج کل اپنے ملک میں گئی ہوئی ہے، ان کے صرف وہاں جانے سے جو حل چلے ہیں نا، جو ساتھی میرے ساتھ تھے وہ میسج کبھی سنتے تو ان کے بھی کانوں میں پڑتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ بس یہ تڑپ اللہ مجھے اور آپ کو لگا دے. آن لائن کورسز جو ہمارے اس وقت چل رہے ہیں، آپ کو بتا بھی شاید کچھ کو ہے کہ نہیں، وہ اس کے ہزاروں فلائر بانٹ کے، یعنی اتنا چھوٹا سا میسج جو میں نے کل رات آخری سنا، تو میں سوچ رہی تھی نہ ان کے ملک کا کورس، نہ ان کا یہ اتنا خوبصورت اسکول ہے، کچھ بھی نہیں ہے ابھی وہاں. لیکن آن لائن پہ نیا کورس بیرل جمنا بھی لاسٹ ویک شروع ہوا ہے، یعنی یہ سیکنڈ ویک ہے اس کا اور واٹس ایپ کی کلاسز کے جو میسجز ہیں نا، اس کو وہ کس طرح کر رہے ہیں، کوئی آٹھ دس کورسز کے تو میرا خیال ہے انہوں نے اس کے نام لیے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ وہی ہے. تو صرف اس سوچ سے میں آپ کو سنانے لگی ہوں کہ یہ خوف کہ میری وجہ سے دوسرے کو فائدہ ہو, یعنی ان کی باتوں میں درد ہے. صدف کل آپ نے سنے تھے, کچھ شیئر کریں, کیونکہ میں کہوں گی تو شاید مبالغہ کر دوں. آپ کو ان سسٹر کی تڑپ سے کیا محسوس ہوا؟ کچھ میسج رات نے میرا حال ہے, آپ نے بھی سننے سے کچھ محسوس ہوتا ہے سن کے؟ اندر کا جوش, گرمی, یہ کیا ہے؟ کچھ ہو. آپ کے شہر میں کتنے اسکول ہیں, کتنے گروسری اسٹور ہیں, آپ اس کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جب ہمارے ایسٹرن ملکوں میں جہاں ہیں 100% اردو لوگ ہیں, تو وہ میرے حال کو 20 کالجوں کے نام اس نے بولے ہیں کہ وہاں جا کے پرنسپلوں سے مل کر وہاں کے نوٹس بورڈ سے ہم جس فیل الجنہ کو آن لائن کورس لگا چکے ہیں فلائر اور انوائٹ کر, جو اس کی فنکشن کے فرائیڈے کو ان شاء اللہ اس کا پریزنٹیشن دیکھیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ تڑپ ہے. جی سر,
مجھے ان کی یہ چیز بہت زیادہ ہے, شام تک اس چیز کو سوچتی رہی ہوں. تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں بات کری تھی کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, ہم نے ان کا کہ ہم نے ان چیزوں کو کیسے استعمال کیا ہے. تو مجھے ان کا وہ اتنا زیادہ لگ رہا تھا کہ اپنے جسم کو انہوں نے کس طرح ٹٹولا ہوا تھا کہ میں نے کون کون سی نعمت سے جا کے اس کا حق ادا کرنا ہے. تو ان کا صحیح لگ رہا تھا کہ ان کی نظر میں اسے صحیح حق ادا کرنا یہی ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں سے کھپانا کی استعمال کی. تو مجھے ان کی یہ چیز بہت اچھی لگی تھی سر. اور ماشاء اللہ ان کا وہ جس نے وہ بتا رہی تھی کہ کوئی بھی کام مشکل نہیں تھا, جیسے وہ بھی بتا رہی تھی کہ شاعر تھے یا انہوں نے سوچا تھا, اتنی چیزیں تھیں جو وہ بتا رہی تھی کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اور وہ اچانک سے ہمارے سامنے آئے. وہ کہہ رہے ہم لوگ گرافکس کر دیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے, اور وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ اچھا وہ کرکے ان کو دے رہے ہیں. تو وہ
ماشاء اللہ
کا مجھے بہت اچھا لگا
تھا. اور نہ وہاں استاد ہے, نہ وہاں کوئی کرسی ہے, نہ صرف انہوں نے آڈینس کے سہارے سے یہ بھی اتنا بڑا ایونٹ کیا اس لاسٹ ویکینڈ پہ نا. یہ کون لے کے آتا ہے لوگوں کو؟ ہمارے جذبے اور ہمارے شوق لاتا ہے نا. تو یہ یقین کہ میں لاؤں, اور ابھی اس میں انہوں نے دو تین سسٹرز کا سنایا تھا کہ ان کا جملہ مجھے یاد کرتا, صرف دوہرہ قرآن سن کے ان کے اندر اتنی چینج آ گئی ہے, یہ کہا تھا نا انہوں نے. تو یہ خوف کافر تھا, انہوں نے اس کو قید کر لیا. اور اس وقت ہمارا آن لائن کورسز کی اتنی رجسٹریشن آ رہی ہے, جو رجسٹریشن آتی ہے وہ انڈیا سے آ رہی ہے. ہزاروں لوگوں تک وہ پیغام ابھی تک پہنچا چکے ہیں کہ آن لائن پہ کورس شروع ہوا. اور آپ میں سے شاید کسی کو نیٹ نہ یوز کرنے کے جیسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کتنا گولڈن چانس ہے جو شروع ہے. نور اللہ نور کورس شروع ہوا, ابھی واٹس ایپ پہ مشلے راہ کورس شروع ہو رہا ہے, وہ اس کو ہزاروں میں بانٹ رہے ہیں کہ لوگوں آ جاؤ. اور تڑپ کیا ہے, کسی کا نام نہیں ہے اس میں, کسی اسکول ادارے, ہمارا تو وہاں نام نشان بھی نہیں ہے ہمارے اسکول کے نام کا. وہاں بھی یہ چند ساتھی ہیں جو تڑپ رہے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا اللہ نوز بھی بیسٹ کہ وہاں کیا حالات ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ ایک سسٹر گئی ہیں, اور یہ جن سسٹر کی آپ کو بات کر رہی ہیں یہ بہت بڑا کچھ پڑھ رہی ہیں. مجھے ڈگری کا نام نہیں پتا, تو کل کی ایک شیئرنگ میں تھا کہ میرے ٹیسٹ بھی ہیں, میرے امتحان بھی ہونے والے. پھر مجھے چین نہیں آتا کہ اتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو میں کیسے کام چھوڑ دوں, کتنے لوگوں کو میرے اس کوششوں سے ہو رہا ہے تو میں اپنا تو کر ہی لوں گی لیکن لوگوں کی خیر کی بنا. تو ایک جملہ میں نے پہلے بولا ہوا کہ تقویٰ ہم اپنی نظر میں یہ سوچتے ہیں نا, گناہوں سے بچنا, نیکیوں کے موقع کو ڈھونڈنا, یہ تقویٰ کا اس سے خوبصورت رنگ ہے. یہ خوف اور تقویٰ ملتی بھی چیزیں ہیں نا, آگے اس کی مور ڈائمینشن ہم تقویٰ میں پڑھیں گے. ایک یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کا خوف, آپ کو پتہ لگ گیا یہ کام کیا تو آگ میں جاؤں گی, یہ بھی خوف ہے. لیکن نیکیوں کے بہت سارے مواقع کو ہم ضائع کر دیتے ہیں, اور آج امت مسلمہ کا تقویٰ اور ان کا خوف اسی طرح کی سلنیوں میں پڑا ہوا ہے. ایک طرف گناہوں کو کرتے بھی ہیں, نیکیاں بھی کرتے ہیں, وہ بیلنس ہی ہو جاتا ہے. دوسری طرف یہ کہ گناہوں سے تو ہم بچ ہی جاتے ہیں, نیکیوں کے موقع نہیں سمجھتے. میں نے کہا یہ ان کو کیسے خیال آیا کہ یہ فلائر میں نے بانٹنا ہے؟ انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے ایک ایک فلائر جس پہ انک لگتی ہے, جس پہ وقت لگتا ہے, ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ ضائع نہ ہو, اور جن کو دیتے ہیں ان کو بھی ساتھ بتاتے ہیں کہ اس کو پڑھ کے کرے. اور یعنی بڑی خوبصورت ان کی شیئرنگ تھی, میں کوشش کروں گی اس کو کہیں نہ کہیں ڈال دیں آپ لوگوں, کوئی بھی جو بھی اس کو سننا چاہے. مجھے راتوں میں جگا دیتی ہیں یہ باتیں, سچی بات ہے. میں ڈاؤن ہو چکی ہوتی, کبھی تھک چکی, کبھی ایگزاسٹڈ, ایک میسج سنتی ہوں کہ ایک میسج نہیں, یہ دن رات ماشاء اللہ چاروں طرف سے آتے رہتے ہیں میسجز, لیکن جو چیز قریب کی ہوتی ہے وہ منہ پہ آ جاتی ہے. میں کہتی ہوں یہ ہیں وہ لوگ جو مجھے راتوں کو جگاتے ہیں, یہ میرے سے کام لیتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کے اندر تڑپ ہے کہ ہم نے انسانیت کو فائدہ دینا ہے. تو یہ خوف اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے, یہ خوف بندے کو حرکت دیتا ہے. اب اس کے بعد آخری خوف جو بالکل نہیں ہونا چاہیے, وہ کیا ہے؟ کہ وہ خوف جو بندے کو نیکیاں کرنے سے ہی روک دے. آپ کہیں گے یہ بھی کوئی خوف ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. بعض لوگ اللہ کی طرف سے دی گئی دھمکی کی شدت اور اللہ کے عذاب جہنم کی ہولناکی اور ان کے عذاب کی سختی سن کر مایوسی اور دل شکنی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے دل میں یہ ہوا بٹھا لیتے ہیں کہ اب چاہے جتنے بھی نیک اعمال کر ڈالیں جہنم کے عذاب سے نجات ملنا مشکل ہے. ہوا خوف بھی کہتے ہیں بیسیکلی. اس مایوسی کا شکار ہو کر وہ عمل صالح کرنا ترک کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے بقول اب اعمال صالح کی انجام دہی سے کیا فائدہ. آپ نے سنا ایسے لوگوں سے, ہم نے تو بخشے نہیں جانا جو کر لو, کہ جنت میں ہم نے کہاں جانا, چلو دری مستی کر لو. جس کو جہنم کی شدت کا پتہ چل جائے کیا وہ یہ بات بول سکتا کہ چلو آگ بھی جانے یہاں انجوائے کر لیں؟ یہ تو ایسی ہے کہ جیسے کسی کو پتا ہے کہ کل صبح اٹھتے ہی کسی نے مجھے جلا دینا ہے تو کہتا ہے چلو آج میں ذرا موج مستی کروں, اس کا تو دل دھڑکنے لگے گا کہ کل ہوگا کیا, کل کے اندیشوں میں اس کی آج کا سارا سکون ختم ہوگا. تو یہ جو لوگوں کا خوف ہے نا کہ نہ ہم اس کو سمجھیں بس عمل چھوڑ دیں, یہ برا خوف ہے. اور اسی کے اوپر آج بہت کچھ بولا جاتا ہے. آپ لوگوں کو روحانی تعلیمات کے نام پہ بعض دفعہ ایسے ہی خوف دیتے ہیں, بس کچھ نہیں ہوگا تمہاری نمازوں سے کچھ نہیں ہوگا. اور آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ جو رابعہ بصری کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ ایک دن اٹھی اور پانی لیا اور کہا کہ میں جہنم کو آگ لگانے جا رہی ہوں اور برف لے کے جنت کو ٹھنڈا کر دوں. کیوں؟ کہ تم جہنم سے بچنے اور جنت کی آس میں تو نیکیاں کرتے ہو, بس تم اللہ کی محبت میں کرو, جنت جہنم بعد کی بات ہے. یہ سب اسی قسم کے کھیل ہیں. یہ میں تو مانتی نہیں کہ ایسا قول ہوگا ان کا, اگر ہے بھی تو یہ درست نہیں ہے. ایسا خوف جو آپ کو عمل سے دور کر دے, حد سے زیادہ ڈرا دے, بیکار بنا دے, اللہ کی بندگی اور اطاعت سے منہ پھیرنے پر آمادہ کر دے, یہ نہ عقلن ٹھیک ہے نہ شرن ٹھیک ہے. اور ایسا خوف عموماً ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو بس اپنے من پسند طریقوں سے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, اور یہ حرام ہے. علماء کرام اس کو حرام قرار دیتے ہیں, شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے. نہ یہ خوف مطلوب ہے نہ مقصود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو معاملات دیے دین کو سیکھنے کے, صحابہ میں ایسا خوف ہوتا تو بیٹھے رہتے. دیکھیے کبھی صحابہ کی زندگی پڑھ کے تو دیکھیں. ابھی انشاءاللہ سیریز کے بعد ہم اگلا ٹاپک صحابہ کی شروع کریں گے یہ اس کورس کے بعد. لیکن آپ فیل کریں گے کہ صحابہ میں عمل تھا, حرکت تھی. اللہ کے نبی میں خوف تھا لیکن حرکت والا خوف تھا. ہمارا خوف ہمیں آرام سے بٹھا دیتا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میں پھر خوف کا اعلیٰ مقام یعنی حرام چیزوں کی طرف پڑنے والا, یعنی جب میں سب سے پہلے پڑا خوف واجب بتا کرے کہ ہم حرام کو تو اپنی زندگی میں جگہ ہی نہ دیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسری چیزوں کو بھی لیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے اندر اللہ کا خوف آئے گا تو ملے گا کیا؟ تو 13 فوائد اور ثمرات ہیں ہمارے پاس جس کو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں. کیونکہ آپ تو سوچتے ہیں کہ اللہ کا خوف رکھنے سے زندگی اجیر ہے. لوگوں سے پوچھے نا, اللہ کا خوف زندگی بور, اللہ کا خوف خواہشیں ختم. لوگ یہی سوچتے ہیں اللہ کا خوف ہے کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہاں تو آپ دیکھیے اتنے فوائد ہیں. اور ہر وہ عبادت جسے اللہ نے اپنے بندوں پہ فرض کیا, اس کے دنیا میں بھی فوائد ہوتے اور آخرت میں بھی ملیں گے. خوف الہی بھی عبادت ہے, تو خوف الہی کے نتیجے میں دنیا میں بھی فوائد ملیں گے اور آخرت میں بھی ملیں گے. اور انسانی کمزوری ہے کہ جب اس کو کسی چیز کا فائدہ نظر آتا ہے تو اس کو پانے میں وہ زیادہ کوشش کرتا ہے. تو ہم پھر اس کو اپنے لیے سوچیں گے کہ کیا میں واقعی اس کو پانے کی کوشش کروں گی اور کرتی ہوں. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ کیا ہے کہ بندے کا اخلاص کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے. جس دن سے یہ سیریز شروع ہوئی آپ اخلاص کے بارے میں سن رہے ہیں. پہلے دن کا لیکچر مس ہوا تھا, اس کو ریکارڈنگ سے جا کے سن لے. اخلاص اتنی بڑی دولت ہے. تو جب خوف آتا ہے نا تو اخلاص پیدا ہوتا ہے. آپ کہہ لیجئے کہ خوف لیڈس ٹو اخلاص. جتنا اللہ کا خوف زیادہ آپ خالص ہوں گے. دیکھیے ہر بندہ اعلیٰ درجوں کے ساتھ قرآن پکڑنے نہیں آتا. جس دن قرآن کے کورسز شروع ہوتے ہیں اس دن تو ہاتھ ہی اتنے گندے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ میرے ہاتھوں میں آ گئی یہ کتاب, وضو تو کر لیا لیکن میرے یہ گناہگار ہاتھ اس کتاب کو چھوئیں گے, میری زبان, میری آنکھیں, میرے کان اس کتاب کو پڑھیں گے. اس دن بہت سارے لوگ بڑے گندے بھی ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ اللہ کا خوف آتا ہے نا تو اخلاص بھی آتا ہے. پہلے دن بندہ مخلص نہیں ہوتا, وقت لگتا ہے. نیکیاں شروع کرتے, آپ کو دکھ رہا ہے نا کہ میں کر رہی ہوں لیکن ریاکاری بھی دل میں آتی ہے, تعریف سے بھی خوش ہوتی ہوں, تنقید پہ چھوڑنے کو بھی دل کرتا ہے. کرتے رہے کرتے رہے, ایک دن آئے گا کہ خوف کے ساتھ کرتے کرتے جو کام آپ آگے بڑھیں گے تو آپ مخلص ہوں گے. میں مخلص لفظ کو ادھر یہ اخلاق کو کہتی ہوں بے نیاز. آپ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھے اچھا کہو یا برا. آپ مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میری اس چیز کی تعریف کرتا ہے کہ نہیں کرتا. میں تو اپنے فائدے کے لیے آتی ہوں. پھر ایسے بندے کو کسی کی بات چبھتی نہیں ہے, پریشان نہیں ہوتا. اور یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ کے کپڑے پہ کوئی دھبا لگ گیا, آپ ایک ایک پہلے ہی دن اس کو دھو دھو کے پھاڑ ہی دے. دوسرا لوگ کیا کرتے ہیں, دھل گیا نا صاف ہو پہنو, دوسری دفعہ دھو گے ذرا اور کم ہوگا, پھر تیسری دفعہ دھو گے. آپ دیکھتے چار چھ دفعہ جب وہ کپڑا دھلتا ہے تو داغ صاف ہو چکا ہوتا ہے. یہی ہمارا حال ہوتا ہے. اور اللہ کے لیے اخلاص اور خالص ہونا یہ پیک ہے, یہ تو بہت لمبے سفر ہے. سارے صحابیوں کے ساتھ بھی لفظ مخلص نہیں آیا, ان میں بھی کئی ابتدائی درجے کے تھے کئی دوسرے درجے کے تھے. تو خوف بڑھاتے جائیں اخلاص بڑھتا جائیں گا. اور اخلاص کے فائد کیا اس کے لیے آپ پہلا ٹاپک دوبارہ پڑھے سنیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کی قدر رہے گی. سورت دہر جس کو الانسان بھی کہتے ہیں اس کی آیت 9 اور 10 میں آتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے کھلاتے ہیں, نہ تو تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری. بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں یا اس دن سے ڈرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا, یعنی ہم اس دن سے ڈرتے ہیں جو سختیوں والا دن ہوگا. اب آپ دیکھیے کھانا کھلانا ہمارے کلچر میں کتنا مرغوب ہے. میرا خیال ہے کہ ہماری خوشی, ہمارا غم, شادی, منگنی, بیاہ, کسی کے گھر جانا پورا ہی نہیں ہوتا جب تک ہم کسی کو کھلاتے نہیں. یہ میں سوچتی ہوں کہ ہم پاکستانیوں میں یا جو بھی مسلم ہیں یا جہاں کے بھی ہیں ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. ہم خود بھوکے رہیں گے لیکن دوسرے کو کھلائیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں. ہمارا کلچر وہ نہیں ہے کہ اپنا سیب کھولا کاٹ کے کھانے لگ گئے دوسرے کو پوچھا بھی نہیں. میں جہازوں میں اس چیز کو بہت فیل کرتی ہوں. اکثر آپ دیکھیے کہ کھانا آپ کے پاس ہوتا ہے نا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا, اس کو نہ پوچھ اس کو نہ پوچھ, وہ کھا لے نہ کھائے وہ اس کی مرضی ہے. لیکن شرم آتی ہے آپ بریک میں اپنا کھانا کھول کے بیٹھے میرا نہیں خیال کے ساتھ بیٹھے کو آپ نہ پوچھے. فطری سی بات ہے ہمارے کلچر میں. لیکن اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا اپنے شعور کے ساتھ سوچیں کہ میں کسی کو کھانا کیوں کھلاتی ہوں, عموماً ایک وجہ ہوتی کہ انہوں نے بھی کھلایا ہوا, دعوت کھائی ہے تو وہ کھلانی بھی پڑے گی. میں دعوت تو چھوڑے لوگوں کے منہ سے سنتی, افطاریاں کھائی ہوئی ہیں تو اب افطاری کرنی بھی پڑے گی. اچھا جی, پھر دوسری چیز ہم کیوں کھلاتے ہیں, نہ کھلایا تو لوگ باتیں کریں گے. مثلا ایک نئی دلہن نے شادی ہو کے آئی, اب ساری خالاؤں نے بلا لیا, آپ نے نہیں بلایا, یہ بھی ایک مجبوری ہے. یعنی رسمن بھی بلاتے ہیں کہ اچھا جی سب نے دعوت کی نئی دلہن کی تو میں نے بلانا ہے, پھر سب نے اس کو جوڑا دیا تو میں نے نہ دیا, تو وہ کیا ہو گیا, ولی وجہ اللہ نہیں ہوا. اس میں کیا ہوا, پھر پکایا کیا کچھ, دس دس کھانے ہم ایک ایک دعوت میں پکاتے ہیں. کیوں کہ لوگ سوچیں گے کہ زیادہ نہیں پکایا, حالانکہ وہ جو آنے والے وہ روز گھر میں ایک ہی روٹی سالن بناتے ہیں. آپ دو بنا لیں, تین بنا لیں, دیٹس اٹ, ختم. آپ دس ڈشیں بنا کر اگلے کو بھی مشکل میں ڈالتے خود کو بھی. اور یہ سب چیزیں اگر عام طور پہ ہو رہی ہیں اچھی نیتوں میں, رشتے داری, صلہ رحمی, اٹس گڈ, لیکن سب سے زیادہ قابل رحم مجھے وہ سسٹر لگتی ہیں جو سارا دن چولہا کے آگے کھڑی ہوں, بلکہ ایک دن نہیں لوگ تو دو دو دن پہلے شروع ہوتے ہیں, اور ان کے کھانے کو کھانے وہ لوگ آئے جنہوں نے اس کے بعد مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھائی. آج آپ دیکھیے کہ ہماری دعوتیں, ہماری شادیاں, ہماری مہندیاں, کھانے بڑے بڑے کیا اس کرائیٹیرین پہ ہوتے ہیں کہ اس کو کھا کر لوگ نیکیاں کرے تو ہمیں اجر ملے. یہ سوچ تو آپ اپنے شوہر کے لیے رکھیں ذرا کہ میں جو کھانا پکا رہی ہوں اس کو میرے ہسبینڈ کھائیں گے, پھر اس کے بعد وہ عشاء کی نماز پڑھیں گے, پھر اس کے بعد جو عبادت اللہ ان سے کرائے گا, پھر وہ فجر پڑھیں گے, پھر وہ قرآن پڑھیں گے, پھر وہ اللہ کے راستے میں بھاگیں گے. یہ میرا کھانا جا کے طاقت ان کو دے رہا ہے. تو آپ کو یقین کریں اپنے شوہر کے لیے کھانا پکانا عبادت لگے گا, ترجیحات کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو ہمیشہ اس حدیث پہ عمل کیجئے کہ تمہارا کھانا متقی کھائیں, تمہارا کھانا تقوی والے کھائیں. صاف کہہ دیں جس کو دعوت پہ بلائیں اس صورت میں کھانا کھائیں کہ آپ نے اس کے بعد نماز پڑھنی ہے. یہ تو بڑی بے خوفی کی بات ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے ہاں ہر چیز کے لیے اہتمام ہے, لیکن ہمارے کھانے کو کھا کر کوئی نماز بھی نہ پڑھے, کوئی کان پہ جو نہیں رنگتی. میں تو کبھی نہ کھلاؤں کسی کو, اللہ جانتا ہے. بندہ ثواب کے لیے صدقے کے لیے ضرورت مند کو دے دے، کافر کو بھی دے دے، جس کو مرضی دے دے، وہ ایک صدقہ ہے. لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ دعوت کریں کس کی، کہ جو بے نمازی ہیں، جو اس کے بعد اللہ نہ کرے کسی حرام کام میں ہو، تو میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ میں اپنا وقت ضائع کروں. میں وہی پیسہ دے کے کسی اور کو کہوں گی، کسی نمازیوں کو، کسی عبادت گزاروں کو یہ کھلا دیں. تو ہمیں اپنی ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. لیکن بہرحال یہ کہ یہ اللہ کا خوف بڑھے گا، انشاءاللہ ہماری زندگی میں یہ پلس مائنس بڑھتے جائیں گے. پھر اس کے بعد دوسری چیز خوف الہی سے جو ملتی ہے، اعمال صالحہ کرنے پر انسان کو خوف ابھارتا ہے. یعنی جتنا آپ اپنے اندر خوف محسوس کریں گے، اتنا نیکیاں کرنے کو دل چاہے گا. سورت نور آیت 36 اور 37 ادھر موجود ہے، جس میں جو ہمارے ریلیونٹ بات ہے وہ کیا ہے، یخافون یومین تتقلب فیہ القلوب والابصار. یعنی وہ لوگ جو مسجدوں میں ہوتے ہیں، جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کی تجارتیں ان کو غافل نہیں کر دیتی اللہ کی یاد سے، یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کا نام آپ نے سنا ہوگا، سنا ہوگا نا، مدینہ کے بہت امیر شخص بن گئے تھے. یہ الگ بات ہے کہ ہجرت کر کے آئے تو جسم پہ کپڑے بھی پورے نہیں تھے. اللہ کے نبی نے ان کا بھی بھائی چارہ قائم کیا، ایک انصاری صحابی کے ساتھ ان کو جوڑ دیا. انہوں نے ان کو کہا کہ آپ جو بھی میرے سے مال لینا چاہیں موجود ہے. انہوں نے کہا نہیں، دلونی لا سوق، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ. خیر وہ گئے وہاں اور سارا معاملہ ختم ہوا. ادھر جو چیز لی، شام کو آئے تو کچھ نفع لے کر آئے، کوئی چیز خریدی لی بیچی. اللہ تعالیٰ نے تھوڑے عرصے میں ان کو دولت دے دی. اتنی دولت تھی ان کے پاس کہ ختم نہیں ہوتی تھی. کسی ان سے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا، آخر اس کی وجہ کیا، حکمت کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تین اصول بنائے ہوئے اپنی کاروبار کے. نمبر ایک، میں نے اپنے کمانے کے لیے، جب میں کاروبار میں یا اپنے جاب پہ ہوتا ہوں تو رجال اللہ تلہیہم تجارت، اس کو اپنے لیے ایک رول بنایا ہوا ہے کہ میں نے نماز نہیں چھوڑنی. میرے پاس گاہک کھڑا ہے، میں کہیں موجود ہوں، جو ہی نماز کا وقت آتا ہے نا، میں وہ کام بند کر کے مسجد میں پہنچ جاتا ہوں. یہ میرا ایک اصول ہے. اچھا جی، دوسرا کیا؟ دوسرا اصول کیا ہے ان کا، کہ میں نے زیادہ نفع کی تڑپ نہیں رکھنی. ہم تو کہتے ہیں نا، امیر وہ ہوتا ہے جو زیادہ نفع لیتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ جو بھی پہلا گاہک آتا ہے نا، کہ جو میری چیز خریدنا چاہتا ہے، اگر مجھے کچھ فائدہ ہو رہا ہے، نقصان نہ ہو، تو میں دے دیتا ہوں. پھر اس میں وہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں. کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ 1000 اونٹ خریدے، اس لیے سے لیے کہ اس کو آگے مہنگے کر کے بیچ دوں گا. جب اونٹ میرے پاس آ گئے تو جو پہلی بولی آئی وہ اتنے کی تھی جتنے کے مجھے پڑے، لیکن میرا اصول ہے کہ نقصان تو نہیں ہوا نا. تو میں نے اس کو اوکے کہا، بس ایک شرط کر دی. میں نے کہا کہ اونٹوں کے گلوں میں جو رسی ڈلی ہوئی نا، وہ میں اتار لوں گا، اونٹ تم لے لو. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں نے وہ رسیاں اتاری، 1000 رسی میرے پاس آ گئی، اور اونٹ سارے میرے جتنے میں آئے اتنے میں بک گئے. بعد میں ہر رسی میں نے 1-1 درہم کے بدلے بیچی، مجھے پھر بھی 1000 درہم کا فائدہ ہو گیا. میں نے ناجائز نفع نہیں لینا اور نافرمانی کا کام نہیں کرنا. تو آپ دیکھیے کہ جب بندہ اللہ کا خوف رکھتا ہے نا، تو اس کو مال میں بھی کمی نہیں ہوتی اور اس کی عبادت اور زیادہ اچھی ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جس شخص نے خوف اختیار کیا، وہ صبح سویرے سفر کے لیے نکلا، اور جو سفر کئی راہ میں چل پڑے، وہ منزل تک رسائی پا کر رہے گا. یاد رکھو، اللہ سے سودے بازی بڑی قیمتی ہے، اور اللہ کا سودا جنت ہے. کیا پتہ چلا؟ جلدی کاموں کا آغاز کرو. جتنا صبح اٹھ کے آپ کاروبار پہ جائیں گے، جتنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام شروع کر دیں گے، اتنے اس دن میں آپ کے لیے بھی برکت ہوگی. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے، اور یہ انسان کو اعمال پہ لاتا ہے. تیسری ایک بڑی ہی سمپل سی وجہ سمجھ آتی ہے، تیسرا فائدہ اللہ کے خوف کا، کہ گناہوں میں سے کشش ختم ہو جاتی ہے. خوف الہی سے گناہوں کی رنگینیاں ماند اور سرور و کیف مقدر ہو جاتا ہے. بات تو جملہ مشکل ہے، آپ آسانیوں میں سمجھ لیں. رات کو نائٹ کلب میں کوئی گیا، خوب ناچا، کودا، اچھلا کودا، اس کو ہلکا سا شک پڑ جائے ڈاکٹر کی طرف سے کہ دیکھو وہاں جا کے شراب پیو گے، پھر ناچو گے، اس سے تمہارے دل پہ بوجھ پڑے گا، اور دیکھنا کل صبح تک تمہیں ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوگا. گمان رکھ لیں، یا تمہارے لنگس کام کرنا چھوڑ دیں گے، کیا وہ شخص وہ مستی کی رات گزار سکتا ہے؟ کر بھی رہا ہوگا نا کسی کے کہنے پہ تو خوف کیا ہوگا, ابھی دیکھنا تھوڑی دیر بعد دل میں درد ہوگا اور گر جاؤں گا. بس یہی سمجھ لیں, خوف خدا بندے کو گناہوں کی کشش کم کروانے میں مددگار ہوتا ہے. اس کو آپ لکھ لیں, اتنا خوبصورت یہ نسخہ ہے, اپنا گناہوں سے میلان کم کرنا, دنیا میں بھاگ دوڑ میں سے اپنے آپ کو کھینچ کے لانا, شہوتوں کا قلع کما ہو جاتا ہے. امام ابن قدامہ کہتے ہیں خوف الہی کے ثمرات اور فوائد میں یہ بھی ہے کہ خوف خدا شہوات کا قلع کما کر ڈالتا ہے اور گناہوں کی لذتوں کو بدمزہ کر دیتا ہے. پس اللہ سے ڈرنے اور خوف کھانے والوں کی نگاہوں میں پسندیدہ گناہ بھی مکروہ اور بدمزہ ہو جاتے ہیں. دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے نا اور اس کو گناہ نہیں سمجھتا, ایسے ہی ہے نا. تو کہتے ہیں نا کہ آپ تو بڑے نیک ہیں, تو آپ اس کو جواب میں کیا کہتے ہیں, نیک تو ہم تب تھے جب قرآن نہیں پڑھتے تھے. کسی اسٹوڈینٹ کی شیئرنگ یاد آ گئی ہے, تین دن پہلے بھی کسی نے شیئر کیا تھا, تو یہ میرے سامنے خود بھی ہوا کہ انہوں نے مائک پہ آ کے کہا کہ ہم تو اتنے مزے سے جنت جا رہے تھے, یہ استاذہ نے آ کے ہمیں کہاں ڈال دیا. اتنے پیارے جملے تھے کہ ہم تو بڑے مزے سے جنت کے راستے پہ جا رہے تھے, بعد میں پتہ چلا سہیل الجنہ تو کوئی اور ہے. اور یہ سچ ہے, ہم اپنی خواہشوں کی اور خوش فہمیوں کی جنت میں جا رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو بھی کریں گے دیکھنا ہم جنتی ہیں, ہم امت مہدیہ میں سے, اور ہم فلاں اور ہم فلاں کی نسل سے, ہم عالم کی اولاد اور ہم حافظ اور قاری. لیکن جس دن اللہ کا خوف آتا ہے لذت ختم. آپ اس کو سمجھیں, بیسوں مثالیں آپ کو دنیا سے سمجھ آئیں گی. پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانے کا خوف ہو تو کوئی قانون شکنی ہو سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں ریڈ لائٹ توڑ کے آگے نکلتے ہیں, کوئی لڑکے ہیں چار چھ بیٹھے گاڑی میں, کہتے دیکھنا ٹریفک سگنل کو ہم اوبے نہیں کرتے, دیکھتے ہیں کیا مزہ آگا, پھر ہاں ہورا کریں گے. لیکن ان کو پتا ہے جو ہی وہ آگے نکلے اور کیمرے نے ان کی تصویر لے لی یا پولیس مین نے دیکھا اور ان کے گھر میں کوئی 700-800 کرون کا جرمانہ بھی آ گیا اور زیادہ بھی مستی کریں گے تو چالان ہو گیا, مجھے بتائیں یہ مستی کر سکیں گے؟ چھوٹی سی مثال ہے. اگر پکڑے جانے کا ڈر ہو تو کیا دنیا کے قانون بھی بندہ توڑتا ہے؟ نہیں توڑتا. آپ کہتے چلو بغیر ویزے کے ذرا انٹر ہو کے دیکھتے ہیں کسی ملک میں, کتنا مزہ آئے گا, انجوائے کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے جو امیگریشن پہ لوگ ہیں وہ آپ کی ایک ایک چیز دیکھ لیں گے, اور دیکھ لیا تو کوئی جرم نکل آیا تو پکڑ لیں گے آپ کو. جب پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے نا تو پھر یہ مستیاں ختم ہوتی ہیں. آج ہم کیوں ان گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پکڑ کا ڈر نہیں, ہم سوچتے ہیں اللہ نے نہیں پکڑنا. اور یاد رکھیے جس قوم کا عقیدہ آخرت مجروح ہوتا ہے نا ان میں پھر خوش فہمیاں اور باتیں. وہ تل کا امانیز ہوں, سورۃ بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی امانیز تھی کہ دیکھنا اس دروازے سے گزر جاؤ تو جنتی, یہ پانی پی لو تو جنتی, اور فلاں قبر پہ جا کے ماتھا ٹیک دو تو جنتی ہو جاؤ گے. یہ چیزیں انسان کو دنیا میں ہوں تو پھر درست نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بہترین انسان بنا کر پیش کیا, حلال چیزوں سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے, مباح چیزیں ان کے لیے بہت پسندیدہ تھیں. آپ نے کہا کہ مجھے دنیا کے مال میں سے عورتیں اور خوشبو پسند ہے, جائز ہے نا, حلال کی جگہ کیا کسی ناجائز جگہ پہ نظر اٹھا سکتا ہے ایک بندہ؟ ایک لڑکا کیا ایسی جگہ پہ نظر ڈال سکتا ہے جہاں اس کو نہیں ڈالنی؟ کوئی چٹ چیٹ ہو سکتی ہے اگر اللہ کی پکڑ کا ڈر ہو؟ یہ ہاتھ گواہی دیں گے, انگلوں کی پوریں کل گواہیاں دیں گی جس سے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں. آج کیا کیا مصیبتیں بن گئیں, پہلے تو فیس بک پر نام تھا, اب اس پہ چونکہ کچھ اسلامی چیزیں آنے لگ گئیں تو اس کو چھوڑ کر اسنیپ چیٹ اور پتہ نہیں چیٹ اور کیا کچھ آ گیا. لڑکے لڑکیاں, اب آپ دیکھیے وہ وقت آ گیا کہ ہمارے ہاتھوں میں ڈیٹنگ کے ایپس موجود ہیں. ہمارے ہاتھوں سے مراد ہماری نسلیں ہی ہیں نا. تم ڈیٹنگ کرنا چاہتے ہو, آؤ دوستی کرتے ہیں, تم کون ہو کیسے ہو آؤ باتیں کرتے ہیں. میں کہتی ہوں خوف آتا ہے مجھے یہ وقت کا سوچ کے کہ یہ اللہ کی نعمتیں جو اس نے ہمیں دی تھی, اگر ہم اپنے بچوں کے ذہن پختہ کر چکے ہوتے 15-16-17 سال کی عمر تک تو یہی چیزیں دنیا میں اسلام پھیلاتی. یہ کمپنیاں بنانے والے جو یہ کرتے ہیں شاید اللہ ان کے کفارے کر دے کہ اسے اتنی شر پھیل رہی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ذہن سازی کیے بغیر اپنی یہ چیزیں دوسروں میں عام کرتے ہیں. تو لہٰذا بچوں سے آپ نے اللہ کا خوف لانا ہے یا غلط چیزوں سے روکنا ہے. آج کے دور کے یہ گناہ عام ہے, آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں, ہاتھوں سے کیا دیکھتے ہیں, اور اتنا آسان ہے غلط چیز دیکھنا. میں کہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کبھی تصور میں ہی نہیں آیا کہ وہ لفظ لکھے. لیکن جن کے کچے ذہن, تجسس کی عمر, ادھر گندگی ادھر گندگی, سڑکوں سے گزرتے ہوئے گزرنا محال ہے. کیا ایک انسان ایسے کام کرتا؟ کسی ایک ایسی جگہ سے مجھے گزرنا پڑا کہ بس ایسے لگتا ہے کہ آنکھیں گندی ہو گئی. ایک دن بھی گزری اور مسجد کا رستہ. تو میں نے کہا یہ کون بے حیا ہے؟ میں سمجھی کہ یہ کپڑے بیچتے ہیں ایسے. تو بعد میں جب دوبارہ کسی اور کے ساتھ سے گزرے تو میں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں رہتے ہیں، آپ ان دکانوں کا بائیک آؤٹ کیوں نہیں کرتے؟ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ شاید وہ سن باتھ لینے والی کو مصیبتیں ہیں کہ اپنا جسم ایسے جسم کے ایک ایک انگ کھول کھول کے دکھائے ہوئے کہ واللہ ہی میں کہتی ہوں کیا ڈھکے اور کیا چھپے. لیکن اس سے بھی بڑی جو دکھ کی بات، کہتی اسی دکان کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی نے پتہ نہیں کیا دکان کھولی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر میں نے کہا آپ خط لکھے، آپ کمیون کو دیں کہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے انمیرڈ بچے ہیں، ہمارے مرد ہیں، ہمارے مرد ادھر موجود ہیں، کیا حالات ہوتے ہوں گے؟ کیا یہ نظروں کی گندگی نہیں؟ اور گزرے کریں، کیا کریں، ہم مجبور ہیں. کہاں مجبور ہیں آپ؟ اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں اس علاقے میں رہنے والے 50% لوگ یہ لیٹر لکھ کے کمیون کو دے دیں تو وہ ضرور اس دکان کو کہیں گے جو کرنے اندر جا کے کرو. اور انہوں نے جگہ بھی وہ لی ہوتی ہیں جہاں دن میں میرے گمان کے مطابق ہزاروں لوگ گزرتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا آپ کا بیٹا وہاں سے گزرتا ہوگا، آپ کا شوہر وہاں سے گزرتا ہوگا، آپ کی جوان بچیاں وہاں سے گزرتی ہوں گی، اور میرے گناہگار کانوں نے وہاں سے لڑکے لڑکیوں کو کھڑے ہو کر گزرتے سنا. مغرب کی اذان ہو رہی تھی، مسلمان لڑکے لڑکیاں شکل سے لگ رہے تھے اور وہ جو آپس میں باتیں کر رہے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کہ جس وقت مسجدوں میں جانے والے جا رہے ہیں تو وہ اس وقت کھڑے وہاں کیا باتیں کر رہے تھے. یہ روڈ کی بات ہے، مجھے کہیں جانا نہیں پڑا، مجھے کان نہیں لگانے پڑے، یہ فٹ پاتھ پہ کھڑے لڑکی لڑکوں کی باتیں بتا رہی ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا؟ یہ گندگی ہے، یہ فلتھ ہے، یہ ڈرٹینس ہے، آپ اس کو جو مرضی کہیں. یہ ختم کرنا ہے اللہ کا خوف. مرثد بن مرثد کو اللہ کا خوف ہی تھا تو انہوں نے اندھیری رات میں اون آپ کی دعوت نہیں قبول کی نا. کفل کو اللہ کا خوف ہی آیا تھا تو انہوں نے اس عورت کو چھوڑ دیا تھا نا. آج میں اور آپ اپنی نسلیں بچانا چاہتے ہیں، اپنے نسب پہ وہ بٹے لگوانے سے بچنا چاہتے ہیں نا، تو اپنی نسلوں کو اللہ کا خوف دیں، اور اس کے لیے آپ کو اپنے اندر اللہ کا خوف لانا پڑے گا. یہ ماں کے خون سے جاتا ہے، ماں کے دودھ سے جاتا ہے، ماں کے آپ کی روٹی سے جاتا ہے. یہ جو روٹیاں پکاتے ہیں نا اپنے بچوں کی دن میں دو بار، اس کے ذریعے خوف دیں بچوں کو. آپ کہتے ہیں کہ اسکول ہی نہیں ہے، کالج ہی نہیں ہے، مسجدوں میں بھیجیں، کیا کریں، یہ کریں، وہ کریں. میں کہتی ہوں کال پڑ گیا، کال پڑ گیا. آج آپ جو کھانا پکاتی ہیں نا اس کے ذریعے خوف دیں بچے کو اللہ کا. آپ اس کو جو کھلاتی ہیں، اس کے کپڑے دھوتی ہیں نا، اس وقت کہا کریں اللہ اس کے گناہ بھی دھو دے، اللہ یہ کپڑے اسی کر رہی ہیں نا اس کے، اسی طرح اس کے بھی بلکش نکال دے. جب ماں کا دل اللہ سے لگا ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تو بچا لے اور دوسروں کو نہ بچائے؟ اور آپ پھر اس کا علاج کیا کہتے ہیں؟ گھر بیٹھ جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ جو ہوتا ہے وہ سب کو پتا. جو تھوڑی بہت نیکی کر رہے تھے، جس سے کچھ فائدہ دوسروں کو دینا تھا، اسی کی برکت سے شاید اللہ نے آپ کو کئی چیزوں سے بچایا، وہ اور ہی اللہ کی برکتوں سے نکل گئے. تو لہٰذا اس خوف کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. تو ایسی سب حرام چیزیں نکل جاتی ہیں. کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ اس میں آخری حصہ تھوڑا پڑھیے گا. مثلا یہ لکھتے ہیں کہ شرم حرام قرار دی گئی چیزوں کے سرور و کیف کو اللہ کے عذاب اور اس کے وعد و وعید کے استحصار کے ذریعے مقدر کیا جاتا ہے. یعنی خلاصہ کیا ہے کہ ان ساری چیزوں سے لوگوں کو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے عذاب ان کے سامنے عام کیے جائیں. یعنی لوگ گناہ عام کرتے ہیں نا، آپ گناہ کی سزا عام کریں. اور اسلام کا مزاج یہ، سورت نور میں ہم نے اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ آج گناہوں کو اور خوبصورت کر کے دکھایا جا رہا ہے. اسلام گناہ کو پبلسائز نہیں کرتا، زنا کو نہیں اس نے ایکسپوز کیا، وہ حالات نہیں بنائے کہ جس کو دیکھ کر زنا عام ہو، لیکن اس کی سزاؤں کو کھول کے رکھا. کیا زانی و زانیہ تو کیا ہوا؟ مثلا ایک زانی اور زانیہ یوم آخرت کو زانیوں کو جو عذاب دیا جائے گا اس کی یاد تازہ کر لیں، اور اس لہو اور پیپ کے بارے میں تصور کریں جن کے جسم سے اس دن بہہ رہا ہوگا، اور زانی لوگ اس پیپ اور لہو کو پی کر اپنی پیاس بجائیں گے. یہ تو یوم آخرت کی بات ہے، اگر ان کو قبر کے عذاب کا پتہ چل جائے جو ان کو قبر میں ملنے والا ہے تو یہ حرام کی خرمستیاں دور ہو جائیں، اور عیش و عشرت کی ساری دھما چوکڑیاں وہ بھول جائیں، اور بدکاری و فخش کاری کا مزہ بد مزہ ہو جائے. شراب نوشی کرنے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ اس نے دنیا میں شراب نوشی کی تو جنت کی شراب طہور کا جام پینے سے محروم ہونا پڑے گا، تو دنیا کی گندی اور سڑی بدبودار شراب پینے کی طرف طبیعت راغب نہ ہو اور اس بدبودار اور سڑی شراب کو وہ منہ لگانا گوارا نہ کرے. سچ کتنا ضروری ہے اس وقت اسلامک سزاؤں کو اور جنت اور جہنم کے واقعات کو عام کرنا. کبھی جنت کی رغبت سن کے جوانوں کو شوق آ جاتا ہے نیکیوں کا اور کبھی جہنم کا خوف سن کر وہ گناہوں سے دور ہوتے ہیں. آپ اپنے اوپر لے کر سوچیں, جو قرآن سے جڑ چکے اس سے پہلے کیا تھے؟ کبھی ڈر تھا ماں کا, باپ کا ڈر تھا, بدنامی کا ڈر تھا, کہتے ہیں جو مرضی ہو ہم تو نفس کی بری کریں گے. تو قرآن نے آپ کو قیمتی بنا دی. اب رات کو باہر نکلتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں گے کہ میں باہر جاؤں گی کچھ ہو نہ جائے. تو بے خوفی بندے کو بہت آگے کرتی ہے. امام ابن قدامہ کہتے ہیں جیسے کہ شہد اس شخص کی نظر میں ناپسندیدہ ہو جاتا ہے جس کو یہ پتا چل جائے کہ اس میں زہر ملا ہوا. یہ بات سنتے ہی مارے خوف کے شہد نوشی کی خواہش سرے سے ختم ہو جاتی ہے اور اعضاء اور جوارح میں شائستگی پیدا ہو جاتی ہے, دل و دماغ کو تسکین ہوتی ہے, تکبر اور غرور خود بخود اس خبر کو سن کر چلتا بنتا ہے اور خوف کی وجہ سے پورے طور پر اس کو یہی فکر لاحق رہتی ہے اور اس کے انجام کار کے خطرے کی طرف اس کی نگاہ لگی رہتی ہے. اب اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے, اس کی توجہ کسی اور طرف نہیں پڑ جاتی. اب اس کا اہم ترین مشغلہ یہی خبر بنتی ہے, اس کی سوچ وچار, اس کا غور و فکر, یعنی ہر چیز پہ یہ خوف جاری ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑ لے گا. سانسیں گھٹنے لگتی ہیں اور اچانک پھر اس کی زبان سے یہی لفظ نکلتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں. پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے. اب طویل قول ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں پورا خود بھی, کہ گناہ کی پکڑ کا خوف بندے سے چیزوں کی لذت ختم کرتا ہے. کھانا کھاتے ہوئے ذرا سا شک پڑ جائے نا کہ جو گوشت تھا وہ خراب ہو گیا تو اللہ کی میں دیکھا کہ جو حساس لوگ ہوتے ہیں ان کی فوراً بھوک ختم ہو جاتی ہے, ایک لقمہ اندر نہیں جاتا. کہاں گناہوں کے یہ لقمے ہوں گے؟ تو آپ اور میں سوچیں آج انسانیت اتنی بے خوف کیوں ہے؟ اس درد کو محسوس کریں, گھروں کے نقشے چیک کریں, اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں, کیا چلتا ہے گھروں میں, کیا دیکھتے ہیں, کیا سنتے ہیں, کدھر ہیں, گھروں سے آوازیں کیا آتی ہیں, کس نام پہ آتی ہیں, کس کس طرح ہم نے غلط چیزوں کو اپنے لیے جائز قرار دیے. وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ حقیقت میں ہم کل پکڑے جائیں گے. اس لیے اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کو لائیں. قرآن اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے, کسی کی بڑائی کا احساس بھی بندے کو اس کی بات ماننے کے لیے تیار کرتا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ اپنا سچا خوف دے دے. اللہ کے نبی کی ایک دعا بھی ہے نا کہ اللہ میں تجھ سے تیرا وہ خوف مانگتا ہوں جو میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں حائل ہو جائے. ما تحول بینی و بین معصیتک, کہ اللہ مجھے وہ خوف دے جو میرے اور میرے گناہوں میں فرق ڈال دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت, بہت ہی جڑنا ڈیپتھ والے جو ہیں یہ سیشنز ہیں, دل پہ لینے والے سیشنز ہیں. سبحان اللہ, ہے نا, کیا آپ لوگوں نے کیا کیسا لگا آپ کو نا؟ مجھے تو یہ بات اتنی اچھی لگی نا کہ خوف کے جو دو مقام ہمیں بتائے نا استاذہ جی نے, کون سے وہ دو مقام؟ پہلا مقام کیا ہے کہ عذاب سے, قبر کے عذاب سے اس پہ ڈر کے ہم کریں نا, اور دوسرا خوف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے, جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہو. تو ہم نے کون سے والے خوف کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے؟ دوسرا خوف جو ہے وہ پہلا تو ہے نا, تو عوام الناس کے لیے, اور دوسرا خوف کس کے لیے؟ علماء کے لیے. تو اب اللہ کی توفیق سے ہم بھی ہم علم حاصل کریں نا, تو اللہ سے ہم دعا بھی وہی رکھیں گے, اپنے ٹارگیٹس ہائی رکھیں گے ہم, ہے نا, کہ جب اللہ کی ذات سے, جب کسی کی ذات کی آپ کو معرفت ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو ہم نے کون سے والے خوف کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے؟ کون سا مقام؟ اپنے ٹارگیٹس ہم نے ہائی رکھنے ہیں, دین کے معاملے, اس معاملے میں ہم نے کم پہ راضی نہیں ہونا نا. آپ لوگ لکھیں ایک ایک جملے میں آپ نے کیا سیکھا, اپنے خوف کے آپ نے آگے ہم نے دیکھے اس کے, یہ تو مقام تھے نا, ہم نے اس کے دیکھے, ٹائپ دیکھی اس چیز کو,
وہ کس میں دیکھی ہوں اسے خوف رکھنا ہے بالکل کے لحاظ. ایک تو وجہ خوف واجب ہے نا, وہ تو کہ جو ہمیں خوف اخلاص, پھر اس کے اپنے سمراج دیکھے نا کہ خوف سے اخلاص آتا ہے. لوگوں کا کیا, جو عام لوگوں کا کیا ان کا ہوتا ہے کہ خوف, اگر ہم زیادہ کوئی ڈرانے والی بات کریں تو پھر زندگی بہت بور ہو جاتی ہے. لوگوں سے یہ سنا تھا آپ نے, یہ باتیں سنی ہے کہ سارا, لیکن زندگی بور نہیں ہوتی. آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سکون ہوتا ہے, آپ خود جو ہے وہ اخلاص, جو خوف ہے جو آپ کو پھر نیک کام کرنے کی طرف خود ترغیب ملتی ہے خوف سے, ہے نا, اور گناہوں میں کشش ہی ختم ہو جاتی ہے ہمیں ان چیزوں میں. پھر کشش کس چیز میں نظر آتی ہے, جو کام اللہ کو راضی کرتے ہیں کہ ہوں گے, ہے نا, تو یہی اس کے ثمرات ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے بالکل نیکی کے کام میں کشش لگتی ہے نا, وہ بندہ مومن کے لیے پھر وہ فن ہوتا ہے اس کا, وہ اس کی تصویر. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فن ختم ہو جاتا ہے, نہیں, اصل فن سے سمجھ آتی ہے کہ فن کیا ہے اصل میں, ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, اور سبحان اللہ آج جو ہمارے سوسائٹی جس طرح سے بگڑی ہوئی, کس وجہ سے, یہ خوف کا فقدان ہے نا. ہو نہیں سکتا کہ خوف الہی ہو, ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ہو تو ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں. اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا مانگنی ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف دے. یہی چیز ہے جو انسان کو سیدھے راستے پہ رکھتی ہے نا. تو آپ لوگوں کا تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو گیا, جتنا بھی ٹائم آپ کا اوپر, آپ سے معذرت اس کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کو بہترین آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور آپ کے لیے چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے کہ نیکسٹ ویک آپ کی عید آ رہی ہے نا ہماری, تو اس کے لیے اس وجہ سے چھٹی ہے روز ٹیوزڈے اور تھرسڈے. تو ایک تو آپ کو بونس بھی مل رہی ہے, اس کا بہترین استعمال کریں, فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں, جو کچھ سیکھا اس پہ عمل کی, اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں, آگے پہنچانے کی کوشش کریں. یہ عید کا موقع ایسا ہوتا ہے, بہت سارے لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے, تو کسی نہ کسی طرح سے انشاءاللہ ان تک بھی ہم پیغام پہنچائیں, ان کو بلائیں. کسی ایک کوئی ایک آپ کی وجہ سے آ جائے تو کتنا قدر ہے. ہم تو ضرور کوشش کریں ان چھٹیوں کا بہترین استعمال کریں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ چھٹیوں کے بعد ملاقات ہوگی. دونوں میں بھی یاد رکھیں, طرفہ کا دن آ رہا ہے اس میں بھی سب ضرور کریں, روزہ رکھے, دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو ہم سب دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ہم اپنی کلاس کو ریپ اپ کرتے ہیں, دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف دے دے نا. اللہ تعالیٰ جس کو اللہ کا خوف مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا نا. اللہ تعالیٰ ہم سے تیرے پیارے ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں نا, یا بدیع السماوات, یا ذوالجلال والاکرام, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی, واجعل خوفک اخفف الاشیاء الی, واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک, واذا اقررت اعین اهل الدنیا من دنیاهم فاقرر عینی من عبادتک. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تحرم به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا, إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين